لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم فقهنا في الدين، ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ سب کا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ بڑے فریش نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. جی کل کی تفسیر ہی ماشاءاللہ بہت زبردست تھی، بہت اچھی فیلنگ تھی. ان الصلاۃ والنسک محیای ومات للہ رب العالمین. جی الحمدللہ علی کل حال، جو بھی ٹائم اس قرآن کے ساتھ گزرتا ہے اس کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے، بے شک اس کے بعد بھی چلتا ہے سارا کچھ الحمدللہ، لیکن قرآن کی ایک اپنی ہی فیلنگس ہوتی ہے. جی ایسا ہے کہ ابھی انشاءاللہ پہلے اٹینڈنس مارک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج آپ کی تفسیر کا، آج آپ کا تجوید کا سیشن نہیں ہے، کیونکہ تفسیر جو ہم نے کل سنی تھی اسی کا اپی کنٹینیو ہے، وہی انشاءاللہ تعالیٰ چلے گی، تو لینتھی ہے کل آج نا بہت زیادہ، کچھ پہلے چلے گی انشاءاللہ، کچھ بریک کے بعد کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس لیے ریڈی رہیے گا، میں اس لیے ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں، کہ کافی ساری چیزیں ابھی انشاءاللہ میں آپ کے اٹینڈنس مارک کروں گی اپنا فل نیم کے ساتھ، جو لوگ آئی ڈیز کے ساتھ نہیں ہیں تو فل نیم ادھر آپ نے لازمن کروائیے گا، کیونکہ آپ کا جو رجسٹریشن ہوئی اس میں نیم فل عورت ہے، لیکن آپ یہاں پہ آئی ڈیز کسی اور کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہ اظہر، سادیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزے عزیز، رئیس مصور، آلیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نکت سوال، وحیدہ گگرو، آلیہ اختر، نشاد کوسر، نائلہ کیانی، نازیہ ہانم، فراناز، ثنا افرین، فرزانہ سلود، شاہینہ سوریا، سبا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قدویائی، نیرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، ارشیا، گلناز خان، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شراز، ماریا شگفتہ، آشیہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، ہینا فرحج، آسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سعیدہ سعدیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، محلہ کا عابد، امی تبشیش، عروبہ استحسان، نازمہ پروین، رانی شاہین، مہج بن خان، بینش سجاد، صبا سعیدہ، شبانہ مجید، سعیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال. جی الحمدللہ. اچھا ایسا ہے کہ ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ابھی میں نے آپ سے بات کر رہی تھی تفسیر کے لحاظ سے, تو وہی اسی کو بھی الانام کے لیسن 88 وہ کنٹینیو رہے گا, تو اس کے لیے آپ ریڈی رہیے گا کہ ابھی جو آپ نے نوٹس لینے ہیں کچھ ہم لوگ انشاءاللہ پہلے تھوڑی سی سماپت کریں گے, کچھ انشاءاللہ اینڈ میں ہم لوگ کریں گے. ٹھیک ہے, اپنی ہر چیز نوٹس پین کاپی ایوری تھنگ ریڈی رکھیں. پانی بھی پاکستان ہے کہیں بھی, وہاں پہ گرمی بھی ہے کچھ جگہ پہ, تو ضرور پلیز آپ لوگ ریڈی رہیے گا. ٹھیک ہے, صحیح.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 88 آیت نمبر 1-25 سورۃ الاعراف. لیسن نمبر 88 آیت نمبر 1-25 سورۃ الاعراف. نئی سورۃ شروع ہوتی ہے تو خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے اور ذمہ داری کا احساس بھی بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور حجت دے دی اور ہم اس سے قیامت کے دن سرخرو ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم صاد.
الف لام میم صاد.
حروف مقطعات ہیں.
کتاب
انزل
نازل کی گئی.
الیکا
آپ کی طرف.
فلا یکن
پس نہ ہو.
فی صدرک آپ کے دل میں.
حرجم
تنگی.
منہ
اس سے. لتنذر
بہ
تاکہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے سے.
وذکرا
اور نصیحت ہے.
للمتقین
ایمان والوں کے لیے. اتبعوا
پیروی کرو
ما انزل الیکم
جو نازل ہوئی آپ کی طرف.
من ربکم
آپ کے پروردگار کی طرف سے.
ولا تتبعوا
اور نہ پیروی کرو.
من دونہ
اس کے سوا.
اولیاء
دوستوں کی.
قلیلم
بہت کم ہے.
ما تذکرون
جو تم سبق سیکھتے ہو.
وکم
اور کتنی ہی.
من قریتن
بستیوں میں سے.
اہلکناہا
ہلاک کر دیا ہم نے ان کو.
بس آیا ان پر.
بأسنا
عذاب ہمارا.
بیاتن
رات کو سوتے میں.
او ہم
یا وہ.
قائلون
وہ دوپہر کو کیلولہ کرتے تھے.
فما کانا
پس نہ تھی.
دعواہم
پکار ان کی.
اس جاءہم
جب بھی پہنچا ان پر.
بأسنا
ہمارا عذاب.
اللہ ان
مگر یہ کہ.
قالو
انہوں نے کہا.
انا کنا
بے شک تھے ہم.
ظالمین
ظالم.
فلنسألن الذین
بس ہم ضرور پوچھیں گے.
الذین
ان لوگوں سے.
کہ ارسلہ
بھیجے گئے تھے.
الیہم
جن کی طرف.
ولنسألن
اور ہم پوچھیں گے.
مرسلین
پیغمبروں سے بھی.
فلنقصن پھر بیان کریں گے ہم علیہم
ان پر
بعلم
علم
کے ساتھ وما کننا اور نہ تھے ہم غائبین غائب والوزن
اور تولنا
یوم اذن الحق
اس دن حق ہے
فمن ثقلت
بس
جن کے بھاری ہوئے
موازینہ
پلڑے ان کے
فاولائک
بس یہی لوگ
ہم وہ
المفلحون
وہ
فلاح
پانے والے ہیں
ومن خفت اور جن کے ہلکے ہوئے موازینہ اعمال ان کے یا وزن جن ان کے اعمال کے فاولائک بس یہی لوگ ہیں الذین
جنہوں نے
خسرو خسارے میں ڈالا انفسہم
اپنی جانوں کو
بیما کانو اس لیے کہ تھے وہ
بیایاتینا
ہماری آیتوں سے
یظلمون
ناانصافی کرتے ولقد
اور البتہ تحقیق
مکناہم
ہم
نے جگہ دی تم کو
فی الارضی
زمین میں
وجعلنا
اور پیدا کیے ہم نے
لکم تمہارے لیے
فیہا
اس میں
معائش
زندگی کا سامان
قلیلم ما تشکرون
بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو
ولقد خلقناکم
اور بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو
ثم پھر
صورناکم
صورتیں بنائی ہم نے تمہاری
ثم قلنا
پھر کہا ہم نے
للملائکتی
فرشتوں سے
اسجدو
سجدہ کرو
لآدم
آدم کو
فسجدو
بس انہوں نے سجدہ کیا
الا مگر
ابلیس کو
لم یکن
نہ تھا وہ
من الساجدین
سجدہ کرنے والوں میں سے
قالا
پوچھا
ما منعک
کس چیز نے باز رکھا تجھ کو
اللہ تسجدہ
کہ نہ سجدہ کیا تو نے
اس امر تک
جب میں نے حکم دیا تم کو
قالا
اس نے کہا
انا خیر منہ
خلقتنی
تو نے بنایا مجھ کو
من نارن
آگ سے
وخلقتہ اور تو نے بنایا اسے
من تین
مٹی سے
قالا
فرمایا
فحبت
پس اتر تو
منہا
اس جگہ سے
فما
یکون
پس نہیں ہے
لکا تیرے لیے
انت تکبر
یہ کہ تو تکبر کرے
فیہا
اس میں
فخرج
بس نکل جا
انکا
بے شک تو
من الساغرین
ذلیلوں میں سے ہے
قالا
اس نے کہا
اندرنی
مہلت دے مجھ کو الى یوم یبعثون اس دن تک جبکہ وہ اٹھائے جائیں گے قالا
فرمایا
انکا
بے شک تو
من المنذرین محلت دیے جانے والوں میں سے ہے قالا فبیما بولا اس کے سبب سے اغویتنی
تو نے گمراہ کیا مجھ کو
لأقعدن ضرور بیٹھوں گا میں لہم ان کے لیے صراط المستقیم
تیرے سیدھے راستے پر
ثم پھر
لآتینہم
آؤں گا میں ان پر
بیہم من بین ایدیہم
ان کے آگے سے ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے وان ایمانہم
اور ان کے دائیں سے
وان شمائلہم
اور ان کے بائیں سے
ولا تجدو
اور نہیں تو پائے گا
اکثرہم
ان کے اکثر کو
شاکرین
شکر گزار
قالا فرمایا اخرج نکل جا
منہا
یہاں سے
مذعومم
برے حال میں
مدہورا
رد کیا ہوا
لمن
جو کوئی بھی
تبعک
تیری پیروی کرے گا
منہم
ان میں سے لأملأن ضرور بھر دوں گا جہنم کو
منکم
تم میں سے
اجمعین
سب سے
ویا آدمو
اور اے آدم
اسکن
رہو
انت
تم
وزوجکا
اور تمہاری بیوی
الجنتا
جنت میں
پکولا
پس تم دونوں کھاؤ
من حیسو
جہاں سے
شئتما
چاہو تم دونوں
ولا
اور نہ
تقربا
قریب جانا
ہاذہ الشجرت
اس درخت کے
فتکونا
پس ہو جاؤ گے تم
من الظالمین
گناہگاروں سے
فوسوسا
پس وسوسا ڈالا
لہما
ان دونوں کو
الشیطانو
شیطان نے
لیوب دیا
تاکہ ظاہر کر دے
لہما
ان کے لیے
ماوریا
جو پوشیدہ تھی یعنی چھپی ہوئی تھی
انہما
ان دونوں سے
من سوآتہما
ان کی شرمگاہیں
وقالا
اور کہا
ما نہاکما
نہیں منع کیا تھا تم دونوں کو ربکما
تمہارے پروردگار نے
انہاذہ الشجرتی
اس درخت سے
الا مگر
انتکونا
یہ کہ نہ ہو جاؤ تم دونوں
ملکین
فرشتے
او تکونا
یا ہو جاؤ تم دونوں من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے وقاسمہما اور قسم کھائی ان کے آگے انی بے شک میں لکما تمہارا لمن الناصحین حقیقی خیر خواہوں فدلاہما بس مائل کر لیا ان دونوں کو بی غرور دھوکے کے ساتھ فلما بس جب ذاق الشجرت انہوں نے چکھا درخت کو بدت لہما کھل گئی ان پر سوآتہما ان کے ستر کی چیزیں فتفقا اور وہ دونوں لگے یخصفانی علیہما اپنے اوپر چپکانے من ورق الجنہ جنت کے پتے وناداہما اور پکارا دونوں کو ربہما ان کے پروردگار نے علم ان حکما کیا نہیں منع کیا تھا تم کو تلکم الشجرتی اس درخت سے واکلکما اور کہہ دیا تھا تم دونوں سے ان الشیطان کے شیطان لکما تم دونوں کا عدو مبین دشمن ہے کھلا قالا دونوں نے عرض کیا ربنا اے ہمارے پروردگار ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی جانوں پر وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر نہیں تو بخشے گا ہم کو وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم کرے گا لَنَكُونَنَّ تو ہم ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے قال اهبطوا فرمایا اتر جاؤ بعدكم لبعض عدو تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاعن اور نفع اٹھانا الی حین ایک مدت تک قال فرمایا فیہا اسی میں تحیونا تمہارا جینا ہوگا وفیہا اور اسی میں تموتون مرنا ہوگا تم کو ومنہا اور اسی سے تخرجون تم نکالے جاؤ گے بس جی اب ہم تلاوت سنیں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون
سورۃ الاعراف تھوڑی سی بات سورۃ پہ کر کے پھر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. سورت اعراف مکی سورت ہے, ترتیب کے اعتبار سے ساتویں نمبر کی سورت ہے, 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. یہ تقریباً اسی دور میں نازل ہوئی جب سورت الانعام نازل ہوئی تھی. ہم سورت الانعام کے آغاز میں تھوڑی سی بات کر چکے کہ سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ دو سورتیں جو ساتھ ساتھ ہیں قرآن پاک میں وہ نزول کے اعتبار سے بھی ایک ہی دور میں تھیں. تو سورت الانعام کی طرح سورت اعراف بھی مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی. فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ سورت الانعام میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور تذکیر کی بات تھی, کچھ مشرکین مکہ کی رسومات کی بات تھی, لیکن سورت الاعراف کا انداز جو ہے یہ انذار کا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تبشیر تھی, خوشخبریاں تھیں, تو اس میں تھوڑا سا ڈرانے کا انداز ہے. پہلی دفعہ اس سورت کے اندر انبیاء کرام کا اور ان کی قوموں کا حال آئے گا کہ جب قومیں جھٹلا دیتی ہیں, نبیوں کی بات نہیں مانتی, تو ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے. سورت کا جو آغاز ہے تقریباً شروع کے 6 رکوع جو ہیں اس میں قیامت اور آخرت کا تذکرہ ہے, جس میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی سب سے زیادہ تفصیل سے اسی سورت میں آتا ہے. اور اس کے بعد پھر 8 رکوع سے لے کر 21 تک پروفٹس یعنی انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات ہیں, اور آخر میں پھر ایک مجموعی طور پر نصیحت کا انداز ہے. اور یہ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہیں ڈرانے کا انداز اختیار کیا اور کہیں رغبت کا. کیونکہ انسانوں میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ محبت کی زبان سنتے ہیں اور کچھ غصے کی, اور کچھ تو کوئی زبان بھی نہیں سنتے. تو ایسی قوموں کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے نیست و نابود کر دیتا ہے اس صورت میں ہم دیکھیں گے. کچھ چیزیں سورت کے بارے میں انشاءاللہ ہم جب شروع کریں گے سورت تو وہاں بھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ ایک ایک لفظ پہ عمل کی توفیق دینا اور سینے کھل جائیں اور اس کتاب کے لیے حقیقت میں سنجیدہ ہو جائیں اور پہچان لیں. سورت اعراف کا لفظ جو یہ عرفہ سے ہے, عین رافع, تعارف معرفت اسی سے ہے. یہ ایک مقام ہے جہاں جو جنت اور جہنم کے بیچ کا ایک مرحلہ ہے, وہاں آئے گی بات تو ہم کریں گے. لیکن اس کے نام سے نسبت رکھتے ہوئے ہمیں بھی دعا کرنی ہے کہ اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دے دے اور اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے لینا اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں, اور مکی صورتوں کی یہ خوبی ہے کہ اس کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین. یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف, بس چاہیے کہ نہ ہو آپ کے سینے میں کچھ تنگی اس کی تبلیغ سے. یہ نازل کی گئی ہے کہ آپ ڈرائیں اس سے, اور نصیحت ہے یہ ایمان والوں کے لیے. بہت ہی زبردست طریقے سے سورت کا آغاز ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یہ مکی دور کے بالکل آخری دور کی سورت تھی. مشرکین مکہ کی دشمنیاں حد سے زیادہ ہو چکی تھیں. تکذیب, مسلمانوں کا مذاق, ظلم و ستم, الزامات, معجزوں کا مطالبہ, یہ ساری ہی چیزیں اس دور کے تحفے تھے. ڈٹائی کی حد تک سخت ہو چکے تھے, اور اب ارادے تھے یہ کہ اب کسی طرح اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. ایسے حالات میں جب کہ ایک انسان بے لوس طریقے سے بغیر کسی لالچ کے اللہ کی بات کر رہا ہو اور لوگ مان کے نہ دیں, تو دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے. اسی گھٹن کا یہاں ذکر کر کے کہا کہ فلا یکن فی صدرک حرج, آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے. لفظ حرج جو ہے یہ حا را جیم سے ہے, حرج, حرجتن سے ماخوذ ہے. حرجہ کہتے ہیں گھنے درختوں کے اس جھنڈ کو جس کی شاخیں آپس میں اتنی الجھی ہوئی ہوں کہ وہاں سے کوئی گزر نہ سکے. بہت زیادہ شاخوں والا یا بہت ایسا کوئی درخت ذہن میں لائیے کہ راستہ نہ بنے اور جو وہاں کھڑ جائے وہ حیران اور پریشان ہو کر کھڑا ہو جائے. اسی سے پھر اس لفظ کو دل کی تنگی کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ مخالفتوں کی آندھیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پریشان ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تنگی کیا تھی؟ کیا آپ چھوڑنے والے تھے؟ نہیں, چھوڑنے والے نہیں تھے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال دے دی کہ اگر کہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ اللہ کے راستے میں بلانے کے باوجود لوگ آپ کی بات نہ مانیں اور آپ کے ساتھ مخالفت والا رویہ اختیار کریں، آپ کی بے قدری کریں، تو آپ کو اپنا دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے کہ لِتُنذِرَ بِهِ، انتظار کرتے رہیں، منوانا آپ کا کام نہیں، آپ دوا دیتے رہیں، صحت کسی کو ملے نہ ملے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ نصیحت ہے، یعنی آپ کی بات کا فائدہ ضرور ہوگا. تھوڑے لوگوں کو ہو، وہ 313 ہی کیوں نہ ہوئے مکہ سے نکلنے کے بعد غزوہ احد تک، لیکن کوئی بات نہیں، وہ 313 بھی جب سچے ایمان والے ہوں گے تو وہ ایک بہت بڑے جمع غفیر جو ہے اس کے اوپر غالب آ جائیں گے. اس لیے نصیحت کرتے رہے. لفظ ذکر کو پیچھے ہم نے بہت جگہ پڑھا، یہاں ذکرہ آیا ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، ریمائنڈر، آپ کہتے ہیں مجھے ریمائنڈ کرائیے گا، یاد کروائیے گا، لیکن ذکرہ کہتے ہیں بہت زیادہ اور بار بار یاد دلانا، یعنی کہتے ہی رہیں کہتے ہی رہیں کہتے ہی رہیں. جیسے بچوں کو بعض اوقات بار بار بات کہنی پڑتی ہے نا، اسی طرح قوموں اور امتوں کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی بات ایک دفعہ کی سنی ہوئی سمجھ نہیں دیتی. 10 دفعہ بھی بات بتائی ہوگی تو ایسے بیہیو کریں گے جیسے آج پہلی دفعہ بات سنی ہے. یہی حال ہر دور میں لوگوں کا رہا تو قادل میلا نہ کریں، آئے گی تبدیلی، فرق آئے گا. ابھی عادت بچپن کی چھٹی بھی جو ہے وہ پڑی ہوئی وہ چھٹتی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ہر بندے کی زندگی میں یہ موقع آتا ہے جب آپ کسی کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو پتا نہیں تھا اس لیے یہ اثر وہی اختیار کرتا ہے، پتا چل گیا تب چھوڑ دے گا. لیکن حقیقت یہ کہ پتا چل جانے سے نہیں چھٹتی باتیں. عادتیں جو ہوتی ہیں نا وہ پہاڑوں کی طرح گھڑی ہوتی ہیں زمین کے اوپر، جیسے ان کو کھودنا پڑتا ہے نا، اسی طرح انسانی رویے، ان کی عادات، ان کے اتوار، ان کے طور طریقے، ان کا اٹھنا بیٹھنا گھڑا ہوتا ہے انسان کی فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر، بلکہ وہ عادات بعض اوقات تو فطرت کا حصہ بنتی ہوئی دکھتی ہیں. تو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وقت آئے گا اگر یہ پانی کا قطرہ قطرہ پڑتا رہے گا تو وہ بالکل بدل جائیں گے. کبھی آپ دیکھیں کہ بچوں کی آپ کوشش کریں نا اصلاح کی، تو بعض ماؤں کے سامنے بچے کبھی اچھے نہیں ہوتے، بعض بیٹیاں کبھی ماؤں کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہوتی، لیکن وہی بیٹیاں جب دوسرے گھر میں جاتی ہیں حالات کے تھپیڑے کھاتی ہیں، وہ اپنی ماں ہی ایک قسم کی دوسری بن چکی ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہی حال نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا اکثر، ان کی زندگی میں قوموں نے کم ہی مان کے دیا. ہاں جو تھوڑے سے بھی مانتے تھے ان کی پھر عزت اور قدر بہت ساری ہوتی تھی. تو کہا کہ آپ دل کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں، فائدہ ہوگا. کریں کیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ پیروی کرتے رہیں اس کی جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کریں اس کے سوا دوسرے ساتھیوں کی، یعنی اسی کی پیروی کریں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، اور دوسرے دوستوں، دوسرے خداؤں کی، دوسرے شخصیات کی پیروی مت کریں. لیکن قلیلم ما تذکرون، بہت تھوڑی ہے یا بہت تھوڑے ہو تم، دونوں معنی اس کا آئے گا. قلیلم کے بعد جو ماں ہے نا، یہ ماں کے معنوں میں بھی آتا ہے، مطلب یہ کہ بڑی تھوڑی نصیحت تم لیتے ہو، زائد ہوتا ہے یہ ماں عملاً، اور قلت کے معنوں میں آتا ہے بہت تھوڑی. لیکن من کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے کہ تم بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہو، کہ تمہیں یہ باتیں سن کے سنا کے بتانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی. یہاں بھی آپ دیکھیے تبیو کا جو حکم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور امت کو بھی ہے. ہر دور کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ادھر ادھر کے رسم و رواج، ان کی باتوں کو ماننے کی بجائے، جن کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں ہو گیا، وقت کا رواج، معاشرے کے رواج، ان کو پر نہ چلیں. یہ مت دیکھیں کہ کیا ان ہے، یہ مت دیکھیں کہ کیا ٹرینڈ ہے، یہ مت دیکھیں کہ لوگ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، آپ کیا دیکھیں کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے. اتبعوا، فوکس ہو کے سیدھے گاڑی چلاؤ، مت دیکھو ادھر ادھر سائن بورڈز پہ کیا لکھا ہوا ہے، کس نے کیا ایڈورٹائز کیا ہوا ہے، کس کا کیا کام ہے. اس سے ایک بہت ہی خوبصورت اصول ملتا ہے، اور وہ کیا کہ جب بندہ حق کے راستے پہ چلتا ہے نا، اس کو پورا فوکس ہو کے چلنا چاہیے. ایک ایسا ڈرائیور جو ادھر ادھر بھی دیکھتا رہے اور آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہائی وے سے گاڑی اتارتا رہے، وہ کبھی جلدی منزل پہ نہیں پہنچے گا. ہم سب کو یہاں میسج دیا گیا کہ تب فالو کرو، راستہ مل گیا، تمہارے سامنے قرآن کھلا ہے، اس سے بڑی اور کیا کتاب ہوگی.
تم حدیث پڑھتے ہو اللہ کے نبی کی زبان کے اصل لفظ پڑھتے ہو، کیا اب اس کے بعد بھی تمہیں کوئی ٹونے ٹوٹکوں کی ضرورت ہے؟ تمہیں اس کے بعد بھی کوئی سہاروں کی ضرورت ہے؟ کوئی بیساکھیاں چاہیے اس دین کو سیکھنے کے لیے؟ آج کے دور میں بعض دفعہ دین سیکھنے کے لیے بھی لوگوں کو کئی ایسی چیزوں میں الجھا دیا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے بس کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کو چھوڑ دو، پہلے ان چیزوں کے اوپر آ جاؤ جو قرآن سیکھنے میں آپ کو معاون ثابت ہوں گی، اور اس کے لیے کئی سال آپ پہلے لگائیں اور پھر قرآن سیکھیں، اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ آپ گرامر سیکھنے میں دنیا سے فوت ہو گئے، آپ کا کیا بنے گا؟ مثال دوں گی کہ ہم 7 پارے پڑھ چکے الحمدللہ، کچھ مہینے ہوئے نا آپ کو، آپ نے اگر اس سارے پاروں میں قرآن کو ایز اے تذکیر لینے کے بجائے صرف آپ کو قرآن کی گرامر سکھا دی جاتی، اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ پہلا نقصان تو کیا تھا کہ جتنے مشل آپ ادھر ہیں نا، آپ میں سے 10 گنا بھی نہ ادھر بیٹھے ہوتے۔ انسان بچے کو پہلے گرامر نہیں اب سکھاتے، ماں کے ساتھ بچہ بولتا رہتا ہے، بعد میں جملے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بچہ آپ روٹی کو روٹا کہہ دے یا اس کو آتے کو آتی کہہ دے، کوئی حرج نہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ نیچرل طریقہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں بعض دفعہ دین کو اتنا سسٹمیٹک اور میتھمیٹیکل بیسس پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے عام انسان کی رینج سے نکل گیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اتباع کب ہوگی؟ جب سمجھیں گے۔ مثال دوں گی آپ کو کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیونگ بیسٹ اس کی ایگزامپل ہے، آپ 10 کتابیں پڑھ لیں تھیوری کی، سارے سائنس یاد کر لیں، آپ ناروے کے شہر کے رول سارے پڑھیں، پھر آپ ڈنمارک کے پڑھیں گے، شاید کبھی وہاں بھی بائی روڈ جانا پڑ سکتا ہے، پھر آپ سویڈن کے رولز پڑھیں۔ آپ 10-12 کتابیں پڑھتے ہی جائیں پڑھتے جائیں، لیکن ابھی تک آپ سٹیئرنگ لے کے تو گاڑی چلانے کے لیے تیار نہیں۔ وقت کے رواج سے ٹکراتا تھا تو کہا چھوڑو، ولا تتبع من دونہ اولیاء، یہ بڑی الجھی الجھی باتیں کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، انہوں نے تو کہیں خام سام وسیلہ اور کیا کچھ کہانیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کی باتیں نہ کرو، تمہیں جو بات مل گئی اس کو لے لو، قلیل ما تذکرو۔ لیکن پھر بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں جو بات سن کے مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ بات بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے، انسانوں کی کمزوری ہے۔ نبی آتے رہے بتاتے رہے، لوگوں نے نہیں مانا، نتیجہ کیا ہوا؟ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، اور آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، یا او ہم قائلون، یا اس وقت کے جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ جو قومیں، جو لوگ بڑوں کی بات نہیں مانتے، جو بچے ماں باپ کی نہیں مانتے، جو شاگرد استادوں کی بات نہیں مانتے، جو امتیں نبیوں کی نہیں مانتی، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہ من مانیاں کرنے کی وجہ سے، نصیحت نہ لینے کی وجہ سے، بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جب ان پہ عذاب آتے ہیں تو پھر مارے جاتے ہیں۔ اور عذاب کب آتا ہے؟ غفلت کے وقت میں۔ یہ دو وقت نوٹ کیجئے گا، یہاں بیاتن بیت سے، بات اب یبیت بیتن کہتے ہیں رات گزارنا، اسی سے یہ لفظ گھر جو بیت ہے نا، بیت الجنہ یا بیت الفردوس، یہ بیت کہتے اسی لیے کہ وہ جگہ جہاں رات بسر کی جائے، کیونکہ سارا دن انسان کہیں بھی ہو نا تو رات بہرحال گھر میں ہی آ کے گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب کب آئے؟ جب یا تو رات کو غفلت کی نیند سو رہے تھے، اور یا پھر دوپہر کو قیلولہ فرما رہے تھے۔ قائل ان کا لفظ ہے نا، یہ قال یقیل سے ہے، یہ آگے سے فرقان میں بھی آئے گا 19 پارے کے پہلے ہی پیج پہ، کہ قیلولہ کر رہے تھے، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بھی ہے کہ دوپہر کے وقت تھوڑا سا سو جانا رات کو جاگنے کے اندر فائدہ دیتا ہے انسان کو۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں اس وقت موسٹ لائکلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت غفلت کی نیند سوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے تھے نا، وہ انہی دو وقتوں پہ آئے تھے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ قوم لوط پر عذاب کہتے ہیں کہ رات کو آیا تھا، اور بعض پر دوپہر کے وقت آیا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور دوپہر کے وقت سونا یا آرام کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے، قوم نہیں مانتی، تو پھر موقع ہی نہیں دیا جاتا توبہ کرنے کا۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ مسجد میں بیٹھے توبہ استغفار کر رہے تھے اور عذاب آ جائے، کہ جسے پہلے وہ اپنے گناہ معاف کرا چکے تھے، یا رمضان کا مہینہ گزار کے آخری رات تھی اور اس دن رو دھو کے دعائیں مانگ رہے تھے اور عذاب آ جائے۔ نہیں، پھر کسی غفلت کے مارے وقت میں آتا ہے کہ جس وقت ان کو بالکل ہوش نہ ہو، مستیوں میں ہوں۔ بعض دفعہ دنیا کی دولت، مال، وقت، صحت، ایسی چیزیں ملتی ہیں
تو انسان سوچتا ہے کہ جو طریقہ میرا وہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں لوگ نہیں بدلنا چاہتے اپنی زندگی کا طریقہ, برس ہو برس ہے وہ اسی طور طریقے پہ خوش ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, جو ہمارا طور طریقہ, جو ہمارا اٹھن بیٹھن, جو ہمارے طریقے تھے کام کرنے کے, وہی ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا کہ جب بات نہیں سنتے تو نبیوں کو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. نبی جو ہی وہاں سے نکلتے ہیں اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ پھر ان قوموں کی حالت خراب ہوتی ہے. ہر دور میں ایسے ہوا. اللہ کے نبی کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جب تک آپ رہے کوئی عذاب نہیں آیا. جو ہی آپ مکہ سے نکلے مدینہ میں اتنا زبردست قسم کا قہر پڑا تھا کہ یہ آنکھوں کے اندر گھڑے پڑ گئے تھے. آسمان دیکھتے تھے تو اس کی جگہ ان کو دھواں دکھتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. غفلت کی نیند سوئی بھی قوموں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جگاتا ہے جیسے شاکس لگائے جاتے ہیں نا فالج والوں کو, جو پیرالائز ہوتے ہیں لوگ, ان کو کبھی بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں, کبھی ان کو الٹرا وائلٹ ریز دی جاتی ہیں, کہیں ان کو کئی اور نئے طریقوں سے جھنجھوڑا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی عذاب کے دھماکوں سے جھنجھوڑتا ہے. پھر ہوتا کیا, آپ ذرا منظر میں لائیں, کوئی جھلکیاں کہیں جو تصور کے اندر رکھی نہیں ہو آپ کے کہ کبھی عذاب آئے قوموں پہ تو حال کیا ہوتا ہے. اور ان کو پڑھتے ہوئے اپنے اوپر قیاس کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذابوں سے بچائے, پکڑ سے بچائے. لیکن جب قوموں پہ عذاب آتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ فما کان دعواہم, بس نہ تھی اس کے سوا ان کی کوئی پکار. دعویٰ, بڑے بڑے دعوے کرتے تھے پہلے, لیکن اس وقت بس ایک ہی پکار تھی ان کی. کب؟ اس جاہم با سنا, جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب. جب عذاب آ گیا, پکڑ آ گئی, تو صرف ایک ہی پکار تھی ان کی زبان پہ, اِلَّا قَالُوا, مگر یہ کہ انہوں نے کہا, اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, بے شک ہم ہی گناہ گار تھے. یہ تھا بس ایک جملہ. پھر اس وقت ان کی زبان نے صرف اپنے ظلم کی گواہیاں دینے والی بن گئیں, اعتراف جرم کرنے لگے, چیخنے پکارنے لگے. لیکن کیا فائدہ, ایسی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے؟ وقت گزر جائے تو اس کے بعد کوئی پوچھے اور کیسے پوچھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ وقتوں میں. اور ظلم انہوں نے کون سا کہا, اگلی کچھ آیتوں میں ہم دیکھیں گے ظلم کی قسمیں, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ان کا کہنا تھا ہم ظالم تھے وہ کیسا کہنا تھا, کون سا ظلم تھا یہ, کیا حقیقت میں دل کے ظالم تھے یا بس جان ٹالنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ پولیس مین ہٹ جائے تو دوبارہ وہی کام کریں گے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ, بس البتہ ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے. قوموں کی طرف اشارہ ہے, امتوں کی طرف, کہ ہم ان قوموں سے ضرور پوچھیں گے. اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی. اب ذرا اس بات کو سوچ کے دیکھیں, اللہ کہتے ہیں نبیوں سے بھی پوچھیں گے. نبیوں سے کیا پوچھیں گے کہ پیغام دیا تھا؟ نوح کو پوچھیں گے کیا کر کے آئے آپ 950 سال, دے دیا تھا میسج, پیغام دے دیا تھا. اور قوموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھائی آیا تھا کہ الم یاتیکم نذیر, کوئی ڈرانے والا, کوئی آگاہ کرنے والا کوئی آیا تھا؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, پھر ہم ان کے حال بیان کر دیں گے علم کے ساتھ. کھلیں گے ان کی کہانیاں, ان کی چارٹ لسٹیں کھلیں گی. ہمارے ریکارڈ کو اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہے کہ وقت میں دکھے کچھ نہ, ہمارا پورا معاملہ بے علم علم کے ساتھ ہے. وہ سارے اعمال نامے کھول کے دکھائیں گے, کیونکہ وما کننا غائبین, ہم کوئی غائب تھوڑی تھے, کوئی ایبسنٹ مائنڈیڈ تھوڑی تھے, کوئی ہم بٹکے ہوئے تھوڑی تھے, کوئی ہم ڈس آرگنائز تھوڑی تھے. ہم تو ان کو دکھائیں گے کہ تم جو کام کرتے تھے وہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ انسان بولی ہوئی زبان کی بات کو اگنور کر سکتا ہے, کہی ہوئی بات کو غلط مانی دے سکتا ہے, لیکن لکھی ہوئی بات کے اندر اتنا بڑا وزن ہوتا ہے کہ وہ بندہ جھٹلا نہیں سکتا. اسی لیے اکثر لوگ لکھت پڑھت سے ڈرتے ہیں, اور لکھت پڑھت کا حکم ہے ہی اسی لیے کہ اس کے بعد انسان کے اندر بہت ہی زیادہ یعنی اس بات کا یقین آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کے ذریعے سے جو اعمال لکھے ہوئے اس کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے, اور اشارہ اس میں انسان کے خلاف جو لسٹیں بنی تھی یعنی کہ اس نے یہ کام کیا, اس کو یہاں پکڑنا ہے. مجھے تو اس کو پڑھتے ویسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہیں بھی کوئی پولیس جاتی ہے تو پولیس کے پاس بھی وارنٹ ہوتے ہیں. سنو میرا لفظ وارنٹ, کہیں پولیس پکڑتی ہے تو اس کو دکھاتی ہے آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہے. بالکل اسی طرح وہ قومیں, وہ لوگ جو نبیوں کی بات نہیں مانتے, جو حق کی بات نہیں مانتے, جو سن کے نہیں دیتے, جب ان کی پکڑ آتی ہے تو ان کے ہاتھ میں وارنٹ ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسے ہی نہیں پکڑنے آ گئے. تمہارے خلاف بہت سارے کیسز ہیں، تم مطلوب ہو، تم اشتہاری مجرم بن چکے ہو۔ سوچیے ذرا کیا وقت ہوگا، اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کے اوپر پکڑ آ جائے، اور قیامت کے دن تو یہ ہونا ہی ہے نا، اور نبیوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا سوائے انبیاء کرام کے، اور انبیاء کرام کی زبان پہ جو جملہ ہوگا وہ کیا ہے؟ نفسی نفسی۔ بعض کہتا ہے اللہم سلم اللہم سلم، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری جان بچا۔ بھاڑ میں جائیں یہ مانتے تھے نہیں مانتے، بس آج میری جان چھوٹ جائے کہ میرے ذمہ جو کام لگا تھا وہ میں نے کیا کہ نہیں کیا، اتنی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس میں ہر صاحب دین کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کے لیے، اگر کوئی ایسا کام کر لیا جو اللہ نے نہیں کہا یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو پھر کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور یہی تھی وہ جواب دہی کا احساس کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل تنگ کرتے تھے کہ اللہ کل بنے گا کیا، کیا بتاؤں گا میں ان کو، تجھے کیا بتاؤں گا کہ میری بات سن کے یہ مانے نہیں، ان کے چال چلن، ان کے طور طریقے اتنے خراب رہے، کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے کہ اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے موقع پہ لوگوں سے سوال کیا، قیامت کے روز تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا جواب دو گے، کیا میں نے تمہیں پیغام دے دیا، کیا تم یہ بات کہنے والے ہو، فمان تم قائلون، کیا تم اس وقت کہو گے کچھ۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی آپ نے حق پہنچا دیا، آپ نے امانت کا حق دے دیا، آپ نے بالکل کوئی حق تلفی نہیں کی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، آپ گواہ رہیے۔ اسی طرح مسلم احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کریں گے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو دے دیا تھا، تو میں جواب میں عرض کروں گا کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ اس لیے اب تم سب اس کا اہتمام کرو کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ اور پیچھے سورت مائدہ کے آخر میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جواب دہی بھی پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو رب بنا لو۔ آپ دیکھیے جو ذات رب کائنات جو نبیوں کے بارے میں اتنا سٹریٹ فارورڈ ہوگا، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ میں جنت کے سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور ہم اپنے جینے مرنے کھانے پینے اپنی زندگی گزارنے کو دیکھیں، تو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کل جواب دہی ہوگی؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے عدالت ہے اور ادھر شواہد پیش کیے جا رہے ہیں، یہ دیکھیے جی یہ ہے ان کے خلاف گواہی، یہ دیکھیے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے عمل، یہ سب کچھ۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب تھوڑی تھے، ہوگا کیا، معاملہ اب اس سے بھی سخت ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور تول تو اس دن بالکل ٹھیک ہوگا، یعنی وزن ہونا ہے۔ اس جملے کے دو مختلف معنی سمجھ لیجئے۔ پہلا اس کا مفہوم کیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا یہ برحق ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی تو لے گی، اور اس کے برعکس فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے غلط کام کیا، ایک غلط جملہ بھی بولا، اس کا بھی وزن ہوگا۔ یہ ایک عام مفہوم ہے، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے، لیکن دوسرا مفہوم بھی نوٹ کر لیجئے، کیونکہ جملہ عربی زبان کا ایسا ہے کہ جس کو آپ دو مختلف اینگل میں لے سکتے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ اس دن صرف حق ہی کا وزن ہوگا۔ یہ بہت زیادہ غور طلب بات ہے، قیامت کے دن نیکیاں اپنی جسامت سے نہیں تلیں گی، لوگوں کے گروہوں اور جتھوں سے نہیں تلیں گی، اندر دیکھا جائے گا کہ حق کتنا تھا۔ کتنی لمبی لمبی لسٹیں لے کے آئے اور نیکیوں کی، یہ نہیں ہوگا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اندر اصل کتنا ہے۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھیے اس بات کو، آپ کے پاس کوئی زیور ہے، آپ نے لے کے رکھا ہوا، چلو کام آئے گا، آپ کو ضرورت پیش آ گئی، آپ کہتے ہیں کافی بڑا ہے، چلو چلتے ہیں اس کو بیچتے ہیں، 5 تولے 6 تولے 10 تولے کا تو ہو گئی نا، چلیں 10 تولے کا لگا لیں۔ آپ وہ سیٹ جڑاؤ سیٹ لے کے جاتے ہیں سنار کے پاس، آپ تو ذہن میں جمع تفریق کر کے آئے تھے کہ یہ 10 تولے کا، 10 کو ضرب دے لیتے ہیں جو آج کا 1 تولہ ہے، اور اس کے حساب سے یہ تو کئی لاکھوں کا ہے۔ تو کیا فوراً آتے ہی وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کا وہ سونے کا سیٹ لے کے اور آپ کے ہاتھ میں پیسے دیتے؟ نہیں دیتا نا. کیا کرتا ہے وہ؟ سب سے پہلے تو وہ آپ کے سامنے آپ کے اس من پسند سیٹ کی ڈوریاں کاٹے گا. اتارو اس ڈوریوں کا وزن نکالو. پھر اس کے بعد وہ بھیجے گا کہ جاؤ اس کے نگینے سرے جھڑاؤ. پھر اس کا میل نکلے گا. پھر جو پیچھے سونا آئے گا وہ کہے گا اب اس میں سے کھوٹ کتنا ہے؟ یہ 24 کیرٹ ہے کہ 22 کیرٹ ہے یا کیا ہے؟ اور وہ جو 10 تولے تھے نا اس میں سے جو پیور گولڈ ہوگا نا جو کچھ باقی رہ سکتا ہے وہ شاید 10 کی بجائے کو 5 یا 6 تولے بھی نہ رہ چکا. اس کے پیسے بھی آپ کو اپنے حساب سے دے دے گا. یہ ایک سنار ہے جس کا اپنا فائدہ اپنا نفع نقصان پتا ہے. اس مثال کو سامنے رکھیے. آپ بڑی بڑی نیکیوں کے تھال سجا کے لے گئے آخرت میں, بڑے بڑے مار کے اپنے پیش کیے, اپنے نام کی خود ہی دہائی دیتے رہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اللہ تو ایسے نہیں رکھے گا. والوزن یومئذ الحق, صرف حق لے گا اس کے اندر سے. جیسے پیور گولڈ لیتے ہیں نا, اس بڑی چمکتی پھدکتی دمکتی نیکی میں سے حق جتنا ہوگا نا بس وہ لے لے گا اور باقی گاربیج میں ڈال دے گا. چلو بھاگ دو. پہلے اس پہ رکھ کے اپنے آپ کو سوچ لیں کس چیز کی فکر ہونی چاہیے, زیادہ نیکی کی یا حق کے مطابق نیکی کی؟ حق کی فکر کرنی ہے نا. چوچو کا مربع تو نہیں جمع کرنا, کھرے اور کھوٹے تو نہیں جمع کرنے کہ ذرا خوب جیب بھری رہے. حق کی بات کریں, کھوٹ نکالیں. اور یہ کھوٹ جس سے نکلنا ہے نا تو اس ان بڑے غباروں میں سے ہوا نکلے گی. حافظت الرافیہ, کتنے نیچوں کو اونچا کرنے والی اور اونچوں کو نیچا کرنے والی. جب بڑے بڑے غبارے ہٹیں گے نا تو نیچے سے چھوٹے چھوٹے ایسے گمنام لوگ بھی نکلیں گے کہ والوزن یومئذ الحق کے نام پہ ان کا زیادہ ڈنکا بج رہا ہوگا کیونکہ ان کے اندر ہوٹ نہیں تھا, ان کے اسباب نہیں تھے, ان کے پاس وہ ساری چمک دمک نہیں تھی, لیکن حق نکلا. دین کے نام پہ جتنی پمپ اینڈ شو اور گلیمر آج ہمیں دنیا میں دکھتا ہے, کسی ایک بندے کو اگر اللہ موقع دے دیتا ہے وہ ٹی وی پہ آنے لگتا ہے. میں مثال دے رہی ہوں, آگے بات آئے گی تو اس میں اس کو ہم مزید بات کریں گے, لیکن صرف اشارہ دے رہی ہوں آپ کو. ایک بندہ ٹی وی میں آ گیا, اس کی بات 50,000 آڈینس نے سنی, بات بڑی اچھی تھی الحمدللہ. حق کی بات ہے وہ, باطل کی بات نہیں ہم کر رہے اس وقت, صرف مثال دے رہی ہوں. ایک شخص دوسرا اس سے بھی زیادہ نالجبل تھا, اس کی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی, اس کو ٹی وی اسکرین نہیں ملی. وہ اپنے مدرسے میں بیٹھا ہوا 4, 6, 10 جتنے لوگوں تک اس کی رینج تھی سناتا رہا. دنیا کیا کہتی ہے, 50,000 والا فائدے میں گیا نا, اس کا بہت وزن ہے. لیکن کیا جس کو سرکمسٹانسز نہیں ملے, جس کے حالات نہیں تھے, کیا اس کا اجر قیامت کے دن کم ہوگا؟ نہیں. والوزن یومئذ الحق, اس جملے کو اگر سمجھ جائیں گے نا تو اس کے بعد کبھی بھی آپ کثرت سے نہیں متاثر ہوں گے. آپ 2 سپارے پڑھیں 1 گھنٹے میں, اور آپ 1 گھنٹے میں صرف 2 رکوع پڑھیں تجوید کے ساتھ روز کے ساتھ, تو یہ 2 رکوع جو ہے نا یہ انشاءاللہ تعالی زیادہ بھاری ہوں گے. اب جو بات ہم نے کی کہ اس دن وزن تلیں گے اور اعمال نامے ہوں گے, یہ کیسے, کس طریقے سے کیا چیز تلے گی, کیسے ہوگی, تو صحیح احادیث میں ہمیں اس کی بہت ساری تفاصیل ملتی ہیں. یہ وہی آیت ہے جس کے اوپر ایک صدقہ جاریہ سی ڈی بھی ہے, کس کے پلڑے بھاری. ہم نے جب آر کے پی میں پڑھا اس کو تو شاید 15-20 ہم نے حدیث ساری جمع کی تھی اس میں کہ کس کس چیز کے اوپر عمل بھاری ہوگا. لیکن اگر ہم یہاں اپنے لیے دیکھیں تو والوزن یومئذ الحق, بعض لوگوں نے تو سراسر انکار کر دیا. معتزلہ نام کا ایک فرقہ آپ پڑھیں گے, ڈیوینٹ فرقوں میں سے گزر چکے آپ تو نہیں ہیں وہ لوگ, تو وہ تو کہتے ہیں جی کوئی وزن نہیں, کچھ نہیں ہے, لوگ اللہ کو بلا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا کہ کچھ نہیں ہوگا, حالانکہ اس کے خلاف صریح آیتیں موجود ہیں. نمبر 1, انسانوں کے وہ صحیفے تلیں گے جس میں ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, سورہ انفطار کی آیتیں, کہ بے شک تمہارے اوپر حفاظت والے ہیں. حافظین کہتے ہیں ان فرشتوں کے, کیونکہ یہ حفاظت کرتے ہیں ہمارے اعمال کی, لکھتے ہیں ہر بات کو. تو پہلی چیز وہ صحیفے تو لیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ نیکیوں کو جسم دے دیا جائے گا. مثلا روایات میں آتا ہے کہ انسان کی نیکیاں اس کی بدیاں قیامت کے دن جانوروں کی شکل میں بھی ہوں گی. آپ نے فرمایا کہ کسی کو میں نہ دیکھوں کہ اس نے اپنے کندھوں پہ ایک بیل سوار کیا ہوا, کوئی آئے گا اس کے کندھوں پہ اونٹ ہوگا, کسی کے کندھوں پہ بکری ہوگی اور وہ من منا رہی ہوگی, وہ بل بلا رہا ہوگا, وہ ہانپ رہا ہوگا, تو گناہوں کو جسم دیا جائے گا. اسی طرح انسانوں کو بھی تولا جائے گا. صاحب اعمال یعنی اعمال نامے بھی تولیں گے اور صاحب اعمال یعنی میں اور آپ ہم بھی تولیں گے. آپ نے فرمایا ایک موٹا تازہ کافر جب پلڑے میں ڈالا جائے گا تو مچھر کے پر سے زیادہ بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. دنیا میں بھی نہیں ہوتا ایسی باتوں کا وزن, یہ الگ بات ہے ہم نے ان کو اپنے دماغوں پہ سوار کیا ہو. کوئی وزن نہیں ہے باطل کا, وزن حق کا ہے. حق لے آئے آپ کی بات مدلل ہو جائے گی. مت چیخے, مت چلائے, مت شور مچائے, بڑے پیار آجزی سے بات کر دیں. اگر حق ہے اللہ اس بات کو بڑی عزت دے دے گا, بڑے لوگوں کے دل کے اندر چلی جائے گی. اور حق نہیں ہے صرف گیدڑ بھبکیاں رہ جائیں گی. اور اسی کے برعکس کافر بڑے بڑے سلوگن, بڑے بڑے دعوے, آج تو سارا معاملہ ہی سارا اس وقت آوازوں کا ہی تو شور ہے. میڈیا کو دیکھ لیں, پروپیگنڈے کو دیکھ لیں, نیٹ کو دیکھ لیں, وہاں سے جو اٹھتی ہیں آوازیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی وزن ہوگا, پھینک پھونک ماریں گے ساری اٹھ جائیں گی. اسی طرح ایک دبلا پتلا شخص عبداللہ بن مسعود میدان محشر میں لایا جائے گا, جب نام اعمال میں تولیں گے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی ایک ایک ٹانگ احد پہاڑ سے بھاری ہوگی. لوگ مذاق اڑاتے تھے عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کا, لیکن کہا کہ یہ بہت بھاری ہوں گی. ایک روایت سناتی ہوں آپ کو, بہت ہی زیادہ دل کو چھو جانے والی روایت ہے, اور سنتے وقت خود کو ہی سامنے رکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ترمذی, ابن ماجہ, ابن حبان, بیہقی اور حاکم کی یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محشر میں میری امت کا ایک آدمی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا. اپنے آپ کو ہی سوچ لیں, اس کے 99 اعمال نامے لائے جائیں گے, یعنی 99 ڈفرینٹ دفتر ہوں گے. جیسے کاپیاں رکھی ہوتی ہیں نا آپ لوگوں نے حساب کتاب کے لیے, یہ اتنے کاپی, یہ اس ایئر کی, یہ ایک سال کی ڈائری ہے, یہ دوسرے کی, تو اس کے 99 دفتر لائے جائیں گے. اور ان میں سے ہر نام اعمال اتنا طویل ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے. سوچیے اسکرولز, جیسے بڑے بڑے رولر ہوتے نا, رول کیا گیا, ایک کھلے گا تو اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے. اور یہ سب نام اعمال برائیوں اور گناہوں سے لبریز ہوگا. اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اس نام اعمال میں جو کچھ لکھا ہے کیا وہ سب ٹھیک ہے, چیک کر لو, ڈبل چیک کرو, ایوری تھنگ از اوکے, کہیں نام اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا, کوئی بات خلاف واقعہ تو نہیں لکھی گئی. سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, ہاتھ تو بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں سوچ سوچ, ایک ایک چیز لکھی ہوگی. ہم تو غافل ہوتے ہیں نا, کئی وقت دن میں ہم تو کئی گناہ غفلت میں کر رہے ہوتے ہیں, دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں. فرشتے نہیں غافل ہوتے, وہ نہیں مسحور ہوتے ماحول سے, وہ جیسا دیس ویسا بھیس نہیں کر رہے ہوتے, ہم مسحور ہوتے ہیں, کہتے ہیں کوئی گناہ تھوڑی. لیکن جب انسان دیکھے گا تو پھر وہ اقرار کرے گا, اے میرے پروردگار جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے, سب سچ ہے. اور دل میں گھبرائے گا کہ اب میری نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے. یہاں تک کے معاملے پہ ذرا اپنے آپ کو بس روک لیں, کیونکہ اگلی بات سن کے پھر ڈھیل مل جاتی ہے. اس وقت پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا, ان تمام گناہوں کے مقابلے میں تمہاری ایک نیکی کا پرچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, جس میں تمہارا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہے. وہ عرض کرے گا کہ پروردگار, اتنے بڑے سیاہ نامے اعمال کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پرچہ کیا وزن رکھے گا, یعنی ایک پرچی کاغذ کا ٹکڑا اور دوسری طرف بڑے بڑے تومار, اور آپ کو پتا ہے کاغذوں کا وزن کتنا ہوتا ہے, جب کتابیں شپ ہوتی ہیں تو اس کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے, اتنے کے آگے ایک پرچی کا کیا وزن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تم پر ظلم نہیں ہوگا, اور ایک پلے میں وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے نام اعمال رکھے جائیں گے, دوسرے کلمے میں یہ کلمہ ایمان کا پرچہ رکھا جائے گا, اس کا وزن بھاری ہوگا اور گناہوں کا پرچہ ہلکا ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اب اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے,
یاد رکھیں یہاں پھر میں روک کے خوش فہمیوں کو دور کروا دوں، کیونکہ ایک صحابی تھے غالباً بھول نہیں میں رہی تو معاذ بن جبل ہی تھے یا جابر تھے، انہوں نے بھی ایک موقع پہ یہ بات سن لی تھی اللہ کے نبی سے، تو کہا اللہ کے نبی جا کے لوگوں کو بتاؤ، کہا آرام سے بیٹھو، لوگ اسی پہ قیاس کر دیں گے اور گناہ نہیں چھوڑیں گے. ساری زندگی وہ حدیث انہوں نے بیان نہ کی، اور جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے بستر مرگ پہ تو وہ حدیث بیان کر دی کہ کہیں یہ بات نہ ہو کہ میں نے علم چھپا دیا تھا. دیکھیں انسان جو گناہ کرتا ہے نا، مومن کو دنیا میں اس کی مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو اولادوں کے غم چمٹے ہوئے ہیں، یہ کوئی رزق کی تنگیاں ہیں، یہ کوئی بے عزتی، کوئی عزت، یہ اصل میں گناہوں کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں. شوق سے گناہ کرے انسان، لیکن معاف تو پھر کرانے پڑیں گے دنیا میں یا پھر وہاں جا کے ہوں گے. یہ لمبی بیماریوں کی صورت میں بھی معاف کروا جا سکتے ہیں، یہ گھر کے اندر آگ لگنے میں بھی، اور اس طرح سے اللہ کی نظروں سے بچ نہیں سکتے. ایئرپورٹ والوں کی نظریں بچا کے تو ہم چل جاتے ہیں نا ادھر ادھر، لیکن اللہ کی نظروں میں نہیں کر سکتے. ایک اور روایت ہے مسند بزار اور حاکم کی، ابن عمر راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، 950 سال کی بلکہ 1000 سال کی عمر تھی ان کی، پھر بھی موت آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پلے میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنی پیاری چیز ہے جو مجھے اور آپ کو بن مانگے ملی ہوئی ہے، اور ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی اندر، چھپا کے رکھی ہوئی ہے، نہ خود صحیح طرح اس کو کھول کے ہوا لگاتے ہیں کہ اس کے تقاضے کے، اور دوسروں کو تو دیتے ہی نہیں ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس کلمے کی لاج رکھے، قدر کرے. ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُسْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اس لیے جس کسی شخص پر ہلکا سا بھی ظلم نہ ہوگا، جو بھلائی یا برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی لے کر آئے گا وہ سخت نامے اعمال میں رکھ دی جائے گی، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. حضرت ابن عباس ان آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس مومن کا پلہ حسنات بھاری ہوا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں، اور جس کا پلہ گناہوں کا بھاری ہوا وہ اعمال کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اللہ اکبر. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اگر کسی بندے کے فرائض میں کوئی کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس بندے کے کچھ نوافل ہیں وہ دیکھو، اگر نوافل مل جاتے ہیں تو پھر فرضوں کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا. یعنی اسے لگ رہا ہے نا کہ وہاں جا کے بڑے جوڑ توڑ ہونے ہیں، کوئی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جانا. اللہ اکبر. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ محشر میں دو دفعہ وزن ہوں گے، پہلی دفعہ کفر اور ایمان کا وزن ہوگا، یہ غور کر لیجئے گا، اب اس بات سے آپ کافی زیادہ بات کو سمجھ دیں گے. دو دفعہ وہاں تولا جائے گا، ایسے ہی جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا تو شروع میں آپ کو ایک کاؤنٹر پہ کھڑا کیا جاتا ہے جہاں آپ کا ہینڈ ویٹ لے لیا جاتا ہے، وہ تولا جاتا ہے، پھر آگے جا کے تھوڑی دیر بعد آپ کے ہینڈ کے کیری آن بھی تولے جاتے ہیں. اسی ایگزامپل کو سامنے رکھے، پہلی جگہ پہ کفر اور ایمان کا وزن ہوگا، اس پہ چھانٹ لیا جائے گا، چھٹ جائے گا، کفر اور ایمان کی بنیاد پہ الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر اگلے جگہ پہ دوسرا جو وزن آئے گا نا، وہاں پھر نیکیاں اور بدیاں ہوں گی. کیا سمجھے؟ کفر تو پہلے ہی غلارے میں فیل، بلا ٹیسٹ فیل، بلا مقابلہ فیل. سورہ کہف میں آتا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کافروں کے لیے تو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو کافروں کو تو پہلے الگ کر دیا، پیچھے رہ کے مسلمان آؤ اب اپنی ذرا نیکیاں بدیاں تو لاؤ، پھر جنت اور جہنم کے باقی معاملے ہوں گے. اللہ اکبر. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کا کوئی وزن بھی نہیں رکھیں گے اس دن. اب کچھ چیزیں جو نام اعمال کو بھاری کرتی ہیں، سب سے پہلی چیز خلوص، کس دل سے کیا، کیا نیت تھے. آپ میں ہم سب اس وقت ایک ہی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلے میں تو پڑھا رہی ہوں، آپ سب سن رہے ہیں، آپ سب کا سٹیٹس برابر ہے، لیکن اجر برابر نہیں ہوگا. خلوص، نیت، کیا ارادہ تھا، کس تڑپ کے ساتھ سن رہے تھے، کس کی توجہ پوری تھی، کس کی کم تھی، کون پورا فوکس تھا اور کون آدھا تھا، دوسری چیز ہوتی ہے کن حالات میں نیکی کی. بعض کے لیے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں نیکی کرنے کے، بعض کے بڑے مشکل ہوتے ہیں. ایک آپ کی کلاس ہے جو آپ صحت مندی کے دن لیتے ہیں اور ایک وجہ بیماری کے دن لیتے ہیں، کیا ادھر فرق ہے؟ بہت فرق ہے. لیا کریں بیماریوں کے دن، آیا کریں، کسی کا ہاتھ پکڑ کے آ کے بیٹھ جایا کریں تاکہ اس ایک دن کا اجر آپ کے کئی دنوں کے صحت والی کلاس سے بہتر ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ان کا مقام ان سے بہت بڑھ گیا جو بعد میں خرچ کرتے ہیں. کیوں السابقون الاولون تھے؟ کیونکہ وقت کی بات تھی نا. اور چھٹتے جو لوگ ہیں نا، جو چناؤ ہوتا ہے نا، وہ مشکل حالات میں سے ہوتا ہے. یہ جملہ لکھ لیں، جن کو بھی اللہ نے چننا ہوتا ہے نا، ان کو مشکل حالات میں سے چنتا ہے. عام دنوں میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے کون نہیں. آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا اپنے بارے میں واللہ ہی کہ آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. مثال آپ صحت مند ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ عادتن جا رہے ہیں یا آپ کی یہ غذا بن چکی ہے. پتہ آپ کو اس دن چلے گا جس دن آپ بیمار ہوں گے، کس قیمت پہ دے رہے ہیں، کن حالات پہ کر رہے ہیں. تیسری چیز، رجحان کس طرف تھا. کچھ لوگوں کی فطرت میں ہی نیکی ہوتی ہے، بون جس کو آپ کہتے ہیں نا، مسلم والی کیفیت کہہ لیجئے، کہ جس میں پہلے ہی دل میں تب. کچھ بچے، مائیں خود اس کی گواہی دیں گی، کچھ بچے شروع سے بڑے ڈیڈیکیٹڈ، بڑے نرم، ماں کی بات ماننے والے، نماز پڑھنے والے، دس اینڈ دیٹ، اور کچھ شروع سے گناہ کی طرح مائل ہوتے ہیں. کچھ کو شروع سے قرآن اچھا لگتا ہے، کچھ کا تو دل گانوں میں لگا ہوتا ہے. تو اللہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ کون اپنے نفس پہ قابو پا کے آیا. بس ایک شخص ہے، میوزک اس کی روح کی غذا تھی یا اس کی پتہ نہیں قضا تھی، اس کو چھوڑ کے آتا ہے اللہ کی طرف تو قدر زیادہ. کسی نے میرے سے چند دن پہلے کہیں سوال پوچھا تھا، پتہ نہیں کہاں، لیکن سوال یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور ایک بندہ گناہ کر کے توبہ کر لے تو دونوں برابر ہو جائیں. یعنی ان کا زور اس پہ تھا کہ گناہ نہ کرنے والا زیادہ اچھا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو کر کے چھوڑا. یعنی خیال ایسی آتا ہے کہ گندی چیز کو دھو لیں اور ایک بالکل نئی چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. لیکن آپ خود ہی سوچ لیں، آپ دیکھیے کہ جس نے چکھی نہیں اس کو چھوڑنے میں کیا گناہ ہے، جس نے گانا سنا نہیں اس کو گانے کی محبت کیا لگے. ہاں سنتے تھے، آپ چھوڑ کے آئے اللہ آپ کے لیے، قدر تو اس کی قربانی ہے. اس میں جہاد بھی نفس آتا ہے، اس میں میلان آتا ہے. ایک شخص ہے تو صبح صبح بڑی خوشی خوشی اٹھتا ہے، اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا کیا بڑی بات ہے. منہ بھی دھویا تھا، سات وضو کیا، دو ایکسرسائز کرنی تھی، سات نماز بھی پڑھ لی، کوئی بات نہیں. ایک بندہ جس کو صبح اٹھنا ہی مشکل لگتا ہے، کیا خیال ہے وہ بندہ، اس کا اور اس پہلے کا اٹھنا برابر ہوگا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کلاس میں آنے کے لیے پہلے سے نہیں اٹھتے تھے اور اب اٹھنے لگ گئے، اور کتنے تھے جو یعنی ابھی اٹھ ہی نہیں پا رہے. سوچنے کی بات ہے، کل کیا پیش کریں گے اللہ کو. یاد رکھیے، جس نے اپنی نیند چھوڑی، جس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کہ الصلاۃ خیر من النوم، کلاس خیر من النوم، قرآن خیر من النوم، آپ لکھ کے اپنے جملوں میں لکھیں، خود اپنے آپ کو پوچھیں کیا چھوڑتی ہوں اللہ کے لیے، میں نے چھوڑا کیا آج تک. ایک تو وقت آتا ہے آپ کو تو قرآن کی تلاوت میں بھی لذت آتی ہے جیسے گانوں میں آتی تھی، لیکن آپ وہ جو ایک دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں نا، تھرڈ لین سے آپ پہلی لین میں آئے ہیں، یہ چیزیں آپ کی نیکیوں کو بڑھاتی ہیں. حالات، رجحان، میلان. ایک پیدا ہی کسی ایسے ماحول جہاں کبھی نماز روزے کا نام ہی نہیں تھا، جہاں منیز پہنی جاتی تھی، جہاں سکرٹس پہنی جاتی تھی، جب وہ اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے اس کی بات بہت ساری ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرے. یہ تقویٰ سکھائے گا آپ کو. شروع میں آپ بس گزارے گزارے کی نیکیاں کرتے ہیں. وہ مثال دی تھی نا ایک جگہ کہ جیسے دنیاوی انکم بڑھتی ہے نا تو گھر کی رونق بڑھ جاتی ہے، بدل جاتی ہے، ڈیکوریشن فیس اپ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، صوفہ بدل جاتا ہے، بیڈ ذرا اچھا آ جاتا ہے. اس طرح جس کے اندر تقویٰ آئے گا نا، اس کی نیکیاں سنورتی ہیں. پھر وہ تھوڑی پہ رہتے کہتے اللہ یہ تجھے پیش کروں، یہ تحفہ تجھے دوں، تو یہ تیرے قابل نہیں ہے، میں اس سے بھی بڑا لے کے آتا ہوں. پھر وہ لے کے آتا ہے، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اسی غم میں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اخلاص، ایڈورس کنڈیشنز میں نیکی کرنا، اور اپنے رجحان کے فرق پہ نیکی کرنا. ڈھونڈے اپنا ویک پوائنٹ، کون سی نیکی مشکل لگتی ہے، بس اب اس پہ کام کروں گی.
کسی کو ایک نیکی میں آسان لگتی ہے کسی کو دوسری آسان لگتی ہے، نہیں اب بیٹھ کے نیکی کروں گی۔ کسی کو چلنے پھرنے والی نیکیاں بڑی آسان لگتی ہیں، اس کے لیے بیٹھنا بڑا ہی محال ہوتا ہے، اور کوئی بالکل اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹھ کے استغفار کرتے رہیں، کیا آپ اٹھ کے ذرا اللہ کے راستے میں چار قدم چلیں، آپ ڈھونڈیں اور پھر اس کے اوپر اپنے اوپر چیک کریں۔ اسی طرح کچھ احادیث میں جو باتیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت معروف روایت ہے صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ سے، کہ آپ نے فرمایا کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی، دو کلمے زبان پہ بڑے آسان ہیں، پڑھنے بڑے آسان ہیں، بڑے مزے کے ہیں، سموتھ ہیں، بٹ وثقیلتانی فی المیزانی، نام اعمال میں بہت بھاری ہوں گے، وخبیبتانی الی الرحمانی، اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اور وہ کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیحات۔ کیوں اپنی زبان کو محروم کرتے ہیں؟ کھانا پکا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ شاپنگ کر رہے ہیں، کیا زبان سے یہ نہیں کہا جا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا مشکل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اتنی بوجھل چیز ہے کہ آدھا بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کہنے سے پورے بھر جاتا ہے، دو جملے سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور بندہ مومن کا تو دل ہی ہوتا ہے۔ عادت بنائیں اپنی زبان کو محروم نہ کریں، اور اس سے آپ کی بولنے کی عادت کم ہوگی، اس سے غور و فکر بڑھے گا، تدبر بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو نامہ اعمال میں بوجھل کرتی ہے نامہ اعمال کو، وہ کیا ہے؟ حسن خلق۔ ابو داؤد ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے ابو دردا سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میزان عمل میں حسن خلق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا، اچھا اخلاق۔ اسی طرح اگلی روایت ابو ذر ہی سے ہے، وہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہیں دو ایسے کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں، لیکن میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، حسن خلق اور زیادہ خاموش رہنا، بلا ضرورت کلام ہی نہیں کرنا۔ یقین کریں یہ تو سیل فون کے منٹ آدھے سے بھی کم رہ جائیں گے اگر ہم صرف ان حدیثوں پہ عمل کریں۔ ان چیزوں کو ضرورت سمجھیں، فن نہ سمجھیں، اور کیا، اور سنا، اور کیا، جو بات صرف ایک بیل سے بتائی جا سکتی ہے اس کو منہ سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ ہم ایکسٹرا منٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ اشارہ بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ بھی آ سکتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہم گھنٹوں کے حساب سے اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک چیز جو ہے جو انسان کے لیے نامہ اعمال میں بہت بھاری ہوگی، وہ کیا ہے؟ فرائض۔ فرض کی جو قدر ہے نا وہ نفل کی نہیں، جس بندے کے نامہ اعمال میں فرائض نہیں ہے نا اس کے نفل نہیں کام آئیں گے۔ آپ فجر نہ پڑھیں خیر سے، سوتے رہے، اور آپ صبح اٹھ کے تو پھر آپ سارا دن چاہے 100 نفل بھی پڑھ لیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان فرضوں کا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک چیز، اللہ کے خوف سے رونا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، جبرائیل بھی تشریف لائے، تو وہ شخص جو تھے وہ اللہ کے خوف سے رو رہے تھے، تو جبرائیل نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن ہوگا، مگر اللہ اور آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ کے خوف سے رونا۔ ہم اپنا رونا دیکھیں، کتنا روتے ہیں، کس کس غم میں روتے ہیں، کتنی دفعہ آخرت میں روئے اس بارے میں۔ اسی طرح ایک اور روایت، میدان محشر میں ایک شخص حاضر ہوگا، جب اس کا نام اعمال اس کے سامنے آئے گا تو نیک عمل بہت تھوڑے پائے گا، بہت تھوڑے سے نیک عمل ہے، اچانک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کر آئے گی اور اس کے نیک اعمال کے پلے میں گر جائے گی، اس کو بتایا جائے گا یہ تیرے اس عمل کا پھل ہے جو دنیا میں تو لوگوں کو دین کے احکام، باتیں، مسائل سکھاتا تھا، اور یہ تیری تعلیم کا سلسلہ ہے جو آگے چلا، اور جس جس نے اس پر عمل کیا اس میں تیرا بھی حصہ۔ تو اللہ کی طرف بلانا، میں کہتی ہوں جو زبانیں ہماری دنیا کی چیزوں کی طرف بلاتی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف بلانے لگ جائیں تو اپنے نام اعمال کو اچھا کر لیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز مردوں کے لیے، یہ خاص طور پہ، جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانا۔ آپ نے فرمایا کہ میزان عمل میں دو قیرات ثواب لکھا جائے گا، اور روایت میں آتا ہے کہ قیرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ہم کہتے سوئم میں ہی جائیں گے ایک ہی دفعہ، ساروں سے مل لیں گے، کوئی ثواب نہیں ہے سوئم کا اور دسویں کا اور جمعرات کا. بعض لوگ جاتے ہی نہیں وہاں, جاتے بھی ہیں اگر کفن دفن پہ تو کہتے ہیں بھلا ذرا چیک کرنا ہماری اماں فوت ہوئی تھی تو یہ آئے تھے. اچھا صرف منہ دکھا گئے تھے تو منہ دکھا کے جا رہے, اچھا وہ گئے تھے قبرستان تو بیٹا اب تو جانا ہی پڑے گا, آپ چلے ہی جائیے. یہ منہ دکھاوے کے نہیں, اجر کے لیے, صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ موجود ہے. ہم لوگ ہیوسٹن میں جہاں تھے تو پہلے بہت دور یعنی شہر سے دور ایک مسجد تھی, وہیں پہ زیادہ فیونرلز ہوتے تھے اور اس کے بعد ایک قبرستان بھی وہیں لوگ لے جاتے تھے, تو کافی دور تھا. تو الحمدللہ کوشش سے جو ہمارے بالکل ساتھ ہی مسجد تھی تو اس میں فیونرل ہاؤس بنا, لاسٹ ایئر کی بات ہے. اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ شہر میں کہیں بھی کچھ ہوتا تھا تو وہاں آتے ہیں. یقین کریں ہر آئے دن موسٹلی ظہر کے بعد وہ کرتے ہیں. تو میرے میاں غائب ہیں, گئے نماز پڑھنے اور کئی گھنٹے لگا کے جی وہ فیونرل تھا تو میں چلا گیا, میں کیوں اپنی نیکی چھوڑوں. کوئی بھی وہ وہاں نماز پڑھ کے پھر اور کوئی جانتے نہیں کوئی کس کلچر کے کچھ نہیں, ڈیڑھ دو گھنٹے کا دور قبرستان تھا وہاں دفن کرنا, اور اکثر مغرب تک آتے تھے واپس, کہتے تھے میں اپنا اجر کیوں چھوڑوں, میری کوئی چیز اس سے بڑی نہیں ہے کہ میں اپنے اجر کو ضائع کروں. تو دیکھیں کہ ہمارے معیار کیا ہیں, ہمیں پتا چل جائے ذرا ایک لمبا چکر لگانے سے لاکھوں ملیں گے ہزاروں ملیں گے, ہم سر پہ پاؤں رکھ کے چل پڑیں گے. نیکیاں نہیں پتا ہوتی تو اس کی قدر نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو نامہ اعمال میں بھاری ہوگی وہ کیا ہے, اپنے اور اہل و عیال پر خرچ کرنا ضروریات پر نیکی کے ساتھ. یہ طبرانی کی روایت کا خلاصہ. اسی طرح ایک اور چیز عمران بن حسین سے ہے, یہ بھی قیامت کے دن علماء کی روشنائی یعنی سیاہی جس سے انہوں نے علم دین اور دین کے احکامات لکھے ہیں ان کو اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا. کیا بھاری ہوگا, علم علماء کی سیاہی بھاری ہو جائے گی. کتنا آج تک لکھا ہے مجھے یہ بتائیں, چار لفظ نہیں لکھ پاتے ہم تھک جاتے ہیں, یہ ایک ایک لفظ تلے گا انشاءاللہ, یہ کاپیاں تلیں گی یہ کتابیں تلیں گی اور اس طرح کی باتیں. اب باقی آپ نے سننی ہو تو آپ جا کے ویب سائٹ سے سیدھی سن لیں, کافی اور بھی اس میں چیزیں آتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جتنا جس کو اپنی نیکیوں کی تڑپ لگ جائے گی فکر لگ جائے گی وہ اس کے لیے کوشش کرے گا, اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی تڑپ لگنی چاہیے. مال بڑھاتے ہیں چیزیں بڑھاتے ہیں لیکن جس کو نیکیاں بڑھانے کا غم لگ جائے گا وہ دنیا کی بہت بیکار چیزوں سے خود بخود اپنے آپ کو پیچھے کر لے گا, اور جتنا وہ پیچھے کرے گا نیکیاں خود ہی آگے آئیں گی. دیکھیے کچھ چیزیں غیر ضروری بھری ہوتی ہیں نا جگہوں میں تو پھر کام کی چیزوں کا جگہ ہی نہیں بچتی. غیر ضروری چیزیں نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ زندگی میں آئے گا جس سے ساتھ انسان اپنے آپ کو جوڑے گا. اور اللہ تعالیٰ اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جس کے پلڑے بھاری ہوئے یہ فلا پائیں گے. ہم کہتے ہیں جس کی جیب بھاری وہ فلا پائے گا, جس نے بھاری چوڑیاں پہنی ہوئی اس کی عزت ہے, جو بھاری گاڑی میں نکلا وہ فلا پائے گا, جس کا گھر بڑا ویلا ہے وہ فلا پائے گا. نہیں, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, اور اس کے برعکس بد قسمت کون ہے, ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یسلمون, ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم, اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا. مجھے تو اس آیت کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے جنہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. ٹھیٹ ترجمہ, خسروا انفسهم, کسی نے ان کا نقصان نہیں کیا انہوں نے خود اپنا کیا. کیوں بھائی, کیا نقصان تھا, کیا وجہ تھی, بما کانوا بآیاتنا یسلمون, کہ ہماری آیتوں کے ساتھ بڑی بے انصافی کرتے تھے, بڑا ظلم کرتے تھے. کیا ہے بھائی آیتوں کے ساتھ ظلم, ہم نے تو سوچا تھا انسانوں سے ظلم ہوتا ہے, یہاں آیتوں سے ظلم ہے. آیتوں پہ ظلم کیا ہے کہ ان پہ غور و فکر نہ کرنا, ہدایت کی جو روشنی ان میں موجود تھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا, ضد اور عناد کے باعث ان آیتوں سے منہ موڑتے رہے, تعصبات کے شکار رہے کہ یہ آیتیں سنا کون رہا ہے, یہ سنوا کون رہا ہے, یہ کہہ کون رہا ہے, یہ بول کون رہا ہے, اور ان آیتوں سے ہدایت لینے کے بجائے صرف وظیفے پڑھ پڑھ کے برکت ہی لیتے رہے, جن نہیں بھگاتے رہے. اندر کا جن تو مرانا، باہر کے جن جاتے رہے۔ کیا آج ہو رہا ہے تم کے سسل؟ تھوڑا محسوس ہوتی کیا اب آپ کے دل سے آہیں نکلنے لگتی ہیں لوگوں کے حالات پہ؟ لوگوں سے مراجے کے ہمارا ارد گرد ہم سب اسی کا حصہ ہے۔ کتنا ظلم ہے، کتنی تکلیف ہے، صحیح پڑھ نہیں سکتے کہ یہ ظلم نہیں ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تو تم کو جگہ دے دی زمین میں، بھیج جو دیا تمہیں، رہو اب مکن یمکن تمکین، رہو اب اس زمین میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش، اور ہم نے مقرر کر دی اس میں تمہاری روزیاں۔ ہمیں پتہ ہے تم دنیا میں رہو گے، تمہیں رہنے کی جگہ چاہیے، تمہیں معیشت کا سامان، کھانا پینا، روٹی، گروسری، یہ سب چاہے گا، لیکن کیا یہ مقصد زندگی ہے؟ اسی کو بھاری کرتے رہو گے؟ نہیں، قلیل ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو، یا بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ کیسے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں رکھا کہ اعمال نامے کو بھاری کرنے سے جو چیز روکتی ہے نا انسان کو، یا وہ اس کی اکاموڈیشن ہے، رہائش کہہ لیں، گھر کہہ لیں، یا اس کا کھانا پینا ہے، یا تو کھاتے اور پکاتے رہتے ہیں اور یا لیتے اور سجاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی کرسٹل قلب نامے اعمال میں نہیں تلے گا۔ سجائیں، بت بنا کے ان کو روز صبح اٹھ کے صاف کریں، پوجے، یہ پوجنا ہی ہوتا ہے نا، اس کی حفاظت کرنا، کس طریقے سے سجائیں، کچھ بھی کل قیامت کے دن نہیں آئے گا۔ آج اس سوچ کے ساتھ اپنے گھر کے ایک جائزہ لیجئے گا، میرے گھر میں کیا کیا چیز میرے نیکیوں کے پلڑے میں تلے گی اور کیا کیا چیز میری بدیوں کے پلڑے میں تلے گی۔ آپ دیکھیں گے آپ کا بالکل سنیری ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ جو چیزیں آپ نے سینے سے لگائی ہوئی تھی وہ ایک ایک کر کے آپ سب دے دیں گے دوسروں کو، میرے سے نہیں یہ حفاظت ہوتی۔ جن کو بھاگنا ہوتا ہے نا وہ راستے کی ساری رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں، خالی ان کو اچھا لگتا ہے۔ زندگی میں جتنا سامان بھر لیں گے اتنی زندگی مشکل ہوگی، گھر میں جتنا سامان بھریں گے آپ کا وقت گھر میں لگ جائے گا۔ سوچیں، دماغ جہاں جو بھریں گے وہاں وہی نکلے گا۔ میں تو کہتی ہوں صرف ایک دن بازار سے ہو کے آ جائے، ہوش ہی نہیں ہوتی لوگوں۔ بعض دفعہ لوگ کبھی میرے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں نا تو بازار سے کوئی عورتیں گزر رہی ہوتی ہیں تو جو بھی ساتھی ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو روک کے تو بتانا چاہتی ہیں کلاس کی باتیں یہ وہ، تو میں ان کو منع کرتی ہوں، میں کہتی ہوں مت کریں، ان کا تو دماغ پتہ نہیں کدھر کدھر کھویا ہوا اس وقت، ان کے تو ہاتھ بھی بھاری، ان کی تو نظریں بھی بھاری، جیب ہلکی ہو چکی ہے، کچھ خواہشیں ارمان دل میں لے کے بوجھل دل سے وہ جا رہی ہیں۔ کیا وہ آپ کی قرآن کی کلاس کی دعوت لیں گی؟ نہیں لیں گی، جس نے لینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی بھیج دے گا۔ اب شعور کے ساتھ ان 10 آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور چپکے چپکے دعا کریں کہ اللہ نام اعمال کو بھاری کر دینا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قرية اہلکناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم
فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
یہ لفظ ایک چھوٹا سا اس میں ایڈ کر سکیں تو آپ کر سکیں. ہم نے آیت 10 کے اندر دیکھا تھا نا کہ معنی معائش کے, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں رہنے کا موقع دیا. تو معائش لفظ جو ہے اس کے بعد اگر اللہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اقتدار. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اقتدار دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کو مجبور کل ہستی نہیں ہوگا, بلکہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ضرور ہوں گے. اب آگے چلتے ہیں, یہاں سے آدم اور ابلیس کا قصہ دوبارہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں یہ قصہ 7 بار ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اور پھر بہت ساری باتیں اس میں دیکھیں گے, اور سورۃ الاعراف میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا. کم سے مراد جمع ہے, تو آدم اور ان کی روحیں, آدم اور ان کی اولاد. ہاں اگر صرف واحد ہوتا خلقنا کا تو مراد آدم ہوتے, یہاں مراد دونوں ہی ہیں. یہاں مراد لے لیا جائے اس سے تو پوری انسانیت, یعنی اللہ تعالیٰ یہاں سے انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا, پھر کیا کیا, ثم صورناکم, پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو, لآدم آدم کو. کیا ہوا, فسجدوا الا ابلیس, پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, یعنی ابلیس نے نہ کیا باقی سب نے کیا. لم یکم من الساجدین, اور نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. قال ما منعک, ہم نے کہا کس چیز نے روکا تجھ کو. اللہ تسجدہ, کہ نہ تو سجدہ کرے. اس امرتک, جبکہ میں نے حکم دیا تجھ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا وہ صرف فرشتوں کو نہیں تھا, ابلیس کو بھی تھا. اور بات کہتے ہیں کہ اس وقت صرف یہی دو مخلوقات تھی, تو فرشتوں کو سمبلائز کر کے ساری مخلوقات کو حکم دیا گیا تھا, تو اسی کے اندر پھر ابلیس بھی شامل ہو گیا, لیکن بہرحال حکم اس کو بھی تھا. قال انا خیر منہ, یہاں سے نوٹ کرتے جائیے, ہم پورے رکوع کا ایک دفعہ خلاصہ کر لیں گے. اس میں سے کچھ رویے جو ہمیں دکھیں گے یہی پھر بعد میں ہم انشاءاللہ اپنے ڈسکشن میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, مان جاتا, مانا نہیں, بلکہ کیا کہا, انا خیر منہ. پہلا لفظ جو اللہ کے حکم کے بعد اس کی زبان سے نکلا, اللہ کے حکم کو سننے کے بعد اس کی زبان سے نکلا, وہ انا تھا. دوسری چیز, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے کیا. یہ کیا ہے, دوسرا رویہ, زبان درازی, آگے سے زبان چلا رہا ہے. اور تیسری بات ہے, لاجک دے رہا ہے, دلائل پیش کر رہا ہے کہ دیکھو آگ کو پیدا اس کو فلاں سے کیا, اس کو مجھ سے کیا. قال فاحبط منہا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نکل اس میں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا, تجھے یہ لائق ہی نہیں کہ تو اس میں بڑا بن کے رہے. فیہا سے مراد زمین یا اس دنیا میں تم بڑا بن نہیں سکتے, کیونکہ بڑائی بن سکتے ہو, لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ. انک من الساغرین, اور بے شک تم ذلیل لوگوں میں سے ہو. الساغرین جو ہے ساغر کی جمع, اور ایسی ذلت اور حقارت کو کہتے ہیں کہ جس میں ذلیل ہونے والا اپنی ذلت اور پستی پر خوش ہو رہا ہو. عموماً انسان کو اپنی بے عزتی اچھی نہیں لگتی, تکلیف ہوتی ہے اس کو سن کر, لیکن بعض دفعہ ایسی بھی انسان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر انسان غلط چیزوں پہ اور بے عزت ہونے کو ہی عزت سمجھتا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے معیار بدل جاتے ہیں نا عزت اور بے عزتی کے, وہی حساب ہے کہ جو چیز بندے کی بے عزتی کی ہو اس کو وہ اپنی عزت سمجھے, اور جس کو عزت سمجھنا ہو اس کو بے عزتی سمجھے. اور آج کے دور میں ایسے بہت سارے رویے آپ کو دکھیں گے کہ اللہ کا دین لوگوں کو بے عزتی والا دین لگتا ہے بعض اوقات, اور بعض دفعہ غلط کام کر کے بھی لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیتے. پھر اس کے بعد فرمایا
قال انذرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا کہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دیجیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سنتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بات اس نے نہ مانی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات سن تو لیتے ہیں، سمجھ تو لیتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. قال انک من المنذرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو ڈھیل دیے ہوئے میں سے ہے. اسے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ شیطان کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں. اس لیے اگر کسی کی دعائیں قبول ہوں تو وہ کسی فخر کا شکار نہ ہو جائے، بڑے تکبر میں نہ آ جائے کہ دیکھو میری تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سننا چاہے تو شیطان کی سن لے، اور نہ سنے نہ مانے تو چاہے کسی نبی کی نہ مانے، یہ اس کے اختیار میں ہے. قال فبما اغویتنی، اب اگلا رویہ نوٹ کریے گا شیطان کا، کہنے لگا اس کی وجہ سے تو نے مجھے اغوا کیا، یعنی اپنی غلطی کا الزام آدم پر دھرنے لگا. اور یہ شیطانی رویہ ہوتا ہے کہ بس یہ تھا وہ وجہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے اغوا کر دیا، اور جس کی وجہ سے تو نے مجھے بہکا دیا. لفظ اغوا بھی جو ہے نا عربی زبان میں ایک سے زائد معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو بالکل وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کڈنیپ کے معنوں میں، اس سے مراد یہ ہے کہ میں جس جنت میں تھا تو نے مجھے وہاں سے نکال دیا. پھر اسی طرح کسی کو راہ راست سے بھٹکا دینے کو بھی اغوا کہتے ہیں. پھر کسی کو ایسا حکم دینا جس کی نافرمانی اس کی گمراہی کا باعث بن جائے، اس کو بھی اغوا کہتے ہیں. اسی طرح چوتھا معنی، کسی کو گمراہی کی سزا دینے کو بھی اغوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اغوا کا ایک اور بھی استعمال ہوتا ہے عربی ڈکشنری میں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی کام کرنا تھا. مثال آپ اس کو پہلے اس کو مثال سے سمجھا دیتی ہوں آپ کو، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. کہ حکم ملا کسی کام کا، اس کو مان کے جنت ملنی تھی نا، اب حکم نہیں مانا تو جہنم ملنی چاہیے تھی نا. تو کسی کا حکم کو نہ ماننا لیکن عذر یہ رکھ دینا کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ میں وہ کام کرتا اور جنت ملتی، تو یہ سارے معنی اس اغوا کے لفظ میں آتے ہیں. یعنی اس نے مرد الزام ٹھہرا دیا آدم علیہ السلام کو. کیا کروں گا؟ انتقام لوں گا. کیسے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، البتہ ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں. ہر ایک کو نہیں بہکاتا، تھوڑا تھوڑا بہکاتا ہے. زیادہ کس کو بہکاتا ہے؟ جو سیدھے راستے پہ چلنے لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہی یا پڑھنے پڑھانے سے ہم محفوظ ہو گئے، حالانکہ ہم شیطان کی ٹارگٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں. کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ صراط الغی پہ چلنے والوں کو بہکاؤں گا، وہ تو خود ہی چل رہے ہیں، وہ تو شوق سے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. اس لیے جو لوگ دنیا میں گمراہیاں پھیلانے والے، شیطانی ایجنڈے کو پرموٹ کرنے والے ہوتے ہیں، شیطان ان پہ زیادہ محنت نہیں کرتا. وہ تو کھلے عام کر رہے ہیں، بس ایک نظر ڈال لیتا ہوگا، کبھی کبھی ٹھیک چل رہا ہے، سب ٹھیک ہے، اوور آل سپروائز کر لے گا. لیکن اس کی ایوری اینڈ ایچ جو ایفرٹ ہے نا، وہ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لیے لگتی ہے، جس میں دیندار بھی آئیں گے، دینی رہنما بھی آئیں گے، دین کے طالب علم آئیں گے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، مسجدوں میں آنے والے، مسجدوں میں بلانے والے. ہر بندہ جو سیدھے راستے پہ جانے کی نیت کر لیتا ہے، اس کے لیے شیطان کھڑا ہو جاتا ہے. اور احادیث میں یہ بات بہت وضاحت سے آتی ہے کہ جب کوئی بندہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس راستے پہ آ کے مختلف پردوں کے پیچھے سے اس کو چیزیں دکھانا چاہتا ہے، اور اس کو یہ کہتے ادھر آؤ، اس پردے کے پیچھے دیکھو کیا ہے. انسان جھانک لے تو مارا گیا، پھر نہیں آئے گا اس راستے میں. کبھی آگے تھوڑا جائے گا، کہے گا ادھر آؤ دیکھو کتنی خوبصورت عورتیں ہیں. کوئی بچ جائے کہ آگے کہے گا آؤ کتنے مزے کے کھانے ہیں، دیکھو کتنا حسن ہے، کتنا بازار ہے، کتنا کچھ. یعنی ہر بندے کا جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا، شیطان اس ویک پوائنٹ کو انسان کی آگے مجبوری بنا کے پیش کر دیتا ہے. اور جو تو چلتا گیا چلتا گیا، اور جس نے ایک پردے کو بھی جھانک کے دیکھ لیا وہ مجبوریوں کا شکار ہو جائے گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس ان کے سامنے سے، بالکل سامنے سے آؤں گا. مطلب کیا ہے کہ دنیا ان کے سامنے بڑی کر کے دکھا دوں گا، سامنے سے آ کے، یعنی اوپنلی بھی آؤں گا. ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، یعنی ہڈنلی آؤں گا. چھپکے وار کروں گا، پیٹ کے پیچھے چھرا گھونپوں گا، اور اسی طرح یہ کہ آخرت کو ان کے پیچھے ڈال دوں گا، لیس پرائرٹی۔ اور دنیا آگے کیسے آ گئی؟ فرسٹ پرائرٹی۔ ان کے غم، ہم، ان کی خوشیاں، ان کی کوششیں، ان کی سٹرگلز ساری دنیا کی ہو جائیں گی، اور آخرت کو صرف یہ بس خیال اور قیاس اور دعاؤں پہ رکھ دیں گے اور امیدوں پہ رکھ دیں گے۔ نہیں مل جائے گی نا آخرت، کچھ نہیں ہوتا، جنت مل جائے گی، اور اس طرح وہ آخرت ان کے پیچھے پڑ جائے گی۔ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ، اور ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، یعنی نیکیاں مشکل کر کے دکھاؤں گا۔ بہت مشکل لگے گا ان کو دین، دین کی کوئی بات، دین کا کوئی تقاضا ان کو ایسے لگے گا کہ جیسے جسم سے روح نکل گئی، برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ ان کو وہ نیکی کرنا ایسے لگے گا جیسے پہاڑ پہ چڑھنا۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کو بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، یعنی گناہوں کو خوبصورت کر دوں گا، گناہوں کے جو نقصانات ہیں وہ ان کی نگاہوں سے چھپا دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہ تو پائے گا اکثر کو ان میں سے شکر کرنے والا، اکثر شکر نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کسی نہ کسی راستے سے بہک ہی جائیں گے، کوئی دنیا کے رنگ میں پھنس جائے گا، کہیں کوئی آخرت کو پیچھے ڈال دے گا، کوئی گناہوں کی لت کا شکار ہو جائے گا، اور کوئی نیکیاں کر کے بھی اس نیکی کی قدر نہ کر سکے گا۔ اب یہ چیلنج سن کے ہمارے تو خون میں کوئی گرمی نہیں آ رہی، کوئی غصہ نہیں آ رہا، ہم تو بڑے پیار اور محبت سے اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں چل شیطان کہیں کا۔ اگر شیطان کے اس چیلنج کو دل کی دنیا پہ لیں گے نا، تو آج کے بعد تو کبھی کسی اپنے تو کیا کسی دشمن کو بھی شیطان نہیں کہیں گے۔ اور جب ہم اپنے بچوں کو شیطان کہتے ہیں تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں شیطان کے لیے کتنا نرم گوش ہے، اندر سے کتنا پیار کرتے ہیں اس کو، اتنی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جان کا دشمن نہیں، ایمان کا دشمن ہے۔ ہماری دنیا کو برباد نہیں کرنا والا صرف، ہماری آخرت کو بھی برباد کرنے والا ہے۔ صرف ہمیں ہی نہیں لینے والا، ہماری نسلوں کو بھی لینے کے ارادے کر رہا ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کا کچھ اثر کم ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی دھمکیوں سے ڈرنے والے تھوڑی تھے۔ قال احرج منہا، کہا نکل جاؤ ادھر سے، گیٹ آؤٹ، بھاگ جاؤ۔ کس طرح؟ مذموما مدحورا، مذمت کیے ہوئے، تھتکارے ہوئے، برے حال سے، مردود ہو کر، نکلو یہاں سے۔ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی تم تو اپنے چیلنج کر رہے ہو، جو کرنا چاہو شوق سے کرو، لیکن میں تم سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، لمن تبعک منہم، اور البتہ جو کوئی تیری پیروی کرے گا ان میں سے، یعنی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کرے، تو مجھے پھر اس کی پرواہ نہیں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو تم سب سے، یعنی تم بھی آگ میں جاؤ اور تمہاری بات ماننے والے بھی جائیں۔ یہ ہے اللہ کا الغنی ہونا، بے نیاز، اللہ الصمد۔ کوئی جائے آگ میں، کوئی جنت میں جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تم دونوں، تم سب چلے جاؤ گے وہاں کے سارے کے سارے، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یہاں پہ ایک حصہ اس واقعے کا پورا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعہ وہی تھا جو ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے۔ آدم اور ابلیس کا قصہ پورے قرآن پاک میں 7 بار آتا ہے، جس میں سے واحد سورۃ بقرہ مدنی ہے، باقی 6 جگہ مکی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک سورت الاعراف بھی ہے۔ اور مکی صورتوں میں بھی سب سے آخری سورت جو بنی اسرائیل ہے اس میں ہے، وہاں بھی یہ قدر تفصیل سے واقعہ آتا ہے۔ اور اب دیکھیں گے کہ سورت الاعراف کی کچھ باتیں وہاں جا کے بھی ہمیں دہرائی کے ملیں گی، تو کیا پتہ چلا کہ جو واقعہ ابھی تک ہم سن چکے ہیں سورہ بقرہ کا، وہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوا تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ ہم نے سب سے پہلے وہ پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہم دیکھیں گے کچھ لفظوں کا، آیت تو ہو گئی لیکن میں اس میں سے کچھ چنکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلی دیکھیے کہ آیت 11 میں ہم نے دیکھا تھا خلقناکم کے بعد ثم صورناکم کو۔ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور صورت گری اور چیز ہے۔ خلقنا جو ہے نا، خلقہ سے ہے، کسی چیز کا خاکہ بنانا، ڈھانچہ کھڑا کر دینا، یہ ہر ایک کا ایک جیسا ہے۔ اصل میں جو خلقناکم ہے نا، یہ ہماری روح ہے۔ ہم دورہ قرآن میں بھی یہ چیز دیکھ چکے اور آپ پہلے بھی جانتے ہیں، اس کو کئی دفعہ پیچھے شاید ذکر ہوا ہے، کہ ہم 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا. ٹھیک ہے, ایک فطرت ہے, ایک جبلت ہے. ہماری جو روح ہے نا, یہ ہے خلقناکم. اصل جوہر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا نا, وہ ہماری روحیں تھی. یہ ہر انسان کی ایک شکل کی ہے, ایک ہی اس کی خوبی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم نے جب سورہ بقرہ میں یہ واقعہ پڑھا تھا تو میں نے آپ کو ایک لمبی لسٹ لکھائی تھی کہ کیا چیزیں فطرت کا تقاضا ہے. ایکوائرنگ دا نالج, ایگو, انا, اس میں انشاءاللہ آپ آگے اگلی آیتوں میں کچھ اس کے عملی اظہار دیکھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن پہلی چیز جو پیدا کرنی تھی وہ روح تھی, وہ سب کی ایک جیسی ہے. بس اس حال میں ہم جتنے بھی لوگ مشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا جہاں بھی جو بھی یہ بات سنے گا, شاید ہی کوئی دو لوگوں کی شکل ایک جیسی ہو. ہاتھ, قد, کاٹ, ضرور فرق ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے تو پہچان ہے. لیکن یہ سوچ لیجئے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ ہم اندر بیٹھے ہیں نا, ہم جس دن پیدا ہوئے تھے جو ہماری روح تھی نا, وہ سیم شکل, سیم سائز, سیم عقل کی تھی. آدم سے لے کے قیامت تک کا دور, چاہے بچے اب ایکٹیو پیدا ہو رہے ہیں, بچوں میں زیادہ سمجھ ہے, بچے زیادہ ہے, مطلب بہت زیادہ پکنگ ہو گئے, لیکن روحیں وہی ہیں. یہ سب کی سیم کاپی تھی. ہاں, سم مصور ناکم, یہ سور کیا, یہ میری اور آپ کی صورت ہے, یہ ہمارا بدن ہے, یہ ڈفرینٹ ہو گئے. جیسے آپ کو مثال دی تھی پیچھے بھی میں نے ایک دفعہ, کہ جیسے آپ نے کسی کو کوئی موتی گفٹ میں دینا ہے. اصل چیز موتی, آپ 10 لوگوں کو گفٹ دینا چاہتے ہیں بالفرض. آپ ایک ہی دکان سے جا کے 10 بڑی خوبصورت پر لگی ہوئی رنگس لے کے آ جاتے ہیں. اب آپ ان 10 کو پیک کرتے ہیں, کیسے, مختلف ریپنگ پیپرز میں, جیسا کوئی ہوتا ہے اس کے حساب سے جو بھی کرنا ہوتا ہے. کسی کو براؤن پیپر میں کر دیں گے, کسی کو بلیک میں کر دیں گے, کوئی پرنٹڈ کر دیں گے, کسی پہ ریبن لگا دیں گے, کسی پہ پھول لگا دیں گے. تو یہ ریپنگ پیپر کیا ہے, یہ میرا اور آپ کا بدن ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. افسوس کی بات ہے کہ ہم تو ریپنگ پیپرز میں ہی کھو گئے. یہ ریپنگ پیپر جس میں لپٹ کے ایک بڑا پیارا گفٹ فرام گاڈ ہمارے پاس بچے کی صورت میں آتا ہے, موت کی صورت میں یہ ریپنگ پیپر ہمارے ہاتھ میں رہ جاتا ہے, اور وہ اندر جو موتی روح کی طرح تھا نا, وہ فرشتے لے جاتے ہیں. 4 ماہ کا حمل ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر صورت گری کے معاملات میں آنے سے پہلے خلقناکم روح پا چکا ہوتا ہے, اس کی تقدیر لکھی جا چکی ہوتی ہے, اس کا جنتی جہنمی ہونا لکھا جا چکا ہوتا ہے. تو یہ دو مختلف مراحل ہیں. ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہماری زندگی میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے. آج ہماری شکل, صورت, ہماری باتیں کیا ہے, ساری ظاہر پہ تو مرتے ہیں, ہماری ایفرٹ ساری کس کے لیے. ایک ایک چیز کو ڈسکس کر لیں, کھانے پینے کو لے لیں. ایک کھانا ہے روح کا اور ایک کھانا ہے بدن کا, کس کی زیادہ ایفرٹ ہے, کس کا زیادہ فکر ہے, کیا خوراک ہے روح کی. مسے کی تو نہیں رہی نا, ظالموں نے تو کہہ دیا روح کی غذا قرآن ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو روح کی غذا قرآن تھی. کون سا سادہ پڑھ کے جھومنا, اونگنا, بلکہ اب تو جب سمجھ نہیں آتا تو جھومتا کون ہے, وہ تو اونگتا ہے. ہاں, کوئی بڑے راگ لگا کے لوگوں کو ذرا توجہ کھینچنے کے لیے کرے تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے نعرے لگا دیں گے, لیکن وہ قرآن کون سا قرآن تھا جس کو سمجھتے ہی نہیں تھے. پچھلے 7 پارے آپ نے رمضان میں سنے ہوں گے اور اگلے سنے ہوں گے, فرق محسوس ہوا نا. یہی فرق ہوتا ہے کہ جو چیز سمجھ آتی ہے وہ آپ کی روح کی غذا ہے. ہم کس کی فکر میں, ہمیں غم کس کا ہے, ہم کام, ہمارا پیسہ زیادہ کس پہ لگتا ہے. ایک ایک چیز چیک لسٹ بنا لے, ایک طرف لکھے روح کا کھانا یا روح کے تقاضے, ایک طرف لکھے بدن کے تقاضے. نمبر 1 کھانا, کھانے کا خرچہ, کھانے کی ایفرٹ, کھانے کی محنت, کھانے کو سجانا, کھانا کھانا کھانا.
لیکن اصل سوچ بدلی ہوئی. اس وقت اگر آپ پورے کلچر پہ غور کریں نا تو اس وقت ظاہری جسم کو ہی پال پوس رہے ہیں. کپڑے کس کو پہناتے ہیں, کس کے جوڑوں کا فکر ہے, روح کے جوڑوں کا یا بدن کے جوڑوں کا, کپڑے جسم کے کپڑوں کا ہے نا. یہ ساری چیزیں آگے آتی جائیں گی. پھر اس کے بعد اگلی چیز دیکھیے کہ اس واقعے میں ہم نے تین مختلف کرداروں کا ذکر سنا, ایک آدم, ابلیس اور تیسرے جو تھے وہ فرشتے ملائکہ. تین ہی مخلوقات ہیں اصل میں جن کو ہم جانتے ہیں یا جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. ہم نے کوئی اور چڑیلیں بنا لی, کوئی اور چیزیں کر لی, اللہ نے اس کا نہیں کچھ بتایا. ہوں گی تو ہوں گی, ہمیں کیا. ٹھیک ہے, تین مخلوقات ہیں, تینوں کا فرق سمجھ لیجئے. ایک مخلوق ہے فرشتے, یہ عاقل, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں, جن کے اندر سمجھ ہے, سوچ ہے, جو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک ہے فرشتے. فرشتے جو ہیں یہ نور سے بنے ہیں, ملائکہ, ملک کی جمع. ہاں, ان کا معاملہ کہ مکمل اطاعت, فرما برداری, یفعلون ما یؤمرون, جو حکم ان کو ملتا ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لا یعصون ما امر اللہ, جو اللہ نے حکم دیا اس پہ انکار نہیں کرتے. اس کے بعد دوسری مخلوق جو ہے نا وہ کون سی ہے, جن. جنوں کے اندر ہی اصل میں شیطان ہوتے ہیں. آپ سمجھ لیں لفظ شیطان کو بھی, تو انشاءاللہ پھر اس پہ بھی بھٹکیں گے نہیں. شیطان کوئی کردار نہیں ہے, یہ رویے کا نام ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے آٹھویں پارے کے شروع میں کہ جنوں اور انسانوں دونوں میں سے کچھ شیطان ہوتے ہیں. شیطنت ایک رویہ, ایٹیچیوڈ کا نام ہے, جو لوگوں کو اللہ سے سرکش کرنے پہ مائل کرتا ہے. جنوں میں بھی ہو جاتے ہیں, ہاں جنوں میں اکثر ایسے ہوتے ہیں. اور جن جو ہے نا یہ آگ سے بنے ہیں, وہ نور سے بنے تھے تو یہ نار سے بنے ہیں. عموماً جنوں کے اندر ہمیں خرابی زیادہ ہوتی ہے, سرکشی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا کہ یہ دو مخلوقات ہیں ایکسٹریم کی, ایک ہی سج پہ کھڑی ہے, ایک ہی سج پہ. ان دونوں کا مکسچر ہے انسان, جس کو آدم کہا گیا. اور آدم کا لفظ جو ہے نا ادما سے ہے, گندمی رنگ کو کہتے ہیں. ادیمت الارض عربی میں کہتے ہیں مٹی کا کرسٹ, یہ جو زمین پہ مٹی ہوتی ہے نا, اس کا جو اوپر کی لیئر ہوتی ہے اس کو ادیمت الارض کہتے ہیں. مٹی سے بنا ہے نا آدم, اسی لیے اس کو. اور یہ لفظ جو آدمی ہے, ایک آدمی, دو آدمی, یہ بھی اصل میں وہ آدم ہی کی تصویر ہے, اسی کو چھوٹا کر کے دکھایا گیا. انسان کے اندر اللہ نے دونوں چیزوں کی طاقت رکھی ہے, چاہے تو اچھے کام کر کے مسجود الملائکہ بن جائے اور فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جہاں جبرائیل کو روک دیا گیا وہاں اللہ کے نبی چلے گئے آگے. تو انسان فرشتوں سے بھی آگے جا سکتا ہے اپنے رویے, اپنے کاموں کے ذریعے. اور انسان شیطانوں سے بھی نیچا گر سکتا ہے, اسفل السافلین میں بھی گر سکتا ہے, شیطنت کو اپنے اوپر تاری کر کے. بالکل اسی طرح جس انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں بیلنس رویے میں ہوں گی, وہ انشاءاللہ انسان ہے, غلطیاں بھی کرے گا, توبہ بھی کرے گا, اصلاح بھی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نورانی پن بھی ہے اور ظلمانی پن بھی ہے, یعنی اندھیرے اور روشنیوں کا یہ مجموعہ ہے. اور اس ساری چیزوں سے آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا اصل مقام دکھا دیا کہ دیکھ لو میاں, دنیا میں جا رہے ہو, جو بھی کرو گے اس کے بعد انجام تم اپنے سامنے دیکھو گے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے, جو ہم نے یہاں ابلیس کے رویے دیکھے ان آیات میں, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو لیکن اس نے سجدہ نہ کیا. ابلیس کے لفظ نا یہ ہر شیطان کو نہیں کہتے, خاص طور پہ وہ شیطان جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا وہ ابلیس ہے. اور بلس ابلیس و ابلاس کہتے ہیں سخت مایوس کو, یہ بڑا مایوس ہے. کس بات سے مایوس ہے؟ نمبر ایک, اپنے جنت میں جانے سے مایوس ہے. دوسری بات, اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اور تیسری بات, کہ اللہ کے خالص بندوں کو بہکانے سے مایوس ہے. اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ کچھ ہی بچیں گے تیرے بندے, باقیوں کو میں نہیں بہکا سکوں گا. اب آپ دیکھیے کہ ابلیس کہتے ہیں کہ عزازیل اس کا نام تھا, 70 سال سے زائد اس نے عبادت کی ہوئی تھی یا اس سے بھی کئی سال زیادہ, عابد بھی تھا یعنی عبادت گزار, عالم بھی تھا علم بھی رکھتا تھا, زاہد بھی تھا یعنی زہد تھا, اور عارف بھی تھا اللہ کو پہچانتا تھا, معرفت تھی, لیکن کیا نہ بن سکا,
اللہ کی بندگی نہ کر سکا، اللہ کا حکم نہ سمجھ سکا، اللہ سے محبت نہ تھی اس کو، اس کی بندگی نہ کر سکا۔ آپ کہہ سکتے عبادت تو کرتا تھا، اطاعت نہ کر سکا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، عبادت کرنے میں بہت تیز لیکن اطاعت کرنے میں بہت پیچھے۔ اسی لیے مسجد میں جاتے ہیں تو نمازی، حاجی، حج پہ جاتے ہیں تو حاجی صاحب، اور کاروبار میں آتے ہیں، عملی زندگی میں آتے ہیں، دنیا کے تقاضوں میں آتے ہیں تو دو مختلف روپ۔ اسی لیے رمضان کا روپ اور غیر رمضان کا روپ اور۔ اسی لیے ان کی زندگی کے دو رنگ ہیں، جہاں جس میں فائدہ دیکھا اس کو کر لیا۔ جب تک بندے کو اللہ کی بات نہیں ماننی آتی تب تک عبادت کا بھی فائدہ نہیں۔ دیکھیے عبادت تو ایسے جیسے آپ کا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا، اللہ تعالیٰ جو آپ کہیں گے میں کروں گی، آپ جو کہیں گے کروں گی۔ یا کنا ودو و یا کن استعین۔ کسی کو آپ جاب پہ ہائر کرتے ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل سمجھاتے ہیں، اس کو ورک شیٹ دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، صبح اتنے بجے آنا پڑے گا، اس کے بعد یہ کرو گے، یہ یہ یہ، اور اینڈ پہ یہ سب کام کر کے تمہارا اینڈنگ ٹائم ہے۔ یہ ساری باتوں کا جو ایگریمنٹ ہے نا، یہ عبادت ہے۔ ہم دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نو پرابلم، وٹ ایور یو ول ٹیل می آئی ول ڈو اٹ، میں کر لوں گی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک ٹھیک، اور سرا ایک دن صراط المستقیم، بس اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں کہ میں کام شروع کروں اور بالکل ٹھیک کام کروں جیسا آپ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، سلام پھیرو، السلام علیکم، السلام علیکم، کہ اب میرے سے تم رخصت ہو رہے ہو، اس دنیا سے تم مل رہے ہو، اور آپ فوراً اس کے بعد اٹھائیں ایک اپنی پسند کی ویڈیو اور کھول کے بیٹھ جائیں مووی، کہ جس میں ساری وہ نافرمانی کی چیزیں ہوں۔ آپ اس کے بعد ایک حرام چیز خریدنے بیچنے لگ جائیں، آپ اپنے رویوں میں، اپنے معاملات میں حرام کریں، تو اینڈ آف دا ڈے جس ورکر نے اس ساری شیٹ کو فالو ہی نہیں کیا، اس کا جو حال ہوگا وہی قیامت کے دن ہمارا حال ہوگا۔ میں کہتی ہوں یہ اتنا آسان سا کانسیپٹ تھا، یہ کیوں نہیں دیا پچھلی نسلوں کو، دو جنریشنز جو ہمیں اپنے آپ سامنے دکھتی ہیں، آج کے ماں باپ یعنی 40s 50s والے، اور اس سے بھی کچھ اوپر، یعنی میں کہہ سکتی ہوں کہ اس نسل کو جس وقت چل رہی ہے ہمارے سامنے، اس کی دو اوپر کی جنریشن، جو باپ دادا، باپ اور دادا کی یا ماں اور نانی کی، ان دو جنریشن نے بچوں کو یہ فرق نہیں بتایا۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ آپ کو یہ پتا تھا کانسیپٹ قرآن سے پہلے؟ ہم تو کہتے ہیں نمازی ہونا نیکی ہے، اللہ کے بندوں نہیں، نماز نیک ہونے کی تیاری ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں حاجی، نمازی، روزے دار، تو واٹس نیو؟ عمل دیکھو۔ یہ جب کہتے ہیں نا جدا ہو دین سے سیاست،
اعوذ باللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسی جا رہی ہے آپ کی تفسیر؟ ہاں جی، جیسے ہی میں چھوڑ دوں گی۔ جی ابھی تک جو سیکھا کیا لگا؟ اتنا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، اور بالکل آگے پیچھے ہونے کو دل نہیں کر رہا تھا، کتنا اچھا ماشاءاللہ استاد جی۔ ابھی بتاؤ ابھی تک کیا سیکھا، مطلب کیا سمجھ آئیے؟ کوئی اچھی کوئی سینٹینس ادھر لکھیں، بتائیں کہ کیا آیا آپ کو یہاں پہ، کیا اچھا لگے نا آج کی تفسیر کا؟ ہے تو ساری ہی باتیں ہی بہت خوبصورت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ایک ہوتی ہے نا، مطلب جب ہم سن رہے ہوتے ہیں کوئی ایک چیز زیادہ آپ کو کلک کرتی ہے اور آپ کے دل کو جا کے ٹچ کرتی ہے اور اچھا لگتا ہے نا۔ حشر کا حساب، بالکل جی بالکل۔ یہ دیکھیں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا، کسی کی نماز پڑھنے کو نہیں دیکھنا، اس کا عمل دیکھنا ہے۔ ایکسیلنٹ، بالکل۔ ہاؤ کین وی انکریز آور گڈ عمل؟ جی بالکل، یہ بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہے، اپنے حسن خلق دیکھیں بار بار، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جیسے ہم نے پڑھا نا،
کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے روح اور جسم کے تقاضے ڈیٹ وی آر ناٹ فیڈنگ آور سول. بالکل جی ایسے ہی ہے, باقی ہم لوگ اتنا جو روح کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے. روح اور جسم کی خوراک کیا ہے؟ صحیح ہے جی. فرحانہ بھائی ریڈی ہے؟ انشاءاللہ بات میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.
یہ دونوں چیزیں بیلنس رویے میں ہوں گی وہ انشاءاللہ انسان ہے, غلطیاں بھی کرے گا, توبہ بھی کرے گا, اصلاح بھی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نورانی پن بھی ہے اور ظلمانی پن بھی ہے, یعنی اندھیرے اور روشنیوں کا یہ مجموعہ ہے. اور اس ساری چیزوں سے آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا اصل مقام دکھا دیا کہ دیکھ لو میاں, دنیا میں جا رہے ہو, جو بھی کرو گے اس کے بعد انجام تم اپنے سامنے دیکھو گے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے, جو ہم نے یہاں ابلیس کے رویے دیکھے ان آیات میں, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو لیکن اس نے سجدہ نہ کیا. ابلیس کے لفظ ہے نا, یہ ہر شیطان کو نہیں کہتے, خاص طور پہ وہ شیطان جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا وہ ابلیس ہے. اور بلس ابلیس و ابلاس کہتے ہیں سخت مایوس کو. یہ بڑا مایوس ہے. کس بات سے مایوس ہے؟ نمبر ایک, اپنے جنت میں جانے سے مایوس ہے. دوسری بات, اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اور تیسری بات, کہ اللہ کے خالص بندوں کو بہکانے سے مایوس ہے. اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ کچھ ہی بچیں گے تیرے بندے, باقیوں کو میں نہیں بہکا سکوں گا. اب آپ دیکھیے کہ ابلیس کہتے ہیں کہ عزازیل اس کا نام تھا, 70 سال سے زائد اس نے عبادت کی بھی تھی یا اس سے بھی کئی سال زیادہ, عابد بھی تھا یعنی عبادت گزار, عالم بھی تھا علم بھی رکھتا تھا, زاہد بھی تھا یعنی زہد تھا, اور عارف بھی تھا اللہ کو پہچانتا تھا, معرفت تھی, لیکن کیا نہ بن سکا, اللہ کی بندگی نہ کر سکا, اللہ کا حکم نہ سمجھ سکا, اللہ سے محبت نہ تھی اس کو, اس کی بندگی نہ کر سکا. آپ کہہ سکتے ہیں عبادت تو کرتا تھا, اطاعت نہ کر سکا. آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے, عبادت کرنے میں بہت تیز لیکن اطاعت کرنے میں بہت پیچھے. اسی لیے مسجد میں جاتے ہیں تو نمازی حاجی, حج پہ جاتے ہیں تو حاجی صاحب, اور کاروبار میں آتے ہیں, عملی زندگی میں آتے ہیں, دنیا کے تقاضوں میں آتے ہیں تو دو مختلف روپ. اسی لیے رمضان کا روپ اور غیر رمضان کا روپ اور. اسی لیے ان کی زندگی کے دو رنگ ہیں, جہاں جس میں فائدہ دیکھا اس کو کر لیا. جب تک بندے کو اللہ کی بات نہیں ماننی آتی تب تک عبادت کا بھی فائدہ نہیں. دیکھیے عبادت تو ایسے جیسے آپ کا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا, اللہ تعالیٰ جو آپ کہیں گے میں کروں گی, آپ جو کہیں گے کروں گی, یا کنا ودو یا کن استائی. کسی کو آپ جاب پہ ہائر کرتے ہیں, آپ اس کو ڈیٹیل سمجھاتے ہیں, اس کو ورک شیٹ دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہیں یہ کرنا پڑے گا, صبح اتنے بجے آنا پڑے گا, اس کے بعد یہ کرو گے, یہ یہ یہ, اور اینڈ پہ یہ سب کام کر کے تمہارا اینڈنگ ٹائم ہے. یہ ساری باتوں کا جو ایگریمنٹ ہے نا, یہ عبادت ہے. ہم دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نو پرابلم, وٹ ایور یو ول ٹیل می آئی ول ڈو اٹ, میں کر لوں گی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک ٹھیک, اور سرا اہدین اور سرا تل مستقیم, بس اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں کہ میں کام شروع کروں اور بالکل ٹھیک کام کروں جیسا آپ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ سلام پھیرو, السلام علیکم, السلام علیکم, کہ اب میرے سے تم رخصت ہو رہے ہو, اس دنیا سے تم مل رہے ہو, اور آپ فوراً اس کے بعد اٹھائیں ایک اپنی پسند کی ویڈیو اور کھول کے بیٹھ جائیں مووی, کہ جس میں ساری وہ نافرمانی کی چیزیں ہوں. آپ اس کے بعد ایک حرام چیز خریدنے بیچنے لگ جائیں, آپ اپنے رویوں میں اپنے معاملات میں حرام کریں, تو اینڈ آف دا ڈے جس ورکر نے اس ساری شیٹ کو فالو ہی نہیں کیا اس کا جو حال ہوگا وہی قیامت کے دن ہمارا حال ہوگا. میں کہتی ہوں یہ اتنا آسان سا کانسیپٹ تھا, یہ کیوں نہیں دیا پچھلی نسلوں کو, دو جنریشنز جو ہمیں اپنے آپ سامنے دکھتی ہیں, آج کے ماں باپ یعنی 40s 50s والے اور اس سے بھی کچھ اوپر. یعنی میں کہہ سکتی ہوں کہ اس نسل کو جس وقت چل رہی ہے ہمارے سامنے, اس کی دو اوپر کی جنریشن جو باپ دادا, باپ اور دادا کی یا ماں اور نانی کی, ان دو جنریشن نے بچوں کو یہ فرق نہیں بتایا. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ آپ کو یہ پتا تھا کانسیپٹ قرآن سے پہلے؟ ہم تو کہتے ہیں نماز ہی ہونا نیکی ہے. اللہ کے بندو نہیں, نماز نیک ہونے کی تیاری ہے. آپ کہتے ہیں فلاں حاجی نمازی روزے دار, تو واٹس نیو، عمل دیکھو. یہ جب کہتے ہیں نا جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ کہانی بنی ہوئی اس وقت ہماری امت کے ساتھ. کچھ پتہ ہی نہیں مسجد کیوں بنی، کیوں مدرسہ بنا، کیوں حج پہ جانا، کیوں عید کی نماز پڑھنی. کسی عبادت کے اندر اس وقت کی روح دکھتی ہے آپ کو؟ صرف بحثیں اور مباحثے اور اختلافات. ایک دن عید کریں کہ دوسرے دن کرو، بھائی ہو کیئرز، تم دونوں دن کر لو، یہ کوئی مسئلہ ہے تمہاری زندگی کا؟ اس لیے تو نہیں دنیا میں تم آئے کہ تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ مڑ کے اختلاف کرو. پہلے دیکھو کہ تم کرتے کیا ہو، نبی کی سنتوں کو دیکھو، ان کے طریقوں کو دیکھو، تمہاری عقل بتا دے گی کس دن کرو عید. دلائل دیکھو، اپنے ذہن سے تقلید کے جال کو نکال کے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر کے دیکھو، دلیل سامنے رکھو، علم حاصل کرو، تمہارا دل بتائے گا کیا ٹھیک ہے. خواہشوں کے پردے چاک کرو، تمہیں حق پتہ چل جائے گا. کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ چند لوگوں کے کندھے پہ تلوار جو رکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا یہ کر لو تو ہم نے کر لیا، دیٹس اٹ، ختم ہو گئی. اور کرنے والے کہتے ہیں ہم نے اپنی تلوار کسی دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہے تو انہوں نے کر لیا تو ہم بھی کر لیں گے. اس وقت دین کی جو کھچڑی پکی ہوئی ہے نا، یہ بے روح دین کی ایک علامت ہوتی ہے. اصل دین نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اصل دین روزوں کے بعد شروع ہوتا ہے، اصل دین حج اور عمرہ کر کے آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، جب ہم میدان میں کودتے ہیں. آپ دیکھیں کسی کو ٹریننگ دیتے ہیں نا سوئمنگ کی، کوئی اس کو رنگ کے اندر رکھ کے دیتا ہے، کوئی اس کو خود الٹا کے دکھاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو ٹریننگ دیتے ہوئے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ دیتے ہیں، عورتیں عورتوں کو دیتی ہیں، یعنی وہ کبھی اس کو انٹینڈیڈ نہیں چھوڑتی. چلے سوئمنگ کو چھوڑ دے، ڈرائیونگ کو لے لیں. جب آپ کسی سے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست ٹریننگ ہوتے ہیں موسٹلی، وہ پورا چیک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ صرف کھیل رہے ہوتے ہیں. اصل آپ کو کس دن لائسنس ملتا ہے جی؟ کس دن ملا تھا لائسنس آپ کو؟ خود جا کے روڈ پہ گاڑی چلائی تھی. کبھی کسی کو اس ایسا لائسنس دیکھا آپ نے کہ جو صرف ٹریننگ کے ساتھ ہی، کہ میں نے چونکہ ٹریننگ لے لی ہے اب مجھے دے دو لائسنس؟ دیکھیں کتنا بڑا مقدمہ ہو جائے گا آپ کے اوپر. ہم اللہ سے وہ لائسنس لینا چاہتے ہیں جنت کے جو صرف ٹریننگ کے مرحلوں کے ہوتے ہیں. تو آپ کہیں گے اس کے اندر نماز کی کوئی ضرورت نہیں، روزے کی کوئی ضرورت نہیں، حج کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو دین سے نکالو. نہیں تو پھر آپ کو پھر وہی بات لے آئے، نہ سیکھیں ٹریننگ، نہ کریں ٹریننگ، اور سیدھا جا کے کود جائیں سمندر میں، ڈوب جائیں گے. آپ کے ٹریننگ کی تو ضرورت ہی نہیں، سوئمنگ سیکھنے کی ضرورت نہیں. مت سیکھیں ڈرائیونگ اور لیں گاڑی اور بس چابی گھمائیں اور جائیں ہائی وے میں، مر کھپ جائیں گے. قرآن اور سنت تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی سیکیورٹی ہے. اس سے تو 19-20 کا ادھر ادھر ہونا نہ صرف یہ کہ دین کی ہلاکت ہے، دنیا کی ہلاکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابلیس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس نے مان کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے عبادت اور اطاعت کا فرق کیا. تو آپ کے لیے میرے لیے اگلا نقطہ جو ان آیتوں سے نکلا کہ عبادت اور اطاعت میں فرق نہیں کرنا، یہی کال اور فیل کا پھر تضاد بنتا ہے، اسی کا نام نفاق ہے. کیوں کہا کہ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین؟ جینا مرنا، خوشی غم، عبادت سب اللہ کے لیے. یہ نہیں کرنا کہ فتؤمنون بعباد دل کتابی و تکفرون بعباد، کتاب کے کچھ کو مان لو کچھ کو نہ مانو. اللہ کو آدھی اطاعت بالکل اچھی نہیں لگتی، اور آدھی اطاعت تو ہے ہی شیطان کی بات، کہ عبادت اللہ کی کر لو، اطاعت معاشرے کی کر لو، عبادت اللہ کی کر لو، اطاعت اپنے نفس کی کر لو. بس آپ دیکھیے کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی لوگوں کی سمجھ پہ بھی. مثال ہے کہ کوئی ہم میں سے کوئی خاتون اپنے گھر میں اکیلی ہو، بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں، روشنی بھی اتنی نہیں، آپ نماز پڑھتی ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کپڑے اتارے ہوں، لوز کلوتھ پہنے ہوئے، کچھ بھی نہیں، دوپٹہ نہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائے؟ اس وقت تو بڑی موٹی چادر ڈھونڈتے ہیں نا. اور کبھی مشکل لگا کسی کو نماز کے لیے چادر لینا؟ کوئی خود بولتا ہے کسی کو لگا کہ سر سے پاؤں تک میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، کتنی بری لگ رہی ہوں؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، اللہ ماشاءاللہ. اب آج کے دور میں وہ تحفے مل گئے ہمیں انسانیت کو کہ جہاں عورتوں نے مردوں کو نمازیں پڑھائیں اور ان کے ٹخنے بھی کھلے تھے اور ان کے بازو بھی کھلے ہوئے تھے. ایسی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، وہ تو ایک ہیں ہی، اس کو تو شیطان کے رنگ ہی کہہ دیجئے. لیکن عام حالات میں ایک عورت تنہائی میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ میں نماز بغیر دوپٹے یا موٹی چادر کے یا اپنے جسم کو چھپائے کے پڑھوں. اور جو ہی جائے نماز طے کیا، اس کے بعد آپ کو کام پڑ گیا باہر سے کچھ لے کے آنے کا، اب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت وہ چادر دوپٹہ بھی بوجھل بنتا ہے. سوچنے کی بات ہے، یہ فرق کس بات کا ہے؟ آپ قرآن سیکھنے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اسکارف لے کے اپنے آپ کو چادر ابائے میں لے کے بیٹھنا، ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے، مینجمنٹ کی بات ہے، وٹ ایور، اصل آپ کا دین شروع ہوتا ہے جب آپ اس کلاس روم سے باہر نکلتے ہیں، کس دل سے اس وقت اسکارف دوپٹہ ربائے چھپا کے اور گھما کے اور اپنے آپ کو جیسے آئے تھے ویسے لے کے جاتے ہیں، یا کوئی اثر ساتھ جاتا ہے؟ اصل یہ عبادت ہے. تمہیں تنہائی میں اللہ کا حکم مانتے شرم نہیں آتی، لیکن جہاں سامنے معاشرہ آتا ہے کہتے نیاب معاشرہ. اکیلا اللہ حکم دے بہت اچھی طرح مانیں گے، جہاں بیچ میں کوئی شریک آ گیا معاشرے کا، خاندان کا، تو ہم کھسک گئے. پھر اگلی چیز دیکھیے کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا، لم یکن من الساجدین، امیجنیٹ کریں آپ ذرا، سب فرشتے سجدے میں چلے گئے اور ایک شیطان کھڑا ہے، کیسا لگا ہوگا؟ پرومیننٹ ہوا نا، نمایاں ہو گیا. انڈیفرنٹ ہونا، یہ شیطانی رویہ ہے. ایسا بندہ غلط کام کرے یا اچھے، اس کو مشہور ہونا ہوتا ہے. شیطان کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اب نمایاں تو ہو گیا لیکن جھکنے والے سارے دب گئے. بالکل یہی حال کسی بھی سوسائٹی کا ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کی بات مان رہے ہوتے ہیں نا، وہ سب کے اندر گھلے ملے ہوتے ہیں، اور چند سرغنہ قسم کے لوگ، سم چند بڑے لوگ، ٹرینڈ سیٹرز، وہ یوں برجیوں کی طرح کھڑے کھڑے دور سے لوگوں کو دکھ رہے ہوتے ہیں، برائی کا مائل سٹون بنے ہوئے، اور ان کو انڈیفرنٹ ہونا بہت پسند آتا ہے. بس آپ دیکھیں، سب خاموشی سے سن رہے ہیں نا، اتنے میں اگر کوئی ایک سسٹر بولنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ نمایاں ہو جائیں گی نا. آپ سب کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، اس ایک کو دیکھے گا. یہی سوسائٹیز میں ہو رہا ہے. سب اچھے کام کریں گے نا، کرتے رہیں گے، کسی کو نہیں لگے گا. ایک بھی غلط بات کرے گا نا، وہ بیان بن جائے گا، وہ اخباروں میں آئے گا، وہ میڈیا پہ آئے گا، اور لوگ کہیں گے سب طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ شیطان کا رویہ ہوتا ہے، برائی کا اشتہار بن جانا اور اس کو پھر دوسروں کے سامنے اس طرح ایکسپلائٹ کر کے پیش کرنا. اور آج کا میڈیا اس میں بہت کردار ادا کر رہا ہے. اس وقت بھی اگر میں نہیں کہہ رہی برائی کرنے والوں کو، میں کہہ رہی ہوں برائی کی دعوت دینے والوں کو، آپ چھانٹیں گے نا دنیا میں سے تو آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. مثال دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کتنی آبادی ہوگی، میں نام پاکستان کے لے رہی ہوں، کسی کا بھی لے لیں، مثال دینی ہے صرف، کوئی مقصد دور نہیں ہے. پاکستان کی آبادی مثال لے لیجیے 4 کروڑ ہے یا 5 کروڑ ہے یا ہو کیئرز، کتنے لوگ ہیں جو فلم انڈسٹریز کے ساتھ، یعنی گندی موویز کو بنانے والے ہیں؟ کتنوں کو آپ جانتے ہوں گے یا کتنوں کے نام ہوں گے؟ چند سو ہوں گے نا. اب کروڑوں میں چند سو لوگ ہیں صرف، اس جسٹ لائک آٹے میں نمک کے برابر، لیکن وہ چند سو برائی کا اشتہار بنے ہوئے پرومیننٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور شیطان کا سارا ہدف ہی ان لوگوں پہ. شیطان کیا کرتا ہے؟ خود بھی مختلف ہوا اور دوسروں کو بھی مختلف کر کے دکھاتا ہے. اور اسی سے پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو ایک فوبیا ہو گیا شہرت کا. ہم بڑے بننا چاہتے، ہماری اخباروں میں تصویریں آئیں گی، ہم بڑے بنیں گے. چلے دنیا دار اور شیطان کے نمائندے وہ تو کریں، لیکن جب دین کے اندر یہ چیز آ جائے گی نا کہ کوئی دین صرف اس لیے سیکھے سکھائے کہ میں مشہور ہو جاؤں، مجھے لوگ سمجھے، مجھے نمایاں سا کریں، تو سمجھے اس میں بھی شیطنت آ گئی. اس سے بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ دے دے آپ چھپ کے کام کریں گے، آپ کے اندر اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پہاڑ پہ کھڑا کر کے دکھا دے گا. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ ہوگی تو وہ آپ کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. اور آج کا تو سارا معاملہ ہی ٹو بی ڈفرنٹ کا ہے. کریو ہے لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ گلوری چاہتے ہیں. جوڑا کون سا پہننا جو کسی اور نے نہ پہنا ہو، زیور وہ چاہیے جو کسی اور نے نہیں بنایا. آپ لون کا سوٹ خریدتے ہیں اور آپ بڑے شوق سے لے کے آتے ہیں، اور آپ آتے ہی کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں اس نے پہننا ہے، کیا دل کا حال ہوتا ہے؟ تھوڑا سا دل بجھ جاتا ہے. اچھا انہوں نے بھی پہن لے، چلو خیر چھوڑو، ایک نے پہننا ہے، اللہ کرے کوئی نہ ہی دیکھے، میں ہی جب پہنوں تو پھر دیکھیں لوگ. اور اگر آپ اسی پرنٹ کو 2-4 جگہ دیکھیں، آپ کا دل خراب ہوا. اور جب آپ اپنے گھر کی ماسی کو اسی لون کے پرنٹ میں دیکھیں، آپ کہیں گے میں نہیں پہنتی ہے. فرق ہے نا، سوچنے کی بات ہے. آج کا جو ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، وہ ٹو بی ڈفرنٹ ہونے پہ ہوتا ہے. کپڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن اب ذرا نئی چیز. کوئی پرانا پرنٹ پہن رہا ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ پچھلے سال کا لیا ہے، یہ سیلوں میں سے لیا ہے. یعنی یہ حال ہو گیا اس وقت ہمارا کہ ایک جوڑا دوسری بار شادی مہندی پہ کیوں نہیں پہنتے، کیونکہ یہ پہلے پہنا ہوا ہے، اور وہاں سے لینا چاہتے ہیں جہاں سے اللہ اکبر کسی نے نہ لیا ہو. ایک چیز آپ کو 10 روپے کی بھی مل جائے گی اور وہی چیز آپ کو ایک ایک ہزار کی ملے گی, فرق ہے کہ اس پہ کوئی برانڈ لگاؤ, کوئی سیکے کا کوئی نام لکھا, دو لفظ لکھوا دیں سیکے کے, پھر آپ دیکھیں وہ اسکارف آپ کا دس گنا مہنگا بک جائے گا کیونکہ وہ آپ نے فلان جگہ سے لے کے آئے ہیں. بعض جگہ تو ہمارے ملک میں نقلی پرچیاں بھی ملتی ہیں جس پہ مرضی لگوا لیں. ہمارا تو حل یہ ہو گیا تاکہ لوگوں کو اس چیزوں میں کریں. شادیوں میں یہ خوشی نہیں کہ سسرال سے کیا آیا ہے, کس چاہ سے آیا, چاؤ سے آیا, کس ارمان سے آیا, کہتے ہیں کہ ساس نے جوڑے بنوائے کہاں سے, اور اگر بہو کا جوڑا اس نے کسی بوتیک سے نہیں بنوایا, کسی ڈیزائنر سے نہیں بنایا, تو اس نے تو قدر ہی نہیں کی. یہ کیا خوش رکھے گی کسی کو جیسے یہ ہوا, تو ہوتا کیا کہ لوگ اپنے آپ کو ڈفرینٹ رکھتے ہیں. میں نے تو سنا کہ بعض لوگ شادیوں میں وقت پہ جان کے نہیں آتے. کچھ دوست ہیں, اب یہ آپ نہ کرنے لگ جائیے گا اللہ کے لیے, لیکن ایک یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ شادی منگنی کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے, کچھ لڑکیاں فرینڈز ہوتی ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم شروع میں نہیں جائیں گے, سب آ کے بیٹھ چکے ہوں گے, پھر ہم بالکل پیک ٹائم پہ آئیں گے اور سب پھر جوڑوں کے رنگ سیٹ کرتی ہیں, تم پیلا پہننا تو میں سبز پہنوں گی, تو تم پھر ریڈ لینا, پھر یوں کھڑے ہوں گے, پھر سب ایک دم پریاں بن کے اندر جائیں گے کہ کس کس کے حواس پہ چاہ جائیں گے. تو آپ سوچ لیجئے پھر جو حال ہو رہے ہیں دنیا کے وہ کیوں ہو رہے ہیں, کیوں بیویاں پسند نہیں آتی مردوں کو, ان کو وہ پریاں چاہیے, آپ نہیں بن سکتی پری, آپ تو وہی رہیں گی, اور ہر آنے والے دن اب آپ کا حسن, آپ کی بیوٹی کم ہوگی, لیکن آپ کے مردوں نے, آپ کے بیٹوں, آپ کے بھائیوں نے جب ہر دن نئی ہیروئن دیکھنی ہے ڈراموں فلموں میں, وہ آپ کو بھی ہر دن نیا دیکھنا چاہیں گے. تو ٹو بی ڈفرینٹ ہونا یہ شیطان کا رویہ. پھر آگے دیکھیے آج 12 میں, قال ما من اکائز اللہ تسجد اذ امرتک, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کس نے منع کیا, کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا, نہیں پتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اصل میں اس کو مہلت دے رہے تھے. یہ جو کراس کوشچننگ ہو رہی ہے نا اللہ تعالیٰ اور شیطان کے بیچ میں, اس سے یہ نہ کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہے تھے, توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے, غور و فکر کرے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ انسان لا علمی سے گناہ کرتا ہے, تو مہلت میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ علم حاصل کر لے, اپنی اصلاح کر لے. بعض دفعہ انسان کو تو جانتے بوجھتے گناہ ہوتا ہے, ڈھٹائی کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس میں تو خاص طور پہ توبہ کی دعوت ہوتی ہے. تو دونوں طرح کا مہلت دی جاتی ہے. ہم یہاں ذرا اس لفظ کو چیک کریں, ما منع کا, کیا صرف شیطان کو حکم ملا تھا سجدے کا؟ وہ تو ایک سمبولک سجدہ تھا نا, علامتی سجدہ تھا. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں, کل قیامت کے میدان میں جب میں کھڑی ہوں گی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ ما منع کی, تجھے کس نے روکا تھا, لا تسجدی, کہ تو نہ سجدہ کرتی, زمر تو کی جب میں نے تجھے سجدہ حکم دیا. اب اس سجدے کو آپ اپنے پانچ وقت کی فرض نمازوں پہ لائیں, ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ, کیا ہمیں حکم دیا اللہ نے سجدوں کا؟ وسجد وقترب, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سجدے کرو, خوشی ملے تو سجدہ کرو, غم ملے تو سجدہ کرو, نماز پڑھو تو سجدہ کرو. کتنے سجدوں کے موقع ہمیں, اگر ہم آج نمازیں نہیں پڑھتے, مسلمان ہونے کے باوجود اس نمازوں سے دور ہیں, تو کل کیا صرف شیطان کو حکم ہوگا کہ بتاؤ بھائی سجدہ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ ہمیں بھی ہوگا. قال انا خیر منہ, پہلا جملہ دیکھ لیجیے, انا خیر منہ, غلطی اس سے ہوئی. پہلا لفظ جو بدقسمت کی زبان سے نکلا وہ کیا ہے؟ انا, میں, ایگو. یہ ہے وہ لفظ جو بندے کو بہت پسند ہوتا ہے. اور دورہ قرآن 2010 کا ہمارا جو غالباً دوسرا تیسرا ٹاپک تھا, کسی ایک پارے کا ٹاپک تھا, غالباً اسی آٹھ جو ہم پارے اس وقت کر رہے ہیں, آٹھویں پارے کا ٹاپک میں انا پہ ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی, جا کے سن لیں دوبارہ یا نوٹس دیکھ لیں. لیکن یہ انا کا جملہ ہے. آگے آپ دیکھیں گے شیطان سے بھی غلطی ہوگی, لیکن وہ پہلا لفظ جو بولیں گے ربنا. بندہ مومن اور شیطان میں یہی فرق ہوتا ہے. شیطان سے غلطی ہوتی ہے نا تو اور اکڑ میں آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا اس کی دم پہ پاؤں آ گیا, اور ہی اکڑنے لگ گیا, تمہیں کیا ہو گیا. کہتے ہیں نا غلطی کرنا اور آنکھیں دکھانا, یہ کیفیت ہوتی ہے. آج بھی کسی بندے کو دیکھیں غصہ آ سکتا ہے ہر ایک کو, لیکن ایک بندہ جس کو غصہ آتا ہے آپ ذرا احساس دلائے تو ٹھنڈا ہوتا ہے, جھاگ کی طرح بیٹھتا ہے, ارے میں نے کیا کیا. اور جس کے اندر شیطان آئے گا وہ اور غصہ, ہاں میں نے کیا غلط غصہ, اور ایک پلیٹ توڑے گا غصے میں, ایک اور تھپڑ مارے گا, اور اونچی آواز سے گرائے گا. یہ شیطان کا رویہ ہے, انا خیر منہ, اور اس کے اندر سراسر کبر, ایگو کا شکار ہو گیا. کیونکہ انسان جسے بڑا سمجھتا ہے نا اسے اسی کی طرف پلٹتا ہے, جو خود کو سمجھتا ہے نا بڑا وہ ہر چیز میں اپنے پیچھے جاتا ہے. اور یہاں دیکھیے انا خیر منہ سے شیطان نے ایک اور رویے کی ابتدا کر دی, نسلی تفاخر, میں بہتر ہوں, میرا خاندان بڑا بہتر ہے, میری برادری, میری ذات بڑی اچھی ہے, ہم تو اعلیٰ خاندان سے, ہم تو باہر شادی نہیں کرتے, اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم باہر شادی نہیں کرتے، یعنی ہم دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا خاندان بہتر ہے۔ پنجابی کہتا ہے پنجابی سب سے بہتر، پٹھان، سندھی، بلوچی، مہاجر، ہر بندے کی یہ تمنا ہے کہ ہم بہت ہیں۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے کہ شیطان کو اس وقت اتنی بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ تم سجدے سے انکار کر رہے ہو جبکہ تم نار سے بنے ہو، اور فرشتے تو نور سے بنے تھے، انہوں نے انکار نہیں کیا، تم کتنی زبان چلا رہے ہو؟ یہاں پھر ایک نقطہ عمل کا نکلتا ہے کہ جب کبھی کسی بات سے ہمارا دل، یعنی کسی بات کو نہ ماننے کو دل چاہے نا، یعنی ہم نہیں مان رہے کسی بات کو، تو اس وقت چیک کیا کریں کہ میرے سے کتنے اور اچھے لوگ ہیں جو اس بات کو مان رہے، میں نہیں مانوں گی تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے نہ مان کر اپنا نقصان کیا، میں نہیں کر رہی اللہ کا کام تو نہ کروں، کتنے لوگ کرنے والے ہیں اللہ کا کام؟ کبھی اپنے کسی کام کو بڑا نہ سمجھے، کبھی دل میں بھوت آئے بھی نا، یہ کہتے نا دل میں یہ خیال آنے بھی لگے نا کہ اب تو ماشاءاللہ قرآن سے وقت گزرنے لگا، تو اپنے آپ کو تھپڑ مارا کرے اندر سے، خاموش کرایا کرے، چپ کرو، دیکھو جا کے فلاں دیکھو، امام کعبہ کو دیکھو، وہ دیکھو، فلاں دیکھو، مطلب مثال دے رہی ہوں، کسی بھی بڑے لوگ جو دین کے کام کرنے والے دیکھتے ہیں گلوبل لیول پہ، ان کو سنیں، سوچیں اور پھر اس کے مقابلے میں اپنی کوششیں دیکھیں، تو یوں آپ بیٹھیں گے جھاگ کی طرح کہ جیسے آپ کچھ تھے ہی نہیں۔ یہ شیطان کا رویہ ہے کہ تھوڑی سی چیز کو بڑا کر لینا اور اس طریقے سے آگے جانا کہ خدا پرستی کی بجائے خود پرست بن گیا اور اللہ کے سامنے زبان چلا رہا ہے۔ یہ اللہ کے قہر کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی بات سن کے آگے سے پھر زبان بھی چلائے۔ دیکھی ہوئی نمازیں، پڑھی ہوئی نمازیں، پردہ دل کا، اور تمہاری نمازوں سے تھوڑی اس نے بخشنا ہے۔ یہ رویے جو کوئی بولے نا تو اس بلا پڑھا کرے دل میں، اس وقت کچھ نہیں ہونا، دیکھیں گے مولویوں کے ساتھ جو ہونا ہے، اللہ نے جہاں ان کو پھینکنا نا وہ دیکھیں گے۔ یہ سارے جملے یہ شیطانی جملے ہوتے ہیں کہ جہاں دین کے معاملے میں، اور یاد رکھیے جس کے دل سے اللہ کی عظمت چلی جاتی ہے نا پھر وہ اللہ کے حکم کی عظمت بھی نہیں مانتا، اور اللہ کی ذات سامنے تو آج ہے نہیں لیکن اللہ کی کتاب تو ہے نا۔ آج میرا اور آپ کا، ہم سب کا اللہ کی کتاب کے معاملے میں جو معاملہ ہے نا، اللہ کی کتاب کے بالمقابل جو ہمارے رویے نا، در حقیقت کل اللہ سامنے خود بھی آ جائے نا تو بالکل یہی رویہ ہوگا۔ بات بات ہے، جو بدتمیز ہو جاتا ہے نا وہ پھر فون پہ بھی بات غلط کر سکتا ہے تو وہ سامنے آ کے بھی غلط کر دے گا۔ آج اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں دکھتے، ہم کہتے ہیں ہائے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، شکر کرے نہیں دکھتے۔ جو لوگ آج اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے آگے زبان چلاتے ہیں نا، کل اگر ان کے سامنے اللہ کی ذات آ بھی جاتی تو بھی انہوں نے زبان چلانی تھی، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ پیچھے بے ادب ہوتا ہے نا، تو کسی دن سامنے آ کے بھی اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی جاتی ہے۔ اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ عقل پرستی کی بھی بنیاد ڈال دی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جب سورت بقرہ میں ہم نے یہ سورت کی تھی، یہ واقعہ کیا تھا، تو ہم نے آدم کے رویوں پہ زیادہ بات کی تھی کہ آدم کے اندر کیا کچھ تھا، اور اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، لیکن یہاں شیطانی رویوں پہ بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں جہاں آپ واقعہ دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھیں گے کہ یہاں شیطان سے اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہے، اور یہ انسانیت کا آغاز تھا، اللہ تعالیٰ انسان کو شروع میں یہ ساری چیزوں سے متعارف کرا رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں جا رہے ہو، یہ سب کچھ ہوگا، یہ تمہارے سامنے جب ڈسپلے کر دیا گیا، اس سے سمجھ جاؤ کہ تم بھی کہیں اپنے آپ کو عقل پرست نہ بنا لینا۔ دیکھیں نا کہ عقل مند کتنا بنا کہ لو میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں لو میں کوئی منافق تھوڑی ہوں، نماز تبھی پڑھوں گا جب دل چاہے گا، ٹکرے مار لو اور اندر سے کچھ فائدہ نہ ہو، محبت نہ ہو، ایسی نمازوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور میں آپ کے کہنے پہ کیوں پڑھوں؟ ہاں لوگ کہتے ہیں ایسا، یعنی کسی کا یہ سوچ لینا نا کہ حکم کی سمجھ آئے گی پھر مانوں گا، نہ مان سمجھ آئی تو مانا یہ منافقت ہے، یہ بھی شیطانی رویہ ہے۔ ہمارا کام کیا کہ کام کا حکم ہے کر لیں، سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا کریں، حکمت سمجھ آ رہی ہے پردے کی، حکمت سمجھ آ رہی ہے نماز کی، حکمت سمجھ آ رہی ہے روزے کی تو بھی کرنا ہے، اور نہیں سمجھ آ رہی تو بھی کرنا ہے۔ اتنا چھوٹا سا برتن ہے ہمارے دماغ کا، اس میں اتنی بڑی ذات کی حکمت اور حکمتیں اور اس کے حکم کیسے سمجھ آ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا حکم سمجھ آئے نہ کریں۔ آپ یقین کریں کہ پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بس سمجھ آ رہا نہیں آ رہا کام کرنا شروع کر دیں۔ بچپن میں آپ سب اپنی اس بات کی گواہی دیں گے، 7-8-9-10 سال کی عمر میں جب نماز پڑھتے تھے ہم لوگ بھی، وہ کون سی نماز تھی؟ کوئی اللہ کی محبت سے چور ہو کے پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ دو نفل برائے ابا جان والے تھے، وہ دادا جان کے خوف سے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ کا حکم ہوا پڑھتے کہ دل میں محبت آ گئی، اسی طرح پہلے دن جب آپ بچے کو اسکول لے کے جاتے ہیں روتا ہوا ہی جاتا ہے، پھر بعد میں ماں کہتی ہے مت جاؤ، اور وہ کہتا نہیں مجھے جانا ہے کیونکہ دوست بن گئے ماں، فرق ہے نا. تو آپ قرآن ہو سکتا ہے پہلے دن یہاں جب آئے تھے تو کسی نے آپ کو زبردستی بھیجا ہو، اور جو زبردستی آتے ہیں وہ بےچارے پھر ہیں کون تھا جو پہلے دن بس روتا ہوا ہی آیا تھا. لیکن اب دیکھیے کہ دل پہ اثر ہوتا ہے، جب آپ ایک چیز سنتے جاتے ہیں سنتے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ حکمت سمجھ آئے کہ نہ میں نے کر لینا. وہ بات مجھے یاد آ گئی کسی اماں کی جو میں نے شاید شیئر کی ہو پہلے، قرآن وغیرہ کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن محبت بڑی تھی اللہ سے، تو قرآن کھول لیتی تھی اور ہر آیت پہ انگلیاں پھر کے کہتی تھی اے رب جو آخے ہی سچ آخے آئی، اے رب جو آخے ہی سچ آخے آئی. آپ دیکھیں گے کہ جس طرح بندہ جب اس طرح کا آتا ہے تو اللہ کی ذات پھر اس طرح آتی ہے، اور ورنہ اللہ کی قرآن اور سنت کے مقابلے میں آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو عزت اس لیے کی جاتی تھی کہ پریگننسی کا پتہ چل جائے، اب تو چار پانچ دن کے اندر ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے تو اب عزت کی تو ضرورت ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں عقل پرستی. ہاں اب ہم کیوں ایسا کریں، پہلے تو پیک بڑے گندے تھے اب تو بڑے صاف ہیں تو اس لیے اب اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی بھی اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ اللہ کا حکم سن کے ایک چیز کے سوا کچھ اور دل میں نہ آئے، اور وہ چیز کہہ کے مان لو. اذ قال له ربه اسلم اسلمت لرب العالمین، دیٹس اٹ. اس سے آگے چو چراغ کی ضرورت نہیں. آپ کا بچہ ہی آپ سے آپ کہنا بیٹا پانی کا گلاس لاؤ تو پوچھے کیوں، چنے کھائے تھے، پیاس کیوں لگی ہے، ہاں اتنی دیر کیوں پہلے پیا، تو آپ کہیں گے تم رہنے ہی دو. اچھا نہیں لگتا نا کوئی ہم سے پوچھے. تو اچھے لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو بات کو مان لیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بھی لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑی ہوا ہوتی ہے کہ شیطان اس وقت انا کا اس طرح شکار ہوا کہ اس نے کہا اب فرشتوں نے مانا ہے تو مان لیں گے جی، ان کے لیے آسان ہے، میں نہیں مان سکتا. ایک آج ایک اور بھی رویہ آپ کو دکھے گا لوگوں میں، اور وہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ ہماری مجبوریاں نہیں سمجھتے، یہ دینداروں نے جینا دوبھر کیا ہوا، یہ خود بہت فارغ ہوتے ہیں نا اس لیے یہ کام کر لیتے ہیں، اور یہ کیوں نہ کریں دین کے کام، ان کے تو شوہر ہی ان کا اتنا ساتھ دیتے ہیں، ذرا ملتا نا ہم جیسا شوہر تو لگ جاتا ان کو بھی پتا. ایک بات یاد آ گئی میری بڑی پیاری اماں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے. اب کچھ سال پہلے کی بات ہے، میری شادی ہوئی تھی نئی نئی، تو جب بھی یہی بات کہ آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ کہتی تھی اللہ اس کو پانچ چھ بچے دے تاکہ اس کو پتا چلے کہ بچوں کے ساتھ پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یعنی ان کی بات تھی کہ مطلب ہر بندہ اپنے حالات میں لے رہا ہوتا ہے نا، لیکن کبھی بھی آپ اپنے اندر یہ چیز نہ رکھیں کہ کوئی بندہ ہمارے حالات نہیں سمجھ رہا. اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے انہی حالات میں آسانیاں پیدا کر دے، کہ ہم چاہیں گے کہ ہماری ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں، نعوذ باللہ، بچے سارے ختم، میاں ختم، گھر ختم، ہم کسی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا شروع کریں. یہ کون سا دین ہے؟ دین تو وہ ہے جو آپ نے انہی گھروں میں رہ کے پڑھنا ہے. لیکن یہ شیطان کا رویہ ہے کہ جو لوگوں کو اس طرح کی باتیں پٹیاں پڑھاتا ہے جس میں دین داروں کے خلاف اگریشن کرتا ہے. کیونکہ کیا ہر فارغ بندہ قرآن ہی پڑھا رہا ہے؟ کیا ہر ہسبینڈ جو بہت نیک ہیں ان کی بیویاں جا کے دین ہی سیکھ سکھا رہی ہیں؟ یہ بھی وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دے. میں نے دیکھا فارغ لوگ تو ڈپریشن میں جا کے جو فلمیں موویاں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو ڈرگس کا عادی کر لیتے ہیں. کریں کیا کریں، وقت نہیں، بچے نہیں ہوتے، لوگ ذمہ داریوں کے احساس نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو روگی کر لیتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی کے لیے میں بہت خاص ہوں، آئی ایم اسپیشل پرسن، میرا کیس ڈفرینٹ ہے، اور یہ سارے آرڈنری لوگ ہیں، یہ آئیں یہ سیکھیں پڑھیں پڑھائیں، میرا کیس بہت ڈفرینٹ ہے. مت ایسا کریں، میری یہ مجبوری وہ مجبوری، یہ شیطان کی پٹیاں ہوتی ہیں جو وہ پڑھاتا ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا رخصتوں کا عادی کر لیتا ہے. نہیں، میرے حالات بڑے مختلف ہیں. خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹ دیا کیا کہ خبردار آرام سے بیٹھ جاؤ، تیرے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ انت تکبر فیہا، تو تکبر کرتا ہے. بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑے جوش سے چیخ رہا تھا اور ایک دم اس کو ٹھنڈا کر دیا گیا. تو نے تو تکبر بننا چاہا، تکبر کیا، اللہ نے تجھے صاغر بنا دیا. یہاں ایک اور چھوٹی سی بات نوٹ کریں، جو بڑا بننا چاہے گا اللہ اس کو چھوٹا بنائے گا، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، جو چھوٹا بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دے گا. کیونکہ اصل بات یہ ہے نا کہ جس بندے کو بھی اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا وہ کبھی چھوٹا نہیں رہتا. لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہو جائے تو ہو جائے، اللہ کی نظروں میں وہ بندہ چھوٹا نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو کفر پہ ہوتا ہے نا یا نافرمانی پہ ہوتا ہے اس کا ہمیشہ گول کیا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ دوسروں سے نمایاں ہو جاؤں. کس طریقے سے؟ تکبر کیا ہے یہاں سے بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکبر کی بہترین ڈیفینیشن سمجھ آ رہی ہے کہ بطر الحق کی بغنت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کو جھٹلانا. حق کیا تھا؟ سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. اور حقیر کس کو جانا؟ آدم کو جانا. تو تکبر ہے یہ کہ تم عقل کے غلام نہیں بنو، اللہ کے حکم کے غلام بنو. جتنا انسان اللہ کے حکم کو مانتا جائے گا اتنی عقل سلیم ہوتی جائے گی. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بہت یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت علم حاصل کر کے بھی بندہ بہت عاجز بنے. بعض علم تو انسان کو اور متکبر کر دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرے. سب سے بدترین تکبر جو ہے نا وہ علم والوں کا تکبر ہے. تلبیس ابلیس بک میں آپ پڑھ سکتے ہیں، امام ابن جوزی نے سارے لوگوں کے ساتھ رویے لکھے ہیں کہ ابلیس کیسے آ کے ان کی تلبیس کرتا ہے، کیسے ان کو شبے میں ڈالتا ہے، اور علم والوں کو جس طرح بہکاتا ہے اللہ کی بنا. رویے سخت اکھڑے ہوئے اور گردن اکڑی ہوئی، اور ان کو اپنے سے سوا کوئی جنتی دکھتا نہیں، اور ان کی ٹون، ان کی بات کہ ہمیں تو اب تمہاری فکر ہے، ہم تو گویا کہ جنت میں بن چکے. نہیں، علم اور عبادت کا اصل رنگ جو آپ کے اوپر آنا چاہیے نا وہ تقوی اور عاجزی کی صورت میں آنا چاہیے. ورنہ تو اللہ معاف کرے کہ ایسا علم بھی انسان کو اور ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت 14 میں اس نے دعا مانگی، انذرنی لا یومی یبعثون. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تو ہو گیا. اب یہ یوم یبعثون کون کیا دن ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ شیطان کو پہلے دن، یعنی اس نے مہلت مانگی تھی بالکل قیامت کے آنے تک، لیکن قیامت تین مختلف مرحلوں میں آئے گی نا. پہلا سور پھکے گا تو جتنے لوگ زندہ ہیں وہ مریں گے، پھر دوسرا سور ہوگا جس میں سب زندہ کیے جائیں گے، اور پھر تیسرے سور میں وہ حشر کی طرف جائیں گے. کچھ آخری دو کو ایک ہی کہتے ہیں تو دو سور کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یوم باز تک مہلت نہیں دی، بلکہ ایک معین دن تک مہلت دی ہے، اور وہ دن وہ ہے جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا. یعنی بس اب سب کا کانشیسنس ختم ہونے والا ہے، جس سے آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. یعنی اس نے مہلت تو مانگی تھی سب کے دوبارہ اٹھائے جانے تک، اس سے اس کی کمٹمنٹ بھی دیکھیں. اس کا خیال تھا کہ اگر اس پوری دنیا زندگی میں ان کو نہ بہکا سکا تو یہ نئی زندگی جب لے کے قیامت کے دن اٹھیں گے تو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا نہیں، اتنا بھی نہ بڑھو، بس جس دن الا یوم وقت المعلوم کا لفظ آگے آتا ہے ہم پڑھیں گے، الا یوم وقت المعلوم. تو روایات سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے سور تک اس کو مہلت ہے. کیوں؟ کہ اس کے بعد پھر اس کو بھی مرنا ہے، کیونکہ کل من علیہا فان، سب کو موت آنی ہے، اس کو بھی آنی ہے. اب یہاں تھوڑی سی دعا کا مسئلہ بھی دیکھ لیجئے بھائی، کہ شیطان ہے اتنا برا تکبر میں بھرا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ کوئی بات نہیں، انکا من المنظرین، جو تم کہتے ہو موسٹ ویلکم. تو ہم تو کہتے تھے کہ دعائیں نیکوں کی قبول ہوتی ہیں، اور ہم نے تو سوچا ہی ہوا تھا کہ ہم نے تو صرف چند لوگوں سے دعائیں کروا کے جنت لینی ہے، تو یہ تو اللہ شیطان کی بھی قبول کر رہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہاں بات کیا ہے کہ کافروں کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کافروں کے خواب بھی پورے ہوتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کی بات کو کون اللہ تعالیٰ کہاں لے لے. اگر اس پر اللہ کی رحمت ہوتی نا تو اس کی یہ دعا قبول نہ ہوتی، سچ ہے، کیونکہ اس کی یہ دعا کی قبولیت اس کے خلاف گناہوں کی لسٹ کو بڑھا رہی ہے نا. جتنوں کو بہکائے گا اتنوں کا وبال اس پہ آئے گا نا. تو پتہ کیا چلا کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ دعا مانگتے اللہ دنیا دے، اللہ دنیا دے، مال دے، مال دے، اولاد دے، اللہ کہتے دو فرشتوں اور دو دو. وہ دعا قبول ہو رہی ہے لیکن اصل میں وہ اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اللہ اس کیا پتہ چلا کہ بہت ساری دعاؤں کا قبول نہ ہونا ہمارے حق میں اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافر جو مانگتا ہے اللہ اس کو فوراً دے دیتا ہے، اور ایمان والا جو کچھ مانگتا ہے اس میں سے وہ دیتا ہے جس کی جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کے لیے ہوتی ہے. اس سے یہ بھی ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ سیدھا سا ایک حکم تھا، سجدہ کر لو، کر لیتا نا تو اتنی جان نہ پڑتی، لیکن اس نے صرف ایک سیدھے سادھے حکم کو چھوڑا، الزام اللہ پہ ڈالا، آدم کو اس کا خلاف کیا، آدم کی نسل کے یہ خلاف ہو گیا، اور انجام کیا جہنم. تو ہمارے لیے کیا عمل ہے؟ بھئی اللہ کے بندو سیدھی سی بات ہے مان لو، دیکھیں ایک کو دعوت ملی وہ آ گیا، بات ختم، اس کو کوئی عذر کرنا پڑے گا، دوسرے کو دعوت ملی وہ نہیں آیا، جب سامنا ہوگا کیا کرے گا، 70 قسم کے عذر پیش کرے گا، دل بڑا چاہتا ہے، آنا چاہتے ہیں، بچے نہیں آنے دیتے، میاں نہیں، ابھی جاب مل گئی، ابھی اسکول کھل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں کہتی ہوں کہ کون پوچھتا ہے، آپ کیوں اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں بھائی، آپ کو تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، میں نے تو کبھی نہیں پوچھا کسی سے، کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا، آپ ہی اللہ نہ کرے آتا ہوا چھوڑ دیں گے، میں آپ سے نہیں کسی محفل میں پوچھوں گی کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، بھائی مجھے حق نہیں، حق بھی ہوگا تو میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، کیونکہ جس کا دل قرآن، جس نے ایک دفعہ قرآن دیکھ لیا اس کو حق اللہ کی بات پتہ چل گئی، جب اس کو وہ پتہ چلی تو میری کی کیا اہمیت ہوگی، اللہ کی تو زیادہ ہوگی، اس لیے پورے سیکیور رہ کے ملنا چاہیے، کوئی کہیں جا کے شرمندہ نہیں کرے گا، لیکن جو بندہ بات کو نہیں مانتا نا وہ دل میں کھلبلی رکھتا ضرور ہے، سامنا کرنے سے ڈرے گا، پیچھے ہٹے گا اور عذر کرے گا اور بہانے کرے گا، تو نتیجہ کیا نکلا، ہمارے لیے اس میں عمل کی بات چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس معاملے میں کھلے دل والا رکھے، تھوڑی سی انا کو دبا کے اگر انسان اللہ کی بات کو مان لے تو پھر چل پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے دائیں بائیں کی جو بات ہے کتنا کمیٹیڈ ہے، یہاں تو مجھے وہ ایک اماں کی بات یاد آتی ہے جو پہلے بھی سنائی ہوگی شاید کبھی، کہ سب کو ہی اچھا کہتی تھی، ہاں تو کسی نے ان کو ایک دن چڑھ کے کہا کہ اماں تمہیں کوئی برا بھی لگتا ہے، سارے ہی اچھے تمہاری نظر میں، کل تو تم شیطان کو بھی اچھا کہو گی، تو کہہ رہی اور کیا نہیں بیٹا، جو کام اللہ نے اس کے کام لگایا ہوا کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، سم ملات یزنہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چاروں طرف سے گھیرتا ہے انسان کو لیکن دو راستے بھول گیا، دیکھیے فوق اور تخت بھول گیا، اور یہی دو راستے ہیں جس سے بندے کو رب ملتا ہے، جاتے ہیں اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ نے اس کی بھی مت مار دی کہ چار سمتیں اس کو سمجھ آ گئی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے پھر سمجھ نہیں آیا، کرو کہاں تک بڑے بنو گے، تم بڑے تھوڑی ہو، اللہ بڑا ہے، وہ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم سوچتے بھی نہیں ہو، آج چاروں طرف آپ کو شیطان کے کام دکھیں گے دنیا میں، لیکن آج بھی دو راستے ہیں جس سے آپ اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، ایک زمین کی طرف جھکے، اللہ سے روئیں، سجدے کریں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، آسمان والے پہ نگاہیں لگا دیں، یہ دو راستے خالی ہیں آج بھی، جہاں شیطان سے بالکل آپ پروٹیکٹڈ ہے، اور ہم انہی باتوں کے اندر اپنے آپ کو اگر لے آئیں تو باقی چاروں راستوں سے بھی اپنے آپ کو ہم بچا لیں گے، اللہ اکبر، اور آخر میں پھر کیا کہا کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اس کو پڑھتے ہوئے تو واقعی مجھے اتنا یعنی سخت قسم کا دھچکا لگتا ہے نا کہ شیطان کا یہ گمان کتنا سچ تھا، آگے آ کے پڑھیں گے، یہاں تو اس کا دعویٰ ہے نا، غالباً سورہ سواد کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے اپنا گمان بڑا سچ پایا لوگوں کے بارے میں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ پڑھیں گے، اب جب ہم شیطان کی کوئی بات مانتے ہیں تو وہاں یہ نوٹ کر لیں بات کہ ہم شیطان کو سچا ثابت کرتے ہیں، اور دوسری لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ اللہ کو جھوٹا پڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے شیطان کی رہنمائی، شیطان کے طریقے کو اچھا نہیں کرنا، اپنے اس کو یہ نہیں سمجھانا کہ بس جو اس نے کر دیا کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، آپ چیلنج دیکھیے ذرا اس کے، ہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو اس کا چیلنج ہے نا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا، تو کیا وہ ہماری مدد کے بغیر اپنے اس چیلنج میں سچا ہو سکتا ہے، تو ہم اس کی سیکنڈ پارٹی بن جاتے ہیں نا اس کو سچا کرنے میں، ہمارے بھروسے پہ اس نے یہ بات کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ پھر کر کے دیکھ لو، اللہ اکبر، یہ جو من بین ایدیہم وغیرہ ان کے چند اور معنی بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، من بین ایدیہم ایک تو میں نے سمپل کر دیا تھا وضاحت میں ترجمے میں، یعنی اپنے ہاتھوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کے مطابق، یعنی سامنے جو چیز ہوتی ہے، مطلب کیا ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں میں ہیں، ہم اپنے ہاتھوں میں ہیں کہ نہیں، کیا میرے اوپر میرا اختیار چلتا، تو پھر کیا واقعی میں اپنے بارے میں صحیح فیصلے کرتی ہوں، پھر اسی طرح من بین ایدیہم میں ہمارا دل ہے، دل میں کیسے یہ شک ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ورغلاتا ہے، دین کی بات بتانے والوں سے نفرت ڈلواتا ہے، انسانوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی سمجھتے ہیں، جیسے جانور کا ناک ہوتا ہے نا، یہ جیسے طرح تھوتنی بندے کے دل کے اوپر رکھتا ہے، انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے. جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے رہتا ہے, اور جو ہی بندہ غافل ہوتا ہے تو وہاں جا کے وہ جیسے کہتے ہیں نا بلو کر دیتا ہے. اللہ اکبر, اتنا وہ ہمارے قریب ہے, خون میں گردش کر رہا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کو انسان کی نفسیات بڑی پتہ ہے. اور کیوں نہ ہو, آدم تو ابلیس کے مقابلے میں کل کے بچے تھے. ہمارے یہاں کہتے ہیں تم تو ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہو, تو آدم تو ابلیس کے سامنے پیدا ہو رہے تھے. دادا تھا وہ تو بڑا پردادا تھا, کیا تھا بڑا تھا, وہ کیسے نہ آدم کو سمجھے. اس کو پتا تھا کہاں کہاں سے انسان کو بہکانا ہے. وہ بالکل وہی کام کرتا ہے, مم بین ایدیہم, ایسے وسوسے ڈالتا ہے دین کے بارے میں, اللہ کے بارے میں. کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ تو بندے کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک آنے لگتے ہیں, جب ایسا آنے لگے تو سوچنا چھوڑ دو. حتیٰ کہ آپ نے کہا تم میں سے تو کوئی یہاں تک بھی سوچ لے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, جب نہیں تھا اللہ تو پھر دنیا کیسے تھی. اس طرح کے وسوسے آئیں گے. اور آج آپ دیکھیے کس طریقے سے باتیں کرتا ہے. ڈائریکٹ قرآن والوں سے نفرت نہیں ڈلواتا, نہ ڈائریکٹ قرآن سے نفرت ڈلواتا ہے, وہ تو پھر ایمان ہی ختم ہو گیا نا. بیوقوف نہیں ہے. یہ یاد رکھیں آج کے بعد کہ شیطان بہت عقل مند ہے, سائیکٹرسٹ ہے, بہترین سائیکک جانتا ہے. اس کو تبلیغ کرنی بہت اچھی آتی ہے, چاہے وہ برائی کی تبلیغ کر رہا ہے. ہم ان دو چیزوں سے محروم ہونے کی وجہ سے اپنے تیر خود پہ اپنے پہ کھا کے آ جاتے ہیں. ہماری تبلیغ فائدے کی نہیں ہوتی, اس کی کتنی فائدے کی ہے. ہمارے گلے تھک جاتے ہیں بول بول کے, لوگ پھر بھی ویسے کے ویسے ہیں. اور شیطان ایک جملہ بلواتا ہے رات کو, اگلے دن بچے بچے کی زبان پہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کب کیا بولنا ہے. تو یہ بندے کے ساتھ معاملہ ویسے کرتا ہے جیسا وہ ہوتا ہے. جس کی جو چیز ویک پوائنٹ میں ہوتی ہے نا, شیطان اس پہ بات کرتا ہے. تمہاری تو انہوں نے قدر ہی نہیں کی, اور تمہارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے, اور تمہیں تو ہمیشہ ہی پیچھے رکھا جاتا ہے. ہاں, اور اب دیکھو قرآن, روز ٹیسٹ, اور اب دیکھو اب جمعے کی بھی کلاس شروع کر دی. ہاں دیکھو بھلا, اب یہ کوئی بات ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے آگے, یہ بس یہ, اور پتہ نہیں کیوں آگے, اور کیا ان کے زائم ہے, اور کیا کرنا چاہتے ہیں. میں کہتی ہوں شیطان پریشان ہوتا بھی اور کرتا بھی ہے. پتہ نہیں ان کے زائم کیا ہیں, پتہ نہیں یہ چاہتے کیا ہیں, پتہ نہیں ان کے زائم کے, کہیں پتہ چل جائے ذرا کوئی ایسی چیز کر دے کرا دے, اور اس طریقے کی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. میں ہنستی ہوں, سوچتی ہوں کبھی کوئی میرے کانوں میں ایسی ایسی بات پڑ جائے تو میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ نہ قرآن پریشان ہے, نہ قرآن والے پریشان ہیں, دوسرے کیوں پریشان ہوتے ہیں. کیوں یہ وہ بےچارے نہیں کرتے, وہ شیطان جا کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اسے مم بھی نہیں آئی دی ہم, دلوں میں انگلیاں رکھی ہوئی, جس کا جو ویک پوائنٹ ہوگا جا کے پنچ کر دے گا. دیکھیں جو حصہ دکھا ہوتا ہے نا, اس کو آپ ہلکا سا بھی ٹچ کر دیں نا, چیخیں نکل جاتی ہیں. اور صحت مند آتا ہے دس دفعہ کریں تو آپ دکھے دل لے کے نا دنیا میں پھریں. آپ قرآن پڑھ رہے تھے, آپ کا دل پہلے دکھا ہوا ہے, اور میاں نے بات کر دی کسی کھانے میں نمک پہ تیز تھی, آپ نے کہا یہ اس لیے ہوا کہ میں کلاس میں جاتی ہوں, کیونکہ آپ نے دل دکھایا ہوا اپنا. کبھی دکھے دل سے دین کے کام اپنا کریں, کچھ بھی نہیں پاس تو ہنس کے دکھا دیں, ہے ہی کچھ نہیں, ہاں ہاں بس ہنس پڑے الحمدللہ, جگہ نہیں ہے الحمدللہ, سمجھے کو کچھ دیکھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. تنگ بیٹھے ہوئے کوئی تنگ نہیں بیٹھے, گرمی لگ رہی کوئی نہیں لگ رہی. بھائی ہمیں کیا, ہمیں کہ جو ہے وہ نہیں ہے تو نہیں ہے. کیوں جھوٹی عزت بنا کے بیٹھے, کیوں بڑے بڑے اپنے لوگوں کے سامنے دعوے کرے. آپ فیل کریں گے کہ جتنا آپ اسٹرانگ اپنے آپ کو ریلیکسیشن میں رکھوں گے. بس جی میں ساری تھی, یہ بس ایک یہ ٹاپک ہی پورا ہو جائے. فائدے والی چیز ہے نا, ہر سبق ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم اپنے دشمن کو پہچان رہے ہیں, اور دوست اور دشمن کا فرق کرنے والا اپنے آپ کو بہت سیکیور کر لیتا ہے. سمجھے کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے, کون آپ کو جنت کی طرف بھگوانے میں بھاگنے میں تیار کر رہا ہے اور کون جنت سے بھگا رہا ہے. جس بندے کو اپنے دوست دشمن کی پہچان ہو گئی, انشاءاللہ وہ سمجھدار ہوگا. بچہ کیوں بچہ ہوتا ہے, اس کا دوست دشمن کا فرق نہیں پتا. دیوانے کو دیوانہ کیوں کہتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آگ ہے یا بجلی ہے, اس کو پکڑوں گا تو مر جاؤں گا, اس کو پکڑوں گا تو فائدہ ہوگا. تو وہ انسان بھی دیوانے ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی گزارتے ہوئے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, کس طریقے کے ساتھ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ ایک انسان کے اندر یعنی علم کے ساتھ غصہ, دو چیزیں لکھ لیں, کیونکہ کل آپ بھی علم والے بننے والے ہیں انشاءاللہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ورغلا دے. جب علم کے ساتھ غصہ اور تکبر آ جائے تو آپ کا علم علم نافع نہیں رہے گا, وہ ضرر والا علم بن جائے گا, نقصان دے گا آپ کو. شیطان جو ہے وہ علم کی طرف آتے لوگوں کو یہ دو ہی چیزوں سے لاتا ہے، یا ان کو غصے میں ڈال دیتا ہے اور یا ان کے اندر تکبر آنے لگتا ہے، اور جو باتیں بندہ منہ پہ نہیں کہہ سکتا وہ دل میں کہہ دیتا ہے، چپکے چپکے، غلطی سے، اچھی باتوں سے۔ دیکھے ہیں داڑیوں والے، داڑیاں بھی رکھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، دیکھی نہیں ہیں پردوں والیاں، پردے کرتی ہیں اور چوریاں کرتی ہیں۔ یہ جملے جو ہے نا، اس میں غور کریں تو غصہ بھی آتا ہے اور تکبر بھی آتا ہے، انسان کو اس طرح سے لے جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ لیتا ہے کہ جس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ پھر اللہ کی پناہ، اور ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پھر ایک انسان نہیں بچ سکتا۔ اور جو بندہ شیطان کے حملے کا شکار ہوتا ہے نا، وہ اپنے ساتھ ارد گرد والوں کو بھی شکار کر لیتا ہے۔ چلیے من خلفہم کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر ایک، اولاد، یعنی میں ان کو بہکاؤں گا جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ ایک مطلب ہے اولاد، یعنی ان کی اولادوں کو قابو میں کروں گا، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس کو بچے کو کوئی پکڑ لے تو ماں خود ہی اس کے پیچھے چل پڑتی ہے نا، اور جو بچے کو پیار کرے ماں خود ہی اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ان کی اولادوں کو پکڑوں گا، اور اس پہ وہ کیسے عمل کرتا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے کہ شارکھم فی الاموال والاولاد، جا تو شریک ہو جائے ان کی اولادوں اور ان کے مالوں میں، اور شیطان ہوتا ہے۔ دوسری چیز، من خلفہم کا مطلب کیا کہ انجانے میں، یعنی کچھ غلطیاں یہ انجانے میں بھی کریں گے، جاننے میں نہیں کرتے، انجانے میں کرتے ہیں۔ مثلا آپ جیسے کچھ لوگ قرآن کی محبت میں چور، جن کی اب صبح و شام باتیں قرآن کی ہیں، اب بیٹھ گئے کسی شادی میں راؤنڈ ٹیبل پہ، گول میز کانفرنس، اور وہاں اپنی باتیں شروع۔ کل پھر ٹیسٹ ہے نا، اور وہ پرسوں بھی ہوا تھا نا، اور اسائنمنٹ بھی آنے والا ہے نا، ہاں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس دفعہ چھٹیاں بھی کم ہونی ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے نا، اب یہ بھی ہوگا۔ اب آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں ساتھ والی ٹیبل پہ، کوئی ایسے جنہوں نے آپ کی کلاس کا سنا ہوتا ہے، وہ آپ کی باتیں سن کے وہیں لرز جاتے ہیں۔ اچھا، اتنی سختی، اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں، کوئی تشدد کے نام پہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو پولیس کو نہ بھیج دے کہ یہاں بڑا تشدد ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے، حیرت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ محبت میں بھی بندہ ایسے ہی، بعض لوگ جاتے کہ لے کے اب تو زندگی بالکل بدل گئی، ہم تو بہت بدل گئے، بس لوگ جو بدلنا نہیں چاہتے وہ وہیں سوچ لیتے اب تم بالکل نہیں آئیں گے۔ پھر اسی طرح من خلفی ان کا مراد کے پیٹ پیچھے سے، یعنی جو باتیں ہم سامنے نہیں کرتے ہم بعد میں کر لیں گے اپنے ساتھیوں میں، دل ہلکا کریں گے، بس بیٹھیں گے، جائیں گے گھر، فون اٹھائیں گے اور آپس میں کہیں یعنی اب گھر جا کے بات کریں گے فون پہ، ہاں، اور دوستوں سے باتیں اور ساتھیوں سے باتیں۔ پھر ایمانہم، یمن سے ہے یہ لفظ، یمنا یہ دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، سیدھا ہاتھ، نیکی سمجھ کر گناہ کروائے گا، یعنی ہوگا کام سراسر گناہ کا لیکن لوگوں کو یہ کرائے گا بڑی نیکی کا۔ اسی طرح گناہوں کو نیکی کی صورت میں دکھائے گا، اور تیسری اس کی فارم کیا ہوتی ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ نیکی مگر وہ نیکی نہیں ہوگی۔ اور ان شمائلہم، بائیں ہاتھ میں، بائیں طرف سے، مثلا کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ جیسے ہاتھ میں جب تک فون نہیں ہوتا ایسے لگتا ہے کوئی چیز کھوئی ہوئی ہے، ہاں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ صرف اگر ہم اپنے رویوں کو دیکھ لینا تو پتہ چل جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے ہمارے اس طرح کے رویے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم خود کو خود ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہمیں خود نہیں اپنی مجبوری پتا ہوتی، غلطی نہیں سمجھے کہہ لیں کہ پتہ ہوتی کہ ہماری غلطی کیا۔ اور آپ دیکھیں جس نے اپنی غلطی کو پکڑ لیا نا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ دوسری طرف خود بخود جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستہ بھی پیدا کر دے گا۔ مثلا دیکھیں کہ شمائلہم کی کچھ مثالیں، کہ کچھ ایسے جملے انسان کو سنواتا ہے کہ اچھا خود تو برائی نہ کرو، اس کا تذکرہ ہی سن لو، ہم کون سا برا کام کریں، ہم تو بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ تھوڑا سا وقت گزار لیتے ہیں، ہاں چلو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اب یہ کیا زندگی اتنی بوجھل تھوڑی ہونی چاہیے، ہر وقت ہی روزے روزے، اب روزے رکھے ہیں تو عید کا نام ہے، کچھ فن کر لو، چلو تھوڑا سا عیش کر لو، کیا فرق پڑتا ہے، کچھ بچوں کی بھی ماننی پڑتی، اور اکثر بڑے بچوں کے نام لے کے جاتے ہیں، اور جب کہیں پکڑے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ میں بچے کے لیے آئی تھی، اور وہ میاں زبردستی لے آئے، پھر میں نے کہا بیٹھ بھی چلو نا، کہا کہ کھانا بھی کھا کے چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نکلو یہاں سے، دھکے دیا، دھتکارا ہوا۔ دیکھیے ابلیس کا علم اس کے کچھ کام نہ آیا، ابلیس کا عقیدہ اس کے کچھ کام نہ آیا، ابلیس کا آخرت پر ایمان کچھ کام نہ آیا، یہ تینوں چیزیں تھیں نا اس میں، کچھ کام نہ آیا. کیوں؟ کہ اطاعت نہیں تھی، گمراہ ہو گیا. تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ پوری ہوتی ہے کہ اگر ایک سجدے کے انکار سے ابلیس جنت سے دور کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، تو نہ آج ہمارا علم کل ہمارے کام آئے گا، نہ ہمارا اچھا عقیدہ، اور نہ ہماری اچھا ایمان یا آخرت پر یقین، قیامت، جنت جہنم کی باتیں کام نہیں آئیں گی. اور جب اس طریقے سے ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے گا تو انشاءاللہ اس کو آج ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں جائیں گے. ان آیتوں کو سننے کے بعد آپ چھوٹا سا اپنا اسسمنٹ کر سکتی ہیں. اس وقت اپنے آپ کو پوچھیں کہ میں کس کے ہاتھوں میں ہوں؟ کیا میں اللہ کے ہاتھوں میں ہوں، اللہ کی بات سن رہی ہوں، یا پھر ابلیس کی سن رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. یہاں پہ ابلیس کا ٹیسٹ ختم ہوا اور اگلی آیتوں میں آدم کا ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آدم کی طرح ہم میں سے ہر ایک امتحان کی حالت میں. یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے، اچھوں کا بھی امتحان ہے، بروں کا بھی امتحان ہے. ایک ٹیسٹ تو ہم آپ کا لیتے ہیں نا چھوٹا سا، اور ایک ٹیسٹ ہم سب کا ہو رہا ہے. جو یہاں ٹیسٹ دیتے ہیں ان کے وہ ٹیسٹ چھوٹے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ وہ مشکلات ڈالتا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے خود ہی اپنے اوپر غم پال لیا، کچھ یاد کرنے کا، کچھ سیکھنے کا، کچھ اپنے آپ کو بٹھانے کا، صبر کا. تو پتہ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے کلاس روم کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو بیماریوں کے ٹیسٹوں سے کتنا محفوظ رکھتے ہیں، کتنے غموں سے بچاتے ہیں. لیکن بہرحال آدم کا اور حوا کا آگے ٹیسٹ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ لوگ، کیسے لگے؟ تو ماشاء اللہ اسٹاپ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن بہت لینتھی تفسیر ہے، اس وجہ سے ہم ابھی اسٹاپ کر کے تھوڑا سا دو تین منٹ میں لوں گی صرف آپ کے. اچھا مجھے بتائیں، ابھی شیطان کے لحاظ سے ماشاء اللہ کافی ساری چیزیں سادہ نے، جیسے یہ آیت نمبر 17 کو ہی لے لیتے ہیں، جی 17 کو لے لیتے ہیں. مجھے اس کا بتائیں کہ کیا ہے، دیکھیے اس میں آ رہا ہے نا لآتینہم، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آؤں گا، لیکن اوپر نیچے سے نہیں آؤں گا. تو یہ ماشاء اللہ اور شیطان کے حربے بتائیں، شیطان کے حربے بتائیں کہ کس طرح ہمیں ورگلاتا ہے علم کے تکبر کے لحاظ سے، اور ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا کرنی ہے ہمیں. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ جی مجھے بتائیں کہ شیطان کے حربوں سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، شیطان کے واروں سے ہم کیسے بچیں گے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے کچوکوں سے جو ہمیں دل میں ڈالتا ہے، گناہ پہ اکسائے گا، مختلف کاموں، اس کو کیسے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. جو ٹپس تھوڑی سی بتائیں شیئر کریں، یہاں پہ صرف اسی کو ہم دیکھیں گے. وی لرن دیٹ سجدہ اینڈ دعا ول سیو فرام شیطان. ایکسلنٹ، بالکل صحیح، الحمدللہ. دعا کرنی چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، وہ دین بنائیں ایج اور ہاں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے، لیکن اوپر نیچے سے نہیں آ سکتا. صحیح، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، بالکل الحمدللہ، بالکل آج جو انکساری ہوگی. اچھا جیسے ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جب آپ سچ بولیں گے پاس ویسے مسائل پرابلمز آتی ہیں، کہ اگر جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں گے تو سچائی کی وجہ سے بعض آپ کو مشکلات ضرور آئیں گے، لیکن اس کی وجہ سے بھی آپ کافی ساری چیزوں سے بچیں گے. ہی ول گاٹ ٹو ویز، بالکل صحیح، بالکل اپ اینڈ ڈاؤن سے نہیں آ سکتا، اوپر نیچے سے نہیں آئے گا، بالکل صحیح ہے. اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہوگی؟ کمٹمنٹ ہوگی. جی بالکل ایکسلنٹ، ذکر ہوگا. اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کو بار بار ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دہرانے کی ضرورت ہے. کیوں دہرانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ شیطان ہر وقت خون میں، جیسے آگے بھی ان شاء اللہ استاذہ نے کہا، آگے بھی ذکر دوبارہ آئے گا شیطان کے بارے میں، کہ وہ خون میں، خون کی طرح دوڑ ہے ہمارے اندر نا، ہمارے جسم میں، جی نیڈ ٹو کلوز ٹو اللہ. بالکل ذکر الہی جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم, اپنی زبان کو ہر وقت ذکر سے تر رکھیں گے. اگر خدا نخواستہ شیطان کا ذہن آ بھی جاتا ہے تو تھتکار تاؤس پڑھ کے باہنی طرف جیسے استاذہ نے بتایا تھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تھری ٹائمز پڑھ کے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ ہلکا تھوتو کر دیں تو اس سے بھی شیطان کے وسوسوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے, خاص کر نماز کی حالت میں. اور ویسے بھی جی حق کی بات کرنی ہے ذکر نماز میں خوشی اور خضوع کا ہونا ضروری ہے. بالکل الحمدللہ الحمدللہ جی صحیح. اچھا ایسا ہے انشاءاللہ شیطان کا ماشاءاللہ وی لرن دا ڈفرنس بٹوین عبادت اینڈ اطاعت. بالکل سپریسنگ یور اون ایگو جی. اچھا ایسا ہے کہ ابھی آپ کو ماشاء اللہ خود پرست ہونا ہے, ناٹ خود پرست شوڈ بی ناٹ بی ایگوئسٹ. بالکل بالکل یہ جو اچھی بات نہیں ہے صحیح. ان شاء اللہ آپ کی ابھی 10 منٹ کی ایسے کرتی ہوں بریک دیتی ہوں ماشاء اللہ, اس پہ ان شاء اللہ اینڈ پہ ہم لوگ ڈسکس ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے کر لیں گے جو پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ بھی ان شاء اللہ جو باقی لے کے تفسیر کو چلتے ہیں. تو ابھی آپ یہاں پہ 12:57 ہوئے ان شاء اللہ 1:07 تک آپ کی 10 منٹس کی بریک ہے ٹھیک ہے, کیونکہ تفسیر لینتھی ہے اس لیے آج آپ کو قربانی دینی پڑے گی 5 منٹ کی. امید ہے کہ ماشاء اللہ آپ لوگ اپڈیٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إلا القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
Mm-hmm. وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا يغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
شهدا وحفاوا
تزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألا تنضي شرفا وأضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاها
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب بیک سے واپس آ گئے صرف 1 2 3 صرف 3 لوگوں نے لبیک ٹائپ کیا ہے باقی کدھر ہیں جی میری کلاس میں آواز آ رہی ہے جی اچھا ایسا ہے کہ ہم ٹائم ضائع کیے بغیر انشاءاللہ تعالی جو لاسٹ پارٹ رہ گیا ہے ڈی فائل جو رہ گئی باقی ہماری جو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ ہم اینڈ میں ریکیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں وہ بتا رہی ہے کہ لفظ یعنی اس واقعے کا تعلق پیچھے والے واقعے سے ہے عطف کی واو یعنی ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا جو ہم دیکھ چکے ابلیس کا رویہ اب آدم علیہ السلام کی طرف دوسری چیز دیکھیے اس کن انتا وزوجک الجنہ دو لوگوں کو جنت میں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم دونوں رہو اردو میں ایک اس جملے کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ آدم اور حوا تم دونوں جنت میں رہو اس کنا نہیں بلکہ اس کن انتا وزوجک الجنہ یہ فرق کیوں کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی جگہ کے انتظامات یا کہیں رہنے کی ذمہ داری کہ بیوی کہاں رہے گی یہ مرد کی ذمہ داری ہے ایک لطیف سا نقطہ ہے جس کے اوپر آپ غور کریں گے تو شاید آپ کو فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو رہنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی کہا بیوی کو بھی لے جاؤ یہ کہنے کی بجائے کہ تم دونوں رہو اور انتا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے کہ تم دونوں رہو کس میں جنت میں پھر کیا کرنا فکلا من حیث شئتما یہاں سے دیکھیے تسنیہ کے سیگے شروع ہو گئے اور کھاؤ تم دونوں جہاں سے چاہو یہ نہیں کہا کہ آدم آپ بھی کھائیں اور آپ کی بیوی بھی کھائے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوی شوہر سے پوچھے بغیر کھا سکتی ہے یعنی مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام کرے لیکن فکلا من حیث شئتما اور اللہ معاف کرے آج کل تو
میرے خیال عورتیں اتنی آزاد ہیں کہ مرد کھائے نہ کھائے بیویاں پہلے کھا لیں گی، مرد تو بعد میں کھاتے ہیں پہلے بیویاں کھاتی ہیں، لیکن بہرف کھلا تم دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، پوری جنت حلال ہے تم دونوں پہ. لیکن ولا تقرب هذه الشجره، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے. کون سا درخت تھا؟ کوئی بھی ہوگا، شجر ممنوعہ کہہ لیں اس کو آپ، جس سے روکا گیا. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے دونوں ظالموں میں سے. اس لفظ دونوں سے پھر پتہ چلا کہ بیوی اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے اور مرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. یہ نہیں کہا کہ آدم تم بھی ہوگے اور تمہاری بیوی بھی ہوگی، نہیں، ہمارے حساب کسی کی بیوی یا کسی کی ماں بہن ہونے سے نہیں ہوں گے، ہر بندے کا اپنا ہی حساب ہوگا. یہاں سے آگے کچھ چیزیں آئیں گی، تو یہاں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا. اس کا اظہار سورۃ بقرہ کی آیتوں میں کیا گیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. فی الارض کا لفظ بتا رہا تھا کہ آدم کی تخلیق ہی دنیا کے لیے ہوئی تھی، اس زمین کے لیے ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست دنیا میں پیدا کرنے کی بجائے یا ان کو بھیجنے کی بجائے جنت کے راستے سے یہاں بھیجا، اس کی حکمت کیا تھی؟ تو یہاں چھوٹی سی بات سمجھ لیتے ہیں، اور وہ کیا؟ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو ابلیس جنت سے نکال دیا گیا، آدم اور حوا دونوں کو جنت میں بھیج دیا گیا. وہ جنت ایک قسم کی سمبل تھی، یعنی علامت تھی جو کچھ آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں پیش آنا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اصل دنیا یا اس زمین میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک ماڈل دکھایا آدم علیہ السلام کو. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑا گھر لینے سے پہلے آپ ایک ماڈل دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ یہاں کمرے ہوں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد باقی سب چیزیں ہوں گی. تو جنت میں بھیجا جانا آدم کو جو تھا، یہ اسی کریشن پلان کا حصہ تھا. یہ نہیں تھا کہ غلطی سے وہاں بھیجا اور پھر آدم نے پھل کھا لیا پھر آگے. بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ نہ پھل کھاتے اور نہ ہم زمین میں آتے، ہم جنت میں رہتے. نہیں، آپ تو پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے. اب ایک طرف تو یہ تھا کہ جنت میں آدم کو بھیجا گیا تو وہاں بتا دیا گیا کہ دیکھو یہاں سب کچھ کھاؤ، یہی آج شریعت کا مزاج ہے، کھاؤ پیو، کلو وشربو، جو مرضی کھاؤ، پوری کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے. لیکن ولا تقربا هذه الشجره، وہاں ایک درخت سے منع کیا. اسی طرح زمین میں آ کے ہمیں چار چیزوں سے روکا گیا. سورہ مائدہ میں پڑھ چکے، سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، المیت والدم ولحم الخنزیر اور چوتھی چیز وما احل به لغیر اللہ. اصل کے اعتبار سے آج بھی انسانوں پہ چار ہی چیزیں حرام ہیں، باقی پھر اس کی سب کیٹیگریز ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ آدم جس دنیا میں آپ جانے والے ہیں وہاں آپ کو آزادی بہت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ پابندیاں بھی ہوں گی، اور جو ان پابندیوں پہ قائم نہ رہ سکے تو فتکون من الظالمین، وہ ظلم کرے گا، اس نے نفس پہ ظلم کیا. اور جیسے جنت میں سے اسے ایک پھل کا چکھنے سے آدم اور حوا نکال دیے گئے جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، تو یہ آدم کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ بالکل یہی اصول آپ کا زمین پہ آنے کے بعد بھی رہے گا. کسی کو اس کے آدم ہونے کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، اور کسی کو صرف اس کے ابلیس ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ جو قریب چلا جائے گا اللہ کی حدوں کے، نافرمانیوں پہ زندگی بسر کرے گا، اس کو تو پھر جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا اس کو وہاں لے جایا جائے گا. اور یہاں سے آدم کا جو امتحان ہے یہ نعمتوں کے ملنے سے ہو رہا ہے. دنیا کی اس زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی ملا نا، یہ سب بھی نعمت ہے، لیکن آزمائش کے لیے. ایک چیز ہوتی ہے گفٹ اور ایک ہوتا ہے پرائز. پرائز کہتے ہیں کچھ کرنے کے بعد دینا، اور ایک چیز ہے جو آپ کسی کو خوش ہو کے دے دیتے. ایسے ہی مثال دیتی ہوں کہ ایک چیز ہے جو آپ کسی بچے کو فرسٹ آنے کے بعد دیتے ہیں. آپ بچے کو ایک بہت اچھا کمپیوٹر لے دیتے ہیں، اور ایک کمپیوٹر آپ نے اس کو پہلے سے لے کے دیا ہوا تھا جو اس کے پڑھنے میں معاون تھا. پہلا کمپیوٹر اس کی آزمائش ہے کہ اس کے ذریعے سے استعمال کر کے اچھی طرح پڑھ پڑھا کے وہ پاس ہوگا. اس کی جواب دہی آپ ضرور کریں گے، ضرورت ہے. بچہ کہتا ہے باپ کو کمپیوٹر لے دیں، کیوں لینا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، دس اینڈ دیٹ کوشچننگ ہوتی ہے. اس کے اوپر چیک بھی بہت رکھا جاتا ہے. لیکن جب بچے نے اچھے طریقے سے امتحان پاس کیا تو باپ خوش ہو کے اس سے بھی ایک اچھا کمپیوٹر لے کے اس کو دیتا ہے, تو وہ دوسرا کمپیوٹر انعام ہوتا ہے. اس کے لیے نہیں پھر باپ پوچھتا کیا کیا نہیں کیا, کیونکہ بچہ پروف کر چکا ہے کہ پہلے کمپیوٹر کا اس نے صحیح استعمال کیا تھا. یہی فرق ہے اس وقت ہمیں اس دنیا میں نعمتوں کے ملنے میں اور جنت میں جا کے جو ملنی تھی. آدم علیہ السلام کو پہلی دفعہ جو جنت ملی تھی نا, وہ آزمائش کے لیے ملی تھی, اس لیے وہاں سے نکال دیے گئے. بچے کو آپ کمپیوٹر دیں, آپ دیکھتے ہیں اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہے, یہ استعمال صحیح نہیں کر رہا, پکڑتے ہیں آپ جا کے الماری میں بند کر دیتے ہیں, چلو بھاگ جاؤ, تم ڈیزرو نہیں کرتے. اس لیے کوئی یہ مت سوچے کہ جس طرح وہاں آدم اور حوا کو جنت میں ڈالنے کے بعد نکال لیا گیا, اب دوبارہ جس جنت میں ہم جائیں گے وہاں سے بھی نکال لیے جائیں گے. اب والا اصول یہ نہیں ہے. تحفہ دے کے لینے والے کو تو ویسے ہی کہا کہ جیسے کتے نے کہہ کر کے چاٹ لی. تو اب جنت کے لیے اصول کیا ہے کہ جو ایک دفعہ وہاں داخل ہو گیا وہاں سے کبھی نکلے گا نہیں. یہ جنت کا وعدہ ہے. جو نعمت جنت کی کسی بندے نے دیکھ لی, سن لی, یا اس کو ازما لیا, چیک کر لیا, چکھ لیا, وہ پھر واپس نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو اب اللہ سبحانہ تعالی آدم علیہ السلام کو اصل میں یہاں یہ سکھاتے تھے, سکھانا چاہ رہے تھے کہ دنیا میں جانے کے بعد جو نعمتیں ملیں گی ان کے ساتھ تم اور تمہاری اولاد نے کیا سلوک کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالی نے وہ ساری باتیں بتائیں. چلیں ہم یہاں صرف اتنی بات دیکھ لیں کہ بعض لوگ بحث کرتے ہیں کون سا درخت تھا, یہ اس کو کیا کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ دنیا کے شجر ممنوع پرخت جان چکے ہیں کون سے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں نے اپنا وہ درخت پہچان لیا جس سے دور رہنے کا مجھے حکم دیا گیا. وہ شریعت, وہ باتیں, وہ دین, وہ نفس کی باتیں, ترغیبات, کیا وہ ساری مجھے پتہ چل گئی ہے. تو جب یہ نہیں پتہ چلی تو اس کے پتہ لگنے سے آپ کو کیا لگے. یہ تو ایسی ہے کہ آپ رہ ناروے میں رہے ہیں اور آپ قانون سارا ڈنمارک کا پڑھیں, کیا فائدہ ہوگا بھائی. آپ نہ گئے نہ آپ نے جانا, تو آپ وہاں کی چیزوں کو سن بھی لیں گے, جان بھی لیں گے, تو صرف ایک علمی چٹخارا تو ہوگا. لہذا تفسیر میں اس طرح کی باتوں پہ بہت زیادہ بات کرنے کی بجائے عمل پہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنے لیے عمل کی بات کرے. اب ہوا کیا, آدم جنت میں داخل کر دیے گئے. اب جنت کی وہ وادی جو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے لیے رکھی تھی بڑی خوبصورت تھی, پھول بھی تھے اور پودے بھی تھے اور ہر نعمت تھی جو کہ ہونی چاہیے اس وقت میں. لیکن یہ کسی اس شخص, یعنی یہ آدم علیہ السلام کی اصلی منزل نہیں تھی, ایک چھوٹی سی چیز تھی. اس جنت میں جانے کے بعد اب جب دنیا میں بھیجنا تھا, دو طریقے ہو سکتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ بڑے پروٹوکول سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ اسلام اڑنے والے قالین پہ بٹھاتے, پیچھے ان کے سارے فرشتوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوتا, سارے تسبیح و تقدیس کرتے اور آدم اور حوا زمین پہ آ جاتے. جیسے ایک دلہن آتی ہے نئے گھر میں, بڑے پروٹوکول سے, بڑے پیار سے, اور یہ چیز دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی کہ واہ ہے نا ذرا کتنی اچھے طریقے سے آدم دنیا میں آئے. لیکن ایسا نہیں ہوا, ہم اتنے پروٹوکول سے نہیں لائے گئے, ہم سے مراد آدم علیہ السلام. دوسری صورت وہ تھی جو اختیار کی گئی, کہ ایک اختیاری چیز دی گئی, اس پہ آدم قائم نہ رہ سکے, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سزا کے طور پر آدم علیہ السلام کو زمین میں رکھا گیا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ایک درد دے کر اس دنیا میں بھیج رہے تھے, ایک غم دے کر دنیا میں بھیج رہے تھے. آدم کو وہ جنت دکھا دی اور اس جنت سے نکال کر جو دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے ملی ہوئی چیز کے چھننے کے بعد, اور یہی تڑپ بندے سے پھر دوبارہ اس جنت کو پانے کے کام کرواتی ہے. گریا, بے چینی, روح کی بے قراری. اب وہ شجر ممنوع کو دیکھ چکے تھے تو آگے وہ کبھی بھی اس طرح کے کام نہ کرتے. اگر جنت میں اس طرح کی کا تجربہ نہ کرایا جاتا اور آدم علیہ السلام کو بڑے پروٹوکول سے فرشتوں کے ساتھ ادھر دنیا میں بھیج دیا جاتا, تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے بڑے بڑے شجرات ممنوعات کے سامنے آ جاتے اور بے بس ہو جاتے کہ ہمیشہ کی جنت سے محروم ہو جاتے. تو اللہ نے اس چھوٹی جنت سے محروم کر کے اس چھوٹی سی دنیا میں بھیجا تاکہ اس پچھلی غلطی کو نہ دہرائیں, اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد آگے ہمیشہ کی جنت جو ہے اس کو حاصل کریں. کون سا طریقہ بہتر ہے؟ کیا پہلا بہتر تھا کہ دوسرا؟ تو کیا پتہ چلا کہ ہماری عقلیں جن چیزوں کو اچھا سمجھ رہی ہوتی ہیں نا، ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی وہ اچھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ سارا طریقہ اختیار کیا جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، جنت میں چلے گئے، آدم اور حوا دونوں رہ رہے ہیں. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وریانہما من سوآتہما، پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے. اب دیکھیے کہ جب جنت ملی تو شیطان جو چیلنج کر چکا تھا، وہ چیلنج کر کے جا کے تھک کے سو نہیں گیا، نعرے لگا کر کے اچھا کروں گا، اور بعد میں جب موقع آتا تو وہ چلا جاتا. ابھی تازے تازے تو اس نے دعوے کیے تھے، کیا کہ میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا اور اس طرح کے کام کروں گا. اب فوراً ہی اس کا موقع آ گیا جب اس نے دیکھا کہ کل تک میں جنت میں تھی، جنت میں تھا، اب مجھے تو یہاں سے نکال دیا فحبتو کہہ کر، لیکن اب یہاں آدم اور حوا آ گئے. تو پہلا انسانی معاملات میں جو جرم ہوا اس زمین پہ آنے کے بعد یا اس دنیا کے اندر آنے کے بعد، وہ کیا تھا؟ حسد. ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا سے حسد کیا. اس کو لگا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو میری جگہ لے گئے، کل تک جس جنت میں میں تھا وہاں اب یہ آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اسی فعل نے ہلاک کر دیا. جس طرح آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، بالکل اسی طرح کا حسد یہاں پہ کس سے ہوا؟ آدم علیہ السلام کے معاملے میں ہوا. ہم نے دار قرآن کا جو 2010 کا جو تذکیہ سیریز تھی، اس میں پہلے پارے میں ہی حسد کی بات کی تھی. یہاں سے ہی انسان کے لیے عمل کی بات مل جاتی ہے کہ اپنے دل کو چیک کرے، کیا واقعی میں اپنے آپ کو حسد سے پاک کر چکی ہوں؟ کیونکہ جنت سے شیطان نکالا گیا اور اس نے آدم اور حوا کو بھی نکلوانا چاہا حسد کی وجہ سے، تو کیا ہم حسد والے دل لے کر جنت میں جائیں گے؟ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ لفظ دیکھیے گا، اس کو ننتا و زوج کل جنت، سیدھی سی بات ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا. لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ ایسی روایات دینداروں کی زبان سے سننی پڑتی ہیں کہ جس کے اندر بالکل ہی اس سے الگ چیز ہوتی ہے. میں نے ایک مبلغ ہیں بہت معروف، ان کی زبان سے ایک حدیث سنی تھی تو میں نے نوٹ کی، جس کا خلاصہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آدم کا پتلا 40 سال تک پڑا رہا، پھر جنت خود ہی دے دی، اور حوا کا انتظار کروایا، جب دیکھا کہ آدم بڑی ایک لفاظی ہوتی ہے نا ایسی روایتوں میں خوبصورت سی، کہ انتظار کرتے رہے، بڑے اداس تھے، پھر اللہ نے دیکھا آدم کے اندر اتنی اداسی ہے تو کہا اچھا چلو پھر تم حوا کو بھی بھیج دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ حوا کو لاؤ. پھر ایک روایت انہوں نے جو پیش کی کہ آدم نے کہا اللہ تعالیٰ میرا مہر کیا ہوگا حوا سے، تو انہوں نے کہا کہ حوا کا مہر یہ ہے کہ نبی پاک پر درود پڑھ دو ایک دفعہ. شاید آپ نے بھی کبھی یہ روایتیں سنی ہوں. پھر آدم نے کہا اچھا یہ تو بڑی بات نہیں، میں حوا کا میں درود پڑھ دیتا ہوں. تو پھر یہ سب کہانی ہوئی. تو یہ لفظ کیا کہتے ہیں؟ اس کو نن تب زوج کل، ساتھ دونوں کو بھیجا تھا. یعنی میں نے یہ نوٹ کیے ہوتے ہیں کچھ حوالے جس کی مجھے بہت ہی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے. بعض دفعہ وہ چیزیں جن کے بیان کیے بغیر بات بالکل پوری ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ، صرف رنگینی تباہ کے لیے، صرف ایک محفل کو گرمانے کے لیے بھی کر دی جاتی ہیں، ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے خلاف کی بات کر دی جس کو میں نے نہیں کہا، تو پھر اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے. تو بہرحال اس کو ننتا و زوج کا بتاتا ہے کہ آدم اور حوا کو وہاں بھیجا گیا، اور سمپل سا طریقہ، اور ایسی چیزوں میں بہت زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے. پھر کیا ہوا؟ فوسوس لہما، پھر دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. کن دونوں کے؟ آدم اور حوا کے. کس نے ڈالا؟ تو پھر عورت وومین کیسے ہو گئی؟ آج آپ اپنے وومین ہونے کو بھی سمجھ لیں ہیں. کرسچینٹی کا یہ جو تصور ہے نا وومین، یہ وہ مین سے تھا، وی او ڈبلیو وہ، اور مین 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 مرد ہوتا ہے. یعنی اصل میں اس کے پیچھے کرسچینٹی کا وہ نظریہ ہے کہ عورت کون ہے؟ مرد کو ہلاک کرنے والی چیز، وہ مین، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تباہی و ہلاک، تو کلمہ وہ کہلے ایک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدم کو حوا نے بہکایا تھا، اور اسی لیے اس کو حیض کی تکلیف بھی ہوتی ہے. کیسے ایک سمپل میڈیکل ریزن کو اس چیز کے ساتھ لگا دیا. یہ ایسی ساری روایتیں ضعیف ہیں اور ایسی کثرت سے عام پیش کی جاتی ہیں, اور کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کی یادداشت میں رہ جاتی ہیں تو باقی حدیثیں تو یاد نہیں رہتی لیکن ایسی باتیں بھولتی بھی نہیں ہیں جو سنی ہوتی ہیں. تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں تھی. دونوں کو آدم نے ابلیس نے بہکایا تھا. کیا کیا؟ وسوسہ, بہکا دیا. وسوسے کی صورت میں آیا اور شیطان, وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ صوت الخفی کو, خفیہ بات چپکے سے جو بار بار دل میں آتی ہے, حدیث نفس بھی کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ وسوسہ ہو تو اس کو الہام کہتے ہیں, اور شیطان کی طرف سے یہ ہو تو اس کو برا وسوسہ کہتے ہیں, فجور کہتے ہیں. فلحمہا فجورہا و تقواہا والی کیفیت ہے. بہرحال دشمن تو تھا ہی, اس کی نظر تھی کہ کسی طرح ان کو یہاں سے نکالا جائے, اور اس نے جا کے وسوسہ ڈالا. شیطان نے کیوں, ہدف کیا تھا؟ سوچیں کیا ہدف تھا. ہمارے ذمہ کیا آتا ہے کہ آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ کیوں ڈالا؟ تاکہ جنت سے نکال دیں. یہی تصور آتا ہے نا, آپ سب اس سے اتفاق کرتے ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. غور کیجئے, لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. یہ لی جو ہے نا, یہ عاقبت کا ہے. وجہ لی میں نے فور, دیٹس وائی. کیا ریزن تھی؟ اس کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ جنت میں رہیں یا دنیا میں رہیں, اس کا ایک ہی گول تھا, اور وہ کیا؟ کہ ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے کھلوا دیں. یہ ہے ابلیسی ایجنڈا. شیطان کا جو پہلا حملہ ہوا وہ انسان کی حیا پہ ہوا. اس کو کپڑے پہنے ہوئے چھپے ڈھکے لوگ اچھے نہیں لگتے. اس نے کہا یہ ننگے ہوں. اب جنت میں تو وہ رہ نہیں سکتے تھے, تو اللہ نے کہا کہ جاؤ پھر زمین پہ رہ جاؤ. یعنی شیطان آج بھی انسانوں کو جنت سے دور کرنے کے لیے جس پلان پہ کام کرتا ہے نا, وہ کیا ہے؟ شرمگاہوں کو کھول دو. ووریا کلس ووریا سے ہے, ورا کہتے ہیں نا پیچھے اس کے الگ سے, اور سوات پیچھے ہم بات کر چکے ہیں, سو سے, سو لاش تھی نا, اس کو دیکھ کر شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں. ہر وہ چیز جس کو چھپانے کو انسان کا دل چاہے, لاش کو بھی اسی لیے چھپا دیتے ہیں نا کہ وہ اچھی نہیں لگتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کا پہلا, اب ذرا یہاں سے جملے پھر نوٹ کیجئے گا کہ پہلا حملہ شیطان کا کیسے ہوا, فوسوسہ. نمبر ون ڈال دیں اس کے اوپر, وسوسہ ڈال دیا. دوسری چیز وقالا, قول. پہلے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, پھر قول کچھ ایسے بولتا اور بلواتا ہے. کیا؟ ما نہاکما ربکما, نہیں تم دونوں کو منع کیا تھا تم دونوں کے رب نے, ان ہاذہ الشجرتی, اس درخت سے. اب ذرا سوچیے کیسے پیار سے کرے, تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کیوں منع کیا تھا؟ اور کوئی وجہ نہیں تھی, الا ان تکونا ملکین, صرف یہ ڈر تھا اس کو کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. او تکونا من الخالدین, اور نہ ہو جاؤ تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے. یہ بولتا ہے اللہ کے بارے میں, بدگمان کر رہے اللہ تعالی کے خلاف کر رہے آدم اور حوا کو کہ یہ تمہیں پتہ, یہ اتنی پابندیاں جو تم پہ لگ رہی ہیں, یہ اصل مسئلہ پیچھے کچھ اور ہے, یہ تمہیں بس ایسے ہی پکڑے, اللہ کو ڈر ہے کہیں, نعوذ باللہ کہ تم ہمیشہ نہ رہ لو اور اللہ کی خدائی میں شریک ہو جاؤ گے, اور فرشتے بن کے شاید اللہ کی بندگی سے نہ نکل جاؤ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت سے روکا. آج بھی کرواتا ہے ایسی باتیں, اس طرح کے جملے بلواتا ہے کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ اپنا ہو گیا. خیر, بات کا خلاصہ کرتے ہیں. آگے تیسرا سٹیپ آتا ہے اس کا, وقاسمہما, اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے, یعنی ان دونوں کے لیے, ان کو سچا ثابت اپنے آپ کو ان کے سامنے کرنے کے لیے قسم کھانے لگا. کیا؟ انی لکما لمن الناصحین, بے شک البتہ میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں. آئی ایم یور سنسیئر, آئی ایم یور ویل وشر. تیسرا اسٹیپ یہ آ گیا, قسمیں کھا کے اپنا ہونے کی بات کرتا ہے, اور اس کے بعد فدلہما بغرور, پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے. دھوکے میں لے آیا ان کو. دلہ کا لفظ جو ہے نا یہ دلبن سے ہے, دال لام و, اس کا روٹ دیکھ لیجئے گا, دال لام و ڈول کو کہتے ہیں, ڈول ڈالنا. کنویں میں جب پانی ڈالنے کے لیے کچھ کنواں ہے ایک تصور میں لائیں, آپ اس میں جب ڈول ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس ڈول کے وزن سے تھوڑا سا پانی اونچا ہو جاتا ہے نا, لیکن جو ہی آپ اس میں سے پانی نکالتے ہیں تو پانی نیچے ہو جاتا ہے, یعنی آرٹیفیشلنیس آ جاتی ہے نا. آپ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے پانی کی بالٹی بھری ہوئی ہے جو ایک خاص لیول تک ون تھرڈ ہے, آپ اس کے اندر کوئی بھاری پتھر یا کوئی برتن ڈالے تو کیا ہوگا, اس کے ڈالتے ہی آپ پانی نکالنے کے لیے جب مگ ڈالتے ہیں تو ایک دم پانی اونچا ہوتا ہے نا, یہ کیفیت ہوتی ہے, یہ دلہ ہوتی ہے, دھوکہ ہے. پانی تھوڑا لیکن اس ڈول کے ڈالنے سے زیادہ لگنے لگا, تو اسی سے پھر دلہ ہما کا لفظ آتا ہے. کسی چیز کو اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں باتوں میں اتارنا, چکنی چپڑی لگانا, بٹرنگ کرنا, یعنی اتنی پیاری باتیں کرتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا اپنا ہے کہ غیر ہے, دھوکہ دے دیتا ہے. اور فریب سے اس بلند مرتبے سے نیچے کر دیا آدم کو جس پہ وہ تھے, جنت کی بلندیوں سے پستیوں میں آ گئے. یہ سارے معنی آپ کو دلہ میں ملیں گے. اور بی غرور غرہ سے, غین رورا, اسی سے لفظ مغرور بھی ہے, دھوکے کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا فلاں کو اپنی طاقت کا بڑا غرہ ہے, فلاں کو بڑا ناز ہے کہ میں بہت بڑا ہوں, تو وہ غرہ غرور دھوکہ ہی ہوتا ہے. مغرور شخص بھی اصل میں دھوکے میں ہی ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اصل بات نہیں ہوتی. کیا ہوا, اب یہ اگلا اسٹیپ آ گیا. پہلے وسوسہ دل میں خیال آتا ہے, پھر کال بدگمانی, یہ اللہ نے اتنی مشکل شریعت ڈال دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. آج بھی آپ دیکھیے کیسے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آدم نے, ابلیس نے انسان کی سائیکالوجی کو سمجھا تھا, اس کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ انسان کے اندر لمبی عمر کی خواہش ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان با اختیار ہونا چاہتا ہے, پابندیاں نہیں پسند کرتا. آج ہے سب سچ ہے نا, اور وہی بات ہے کہ سائیکالوجی تو اس کو بہت اچھی آتی ہے, بلکہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ آدم کا پتلا پڑا رہا تو خالی تھا, تو شیطان اس میں کبھی ادھر سے جا کے نکل رہا ہے, کبھی باہر سے آ رہا ہے, اس نے دیکھ لیا کہ اندر سے انسان خالی ہے. آج بھی اگر آپ انسان کا اسکیلٹن دیکھیں نا تو اندر سے سارے الگس نکال دیں تو خالی دکھتا ہے نا, پسلیوں کے بعد اندر, تو اس نے دیکھ لیا کہ اندر ہوائی بھری ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اندر سے سارے دل دماغ کے سارے پرزے چیک کر کے آ گیا کہ اندر ہے کیا. اس نے پا لیا کہ اس بندے کے دل میں خواہش ہے لمبی عمر کی, اور دوسری خواہش ہے اس کے اندر با اختیار ہونے کی. یہی دو لفظ استعمال کیے, ملکین اور خالدین. ملک کہہ کے یعنی تم با اختیار ہو جاؤ گے, تمہاری طاقت بڑھ جائے گی اور تم بہت لمبی عمر پاؤ گے. ہاں آج بھی ایسا کرتا, میں کہتی ہوں کہ ہم آئے تھے یہ پڑھ کے کہتے ہیں ہائے بلی آدم کو کیا تھا, نہ کھاتے وہ پھل, اتنی جنت تھی. تو میں آپ سے یہ ایک سوال کر لیتی ہوں کہ آپ کو کوئی ایک ایڈ ایسا دکھا دے کہ ایک ایسی گولی ایجاد ہو گئی ہے کہ جس کو کھانے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے, مریں گے نہیں, چلے موت کی تو بات بات کی, صرف بڑھاپا دور کر دے. مجبوری یہ ہے کہ اس گولی کے اندر پگ کا کچھ ڈلا ہوا ہے, کتنوں کا ایمان بگڑے گا, کتنے اس وقت دوا کا نام لے کے جائز اور ناجائز کی باتیں کریں گے. لمبی عمر کی خواہش. اور یہاں نوٹ کیجئے گا ایک بہت ہی بڑی بات ہے, جس کو سمجھ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی پائیں گے, کہ آدم کے اوپر ابلیس کا زور کب چلا, جب آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, ہوا ہاویہ. بات واضح, جس بندے نے اپنے آپ کو خواہشات سے دبا کے رکھا ہوا ہے نا, نیچے رکھا ہوا ہے, نہ نفس عن الہوا فام من خاف مقام ربہ و نہ نفس عن الہوا, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اور خواہش سے روک رکھا, تو پھر جنت اس کا ماوا ہے. آج بھی یہی علاج ہے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں یرغمال بنانے سے بچنے کا, خواہشوں پہ قابو ڈالیں. دین کے مسئلے دیکھیں, دنیا کے مسئلے دیکھیں, فتوے دیکھیں, کمانے کے دیکھیں, استعمال کرنے کے دیکھیں, خوشی غم کے دیکھیں, ہوا اور خواہش کا بڑا تعلق ہے. اس دیندار کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس کی بات اس دن بڑی نفس کو لگ رہی ہوتی ہے، جو دین کو ذرا سا آسان کر رہا ہے، لے لو کوئی بات نہیں. ہر پورا سال ہم دینداروں سے دور ہوتے ہیں اور اس دیندار کی بات لیتے ہیں جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر لو، اس کی اجازت ہے. ہاں میں کوئی بات نہیں کرتی، لیکن صرف مثال دے رہی ہوں، اس کو حالات حاضرہ پہ تبصرہ نہ سمجھیے گا، لیکن سمپل بات دیتی ہوں کہ کوئی کہتا ہے 29 ہی روزے کر لو، ہو گئے عید ہو گئی، کہتے ہیں یہی عالم ٹھیک ہے. اس وقت دلیل سب گئی، کتابوں میں پڑھ لی، ٹیسٹ دے دیے، ختم، ویٹ ٹیسٹ، اوکے. وہ پھر پوچھیں گے جب کہیں سالانہ امتحان ہوگا. یہ خواہش کی وجہ سے بعض دفعہ دین نہیں چلتے. میں دینداروں کی بات نہیں کر رہی، میں عام آمت الناس کی بات کر رہی ہوں کہ دین کے بھی اس پہلو کو کسی کے لیتے ہیں جو خواہش کے قریب ہو. تو جو ہی خواہش آئی شیطان کا قابو آ گیا. اس پہ تزکیہ نفس میں بہت بات ہو گئی الحمدللہ، اس کے اوپر ایک پوری سیریز ہمارے پاس آن لائن پہ بھی موجود ہوگی کہ اب دل کو بدلنا ہے، کہ خواہش سے ارادے تک ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس، کیسے شیطان خواہش سے یوں پنجے لاتا لاتا اور ارادوں کی ناکامی پہ انسان کو لاتا ہے. اور اسی واقعے پہ سورت طہ میں انشاءاللہ ہم جب جائیں گے تو اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ کریں کہ ہم نے آدم کے اندر عزم نہ پایا، ولن نجد لہ عزما، کچھ اس طرح کے لفظ ہیں کہ بس ارادہ ٹوٹ گیا آدم کا، کوئی ارادہ نہیں تھا شیطان کی بات ماننے کا، لیکن خواہش ابری تو ارادے ٹوٹ گئے. آج ہمارے بھی ٹوٹتے، آج ہماری بھی امینڈمنٹ کہاں آتی ہے دین میں جہاں خواہش غالب ہوتی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شیطان کا سب سے خوبصورت راستہ جو انسان کو بہکانے کا ہے نا، وہ خواہش کا. کتنی غلط چیزوں کو صحیح کر کے دکھاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آدم کا دل للچانے لگ گیا ہوگا. آج بھی آپ دیکھیے زمزم کے فوائد سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اور شراب کے نقصانات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جا کے دیکھیں جتنے شعر آپ کو شراب کے اوپر ملیں گے اتنے زمزم پہ نہیں ملیں گے. سب کو پتا ہے ایک پیور چیز ہے، دودھ ہے اور ایک جوس ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں کالا مشروب ہے. ماننے والے، کہنے بتانے والوں کو پتا ہے یہ بڑی بری بات چیز ہے، پھر بھی پلواتا ہے نا. کیا وجہ ہے کہ انسان ایسے دوسروں کے معاملے میں آ جاتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا چلتا. پھر اگلی بات ان آیتوں سے پتہ چلتی ہے، لیوب دیا لہو ماں پہ. پہلی بات یہ کہ شرم کا چھپانے کی چیز ہے، یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے لباس ہوتے ہیں کہ جس میں چھپانے سے زیادہ دکھانے والا انداز ہو جاتا ہے. پھر ایک اور چیز پتہ چلی کہ اللہ کا حکم چھوٹا تو ساتھ ہی ساتھ بے حیائی آ گئی. یہ لازم و ملزوم ہے. اگلا پورا سبق اس پہ ہے. اگلا لیسن اگر آپ میں سے کسی نے مس کر دیا تو آپ بہت بڑا حصہ اسلام کا سے سمجھ نہیں پائیں گے اس طرح سے جیسے قرآن کے طالب علم کو سمجھنا چاہیے. بالکل اسی سبق کا اگلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنگ ہے کہ حملے کرواتا اور کرتا کیسے. اور سورۃ اعراف کا سمجھے کہ اس وقت پیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو سن رہے ہیں، اور جو نہیں سن پا رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات آپ دیکھیے کہ جو ہی حرام کمائی شروع ہوتی ہے نا تو حیا رخصت ہو جاتی ہے. ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ دوسرے حرام کی خواہش آ جاتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ہو، لیکن لوگوں نے اس چیز کو آزمایا ہوا ہے. آپ ایک نافرمانی کریں دوسری خود بخود ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ایک اور بات پتہ چلی کہ شیطان نے آدم کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت برا ہے، نعوذ باللہ، اسے نفرت کرو، دس اینڈ دیٹ، کیونکہ یہ آدم مانتے، اس کو پتا تھا آدم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہیں. اس نے کیا کیا؟ بدگمانی ڈالی. آج بھی دین داروں اور دین کے ساتھ لوگوں کو اسی طرح کرتا ہے. کبھی نہیں کہے گا دین بری چیز ہے یا دیندار برے چیز ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ایسے جملے اور ایسی باتیں ان کے سامنے کر دے گا کہ جس میں لوگوں کا دل دین سے اور دینداروں سے کھٹا ہو جائے گا. مثلا آپ دیکھیے کہ یہاں اس نے آدم کو اس طرح کا خیال دلایا کہ دیکھو اتنی سخت شریعت دے دی تمہیں اللہ نے، لو بلا اس درخت کو نہ چکھو. اب دیکھیے کہ سارے حلال کو چھوڑ کے ایک حرام میں ساری کشش رکھ دیتا ہے کہ نہیں بات. یہ نہیں کہا دیکھو کتنی پیاری جنت ہے، کہہ دیا دیکھو یہ درخت برا ہے. آج بھی اس کا یہی شغل ہے کہ حرام کے اندر اٹریکشن ڈال دیتا ہے، اور لگتا ہے کہ زندگی کا تو مزہ ہی صرف حرام کاموں کو کرنے اور کرانے میں، اور لوگوں کو یہ ساتھ دلاتا ہے کہ جب تک شریعت کو نہیں چھوڑو گے زندگی کا مزہ نہیں اٹھا سکتے. گویا کہ مزہ تو سارا نافرمانیوں میں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اصل مزہ جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, سورہ نحل میں آتا ہے کہ اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں, اور موت کے وقت بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اور اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, سورہ یونس میں, اور دوسری جو بیچ میں بات کی یا ایتھا النفس, یہ سورت فجر کی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ شیطان لوگوں کا پرسپشن چینج کر دیتا ہے, گناہوں کو گلیمرائز کر کے دکھاتا ہے اور نہ خوشی بات کو درست نہیں لے کے جاتا. خیر ہوا کیا, باتوں میں آگئے, فدللہما بغرور, ان کو فریب میں لیا, مائل میں کیا دھوکے سے. فلما ذاقا شجرت, جب چکھا ان دونوں نے درخت کو, بدت لہما سوآتہما, کھل گئی ان دونوں کی شرمگاہیں. اب دونوں میاں بیوی تھے, کوئی بھی تیسرا نہیں ہوگا, لیکن یہاں سے وہ نوٹ کیجئے جو ہم نے سورہ بقرہ میں نوٹ کیے تھے رویے, کہ پہلے حملے میں آگے شیطان کے پھل چکھا لیکن دوسرے میں نہیں آئے, اور وہ کیا تھا, وتفقا یحصفانی علیہما من ورق الجنہ, چپکانے لگے اس پہ جنت کے پتے. کس نے کہا تھا جنت کے پتے ڈمپو, کوئی سورت نور پڑی تھی, سورت اعراف کی آیتیں پڑی تھی, سورہ احزاب پڑی تھی, کچھ بھی نہیں پڑا. انسان کی فطرت میں ہے کہ جسم کو چھپائے, بے لباس ہونا فطرت سے دور ہونا ہے, اور با لباس ہونا فطرت کے قریب ہونا ہے. اگلے سبق میں اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. خیر اب سمجھ تو آ گئی, غلطی ہوئی لیکن اکڑے نہیں, جمے نہیں رہے, کہا کہ کوئی نہیں ایک پی اب دوسرا بھی پی لو, نہیں, فوراً پلٹ گئے. ونادہما ربہما, اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے. پتہ چلا کہ بندہ گناہ بھی کر لیتا ہے تو رب پھر بھی پکارتا. الم انہکما ان تلکما الشجرتی, کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا اس درخت سے؟ جیسے بڑی محبت بھری ماں اپنے بچے کو کہتے میں نے منع کیا تھا نا, نہ کرے ہو. وَأَكُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, کیا میں نے نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے؟ اللہ نے آدم اور حوا کے شعور کو بیدار کیا, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. کیسی باتیں کر رہے ہو, کیا کیا تم نے, سمجھ نہیں آئی تم نے, میری بات نہیں مانی نا. کیا آج ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے کہ نہیں؟ کل ہمیں نہیں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں بولے اے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ. یہ فرق ہے ابلیس اور آدم کا, اس نے کہا تھا خیر من, انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, غلطی ہوئی لیکن غلطی پہ جمے نہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اگر نہ تو نے ہم پہ رحم کیا اور ہمیں تو نے نہ ہمیں بخشا اور ہم پہ رحم کیا, تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہوں گے, بینک کرپٹ ہو جائیں گے, لوزرز ہو جائیں گے. یہ اعتراف اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو, کہا اتر جاؤ تم دونوں, ایک تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. پیچھے تسنیہ کے سیگے تھے ڈیول کے, دو کے, اب آگے جمع کے شروع ہو گئے, کیونکہ اب اس میں ساتھ ہی ساری مخلوقات کو لے لیا, آدم کو بھی اسی میں لیا, ابلیس کو بھی لے لیا, کہ اب تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. آدم انسان, ابلیس ان آدم کا, ابلیس انسان کا اور انسان شیطان کا دشمن ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور تمہارے لیے زمین میں فائدہ اٹھانا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور ایک وقتی فائدہ اٹھانا ہے, ٹیمپریری, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وقتی فائدے کی جگہ یہ زمین. ان لفظوں میں مستقر اور متاع, پیچھے میں اس میں سورہ نام میں ان دونوں کا فرق بتا چکی ہوں, وہاں آپ دیکھیے گا جا کے, کہ یہ دونوں وقتی چیزوں کے لیے آتے ہیں, ہمیشہ کی چیز نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے تمہیں اس دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے. قال فیہا تحیونا, کہا اسی میں تم زندہ رہو گے. وفیہا تموتون, اور پھر اسی میں مرو گے. ومنہا تخرجون, اور پھر اسی سے تم نکالے جاؤ گے, یعنی اب جاؤ اس دنیا میں, اب یہاں جیو کچھ وقت, پھر اس کے بعد تمہیں طبعی موت آئے گی, پھر اس کے بعد موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, اور اس کے بعد تم واقعی پھر اللہ کی طرف آؤ گے, پھر تمہیں اصل جنت ملے گی. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کہانی کا ڈراپ سین ہے, کہ آدم ابلیس کے جال میں آ گئے, اللہ کے بنائے ہوئے بندے تھے لیکن شیطان کی باتوں سے نہ بچ سکے, لیکن ایک حملے میں آئے تو دوسرے میں نہ آئے, توبہ کر لی. یہی چیز بندے سے مطلوب ہے, اصل میں اب یہاں سمجھ لیجئے کہ آدم اور حوا کا یہ عمل ہم سب کی فطرت میں ڈال دیا گیا، گناہ کرنا اور توبہ کرنا. گناہ نہ کرنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ایسی ہے کہ آپ مٹی والی زمین میں سے گزریں اور آپ کہیں کہ میرے پاؤں پہ مٹی نہیں لگے گی یا میرے جوتے پہ نہیں لگے گی، یہ پاسبل ہی نہیں. یہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ کوئی پانی میں بھی چلے اور پاؤں نہ گیلے ہوں، یہ نہیں ہوگا. کرنا کیا ہے کہ ہر لمحے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب پانی پہ مٹی لگنا اور بات ہے، اور خود پکڑ کے مٹی اپنے سر میں ڈالنا یہ بالکل اور بات ہے. آپ کہیں کہ کھلی چھٹی مل گئی ہے گناہوں کی، نہیں چھٹی نہیں ملی، گناہ ہوں گے لیکن اس کے بعد رویہ رکھنا ہے. اور اصل بات یہ کہ شیطان لوگوں کو اسی طرح بہکاتا ہے، اپنی قسمیں کھلاتا ہے، اپنی باتیں کرتا ہے کہ دیکھو تم جو بھی کرو گے بس میرا نام لگا دینا، اور روپ بدل کے آتا ہے. وہاں کی بھی قسمیں کھائیں، آج بھی کھاتا ہے. سو ڈھونڈے اپنے اس کردار کو جو آپ کو قسمیں کھا کھا کر اپنے اخلاص کا اور آپ کی اپنی محبت کا احساس دلا کے دین سے دور کرتے ہیں. کیا میں تمہارا دشمن ہوں؟ کیا میں تمہیں نہیں جانتی؟ کیا مجھے تم سے پیار نہیں؟ کیا کیا کیا؟ آپ کہیں گے ہیں یہ کیا ہوا، یہ تو سارے اپنے ہی قریب کے رشتے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کئی موقعوں پہ نیکی سے روکتے ہیں. کیسے پہچانے کہ کون شیطان ہے اور کون اپنا ہے؟ تو اس کے لیے وہی بات رکھے کہ جو بندہ اللہ کے قوانین کو تڑوانے کی دعوت دے اور حکموں سے روکے، سمجھ لیں کہ وہ پھر دشمن ہے. اب بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ دیکھو بھوکے مر جاؤ گے، سوچ لو اب شوہر کو ناراض کرنا ہے، دس اینڈ دیٹ، اور عورت کو اس طرح نمائش کی چیز بنا دینا، یہ بہت سارے رویے ہم سب کو سمجھ آتے ہیں. یہ آخری آیتوں کو انشاءاللہ اگلے سبق میں کچھ نہ کچھ ہم کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلانے والے بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج
إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منا مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا هنا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
قرآني نبض حياتي قرآني طهر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسی لگی آج کی تفسیر ماشاءاللہ آنکھیں کھولنے والی تھی اور بہت خوبصورت آغاز تھا سورت کا الف لام میم صاد جی بالکل بہت بڑا ریمائنڈر ہمارے لیے جی شروع سے دیکھتے ہیں سٹارٹ سے ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا سا لے لیتے ہیں شروع میں جو دیکھیں شروع کی آیات میں جو ذکر آ رہا ہے جی فل آف محاسبہ پوائنٹس آف گیٹ فرام وسوسہ آف شیطان بالکل جی الحمد للہ بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ استاذہ جی نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے تو شروع میں صرف اس لیے میں سٹارٹ سے تھوڑا سا لوں گی دیکھیں شروع میں آ رہا ہے آیت نمبر 2 میں ہے کتاب انزل الیک فلا یقوم فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکر للمؤمنین یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی تیری طرف پس نہ ہو تیرے سینے میں کوئی تنگی اس سے تاکہ تم ڈراؤ ساتھ اس کے اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے ٹھیک ہے یہ جو دو اگلی بھی آیت جیسے ہے نا اتبعوا ما انزل پیروی کرو جو نازل کیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف اور نہ تم پیروی کرو اس کے سوا سرپرستوں کے کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو یہ چیزوں کو اگر ہاں جی مکی سورہ از مور انٹینس بالکل ایسے ہی ہے الحمدللہ. یہ چیزیں جو اگر آپ کو ٹرانسلیشن میں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ سارا یہ چیزیں بتانے کا شروع مقصد کیا تھا کہ ڈیٹیل کے ساتھ میں ذکر ہے, نصیحت ہے, ہمیشہ ہمیں ہر مطلب پارے سوری سورہ میں بتایا جا رہا ہے, جس طرح نے شروع میں اس کی بتائی بھی ہے. سورہ الاعراف اور الاعراف کا بھی آئے گا, الاعراف ہے کیا چیز, یہ اس وقت سے آپ سنیں کہ وہاں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ ہوگا کہ امال کا, جیسے آج ابھی پڑھا ہے امال کے لحاظ سے مجھے بتائیں جو ہم نے پڑھا ہے, کیونکہ اس کی ایک دعا بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جو باری ہوگی ہر چیز پر. آیت نمبر جو ہے 8 اینڈ 9, اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ استاذہ نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ وزن جو برحق ہے باری ہوں گے پلڑے, اور سب سے زیادہ جو باری ہوں گے اس میں دو تین احادیث جو مینشن کی تھی اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہاں پہ اعمال کے لحاظ سے استاذہ نے بہت اچھی چیزیں تھوڑی سی بتائی ہیں کیا ہونا چاہیے, اعمال کو سب سے زیادہ کیا چیز بوجھل کرتی ہے نامہ اعمال میں, جی نامہ اعمال میں کیا چیز بوجھل کرتی ہے, یہ ایک سورہ کا مفہوم سوری حدیث کا مفہوم تھا. جی فرائض, جی خلق, حسن خلق جو ہے نا وہ آپ کو یہ حدیث کے مفہوم کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ اس کو جو ہے فرائض تو کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, لیکن حسن خلق کی بات کی گئی ہے, یہ حدیث کا ایک مفہوم تھا. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ چیزیں تھوڑی سی ادھر آپ پوائنٹ میں دیکھ لیں. پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بتایا تھا, دو ایسے کام بتاتے ہیں جن پر عمل کرنا باری ہوگا گراں ہوگا, وہ کیا ہے, یہ بھی دو چیزیں اس میں بھی حسن خلق اور نمبر دو زیادہ خاموش رہنا. یہ نامہ اعمال میں صحیح اور علم کا ہمیں پتہ چلا کہ علم جیسے جیسے آ جاتا ہے بعض دفعہ انسان کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے, اس چیز سے ہم نے بہت زیادہ بچنا ہے بہت زیادہ, کیونکہ ابھی آپ کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ, اگر کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے فرائض بھی بالکل علم جو علم ہے یہ علم الفرائض, یہ علم حاصل کرنا جو ہے قرآن کا یہ علم الفرائض میں سے ہے. جیسے ہمیں لاسٹ میں پڑھا تھا نا یہ وصیت کے احکامات, اس کے بارے میں بھی ہم نے وراثت کا سوری اس کے بارے میں علم الفرائض میں سے ہم نے پڑھا تھا, اسی طرح قرآن کا حاصل یہ علم لینا اس کے سمجھنا ایک ایک چیز, یہ نیار خلوص کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, صحیح بالکل ماشاءاللہ. اور ابھی شیطان کے ہتھ کنڈے ہم نے جو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے کہ ابلیس نے کیا کیا تھا, جی اللہ کے خوف سے رونا ہے, ابلیس کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے نافرمانی کی اور آدم کو سجدے میں اس کو بلکہ اس نے سجدہ کیا, پہلے ان فرشتوں نے کیا تھا لیکن اس نے نافرمانی کی, اس نے تکبر کیا, تو ہم نے اس صفت کو اپنے اندر سے ہر حال میں آج اور انکساری لے کے آنی ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا شیطان ہر سائڈ سے آتا ہے لیکن اوپر نیچے سے جو ہے وہ نہیں آ سکتا, یہ اللہ عاجزی اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کا جو ہم پہ ایک نور نازل ہو رہا ہے یہ قرآن کی صورت میں الحمدللہ, اس چیز کا ہم نے بہت زیادہ دیکھنا ہے. صحیح عمل کس نیت سے کیا گیا, بالکل عمل کا ہم نے ضرور دیکھنا ہے, بار بار چیک کرتے رہنا ساتھ ساتھ کہ ہمارے عمل میں تکبر تو نہیں آ رہا, ہم شو آف تو نہیں کر رہے, بالکل جی تکبر سے بچنا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں اس سے ہم بچیں گے تو ابھی, کیونکہ جیسے اس کو کہا گیا تو اس نے پھر مہلت بھی مانگی, وہ اتنا چلاک ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے اس دن تک مہلت دو. پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر آ گیا. اچھا جو حضرت آدم اور بیوی کا ذکر آ گیا اس ان کے کردار سے کیا لیسن ملا آپ کو, جی حضرت آدم اور حضرت حوا نے شیطان ان کو بہکایا, وسوسہ ڈالا, انہوں نے کیا کیا نافرمانی کی, لیکن نافرمانی کے بعد کیا کیا یہ مجھے بتائیں, نافرمانی کے بعد ان سے ایک غلطی ہو گئی تو اس کو کیا کیا نافرمانی کے اس میں آگے حد سے بڑھ گئی, شاباش ایکسلینٹ بالکل توبہ کی. یہ چیز ہے کہ جتنا بھی انسان بھٹک جائے جو گناہ کے بعد ایڈمٹ کر لینا بالکل, کیونکہ یہ چیز ہم نے اپنے اندر بھی ڈالنی, میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جس طرح یہ ساری آیات چل رہی ہیں, پھر جب ہم آئے ہیں نا آیت نمبر 23 پہ, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, جی کس طرح سے بیکے اور اس کا اعتراف کیا, بالکل صحیح اعتراف بھی کر لیا تھا. یہ جو دعا ہے یہ اپنی دعاؤں میں لازمن شوق کے ساتھ شامل کریں اور خاص کر نماز کے بعد ضرور مانگا کریں, کیونکہ واقعی ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں. ہمارے جو پہلے جو زندگی گزر گئی ہے, جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں ساتھ میں بھی ہم سے ہو رہے ہیں. اگر یہ ہم شور کے ساتھ دعا مانگیں گے, اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنی جانب پر, اور اگر نہ تو بخشے گا ہم کو اور نہ رحم کرے گا ہم پر, تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے, مجھے تو بہت پسند ہے, کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور ہر وقت جتنا مرضی بھی جی بالکل انڈیڈ ٹائم پارٹی دعا ہے, کیونکہ ہمیں ہر وقت استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے, توبہ کی, کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں. جیسے استاذہ جی بات کافی دفعہ بتاتی ہیں, بلکہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ بلکہ میں بات یہ بھی مجھے سے یہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, استاذہ نے بتایا تھا کہ بعض انسان ایک ایسا کام کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہائی لیول پہ پہنچ جاتا ہے اس کا درجہ اللہ کی نزدیک, لیکن بعض کا کچھ ایسا اس سے بات ہو جاتی ہے, غلط کام ہو جاتا ہے جو اس کو تو نہیں پتا, اس کی وجہ سے وہ بالکل گہرائیوں میں گر جاتا ہے نا. اس چیز سے ہم نے بچنا ہے کہ بار بار اگر ہم نماز, کوئی بھی کام کرتے ہیں, گھر میں کھانا بنانا, کسی کی ہیلپ کرنا, کچھ بھی کام کریں, اگر شعور کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ اللہ کی خاطر کرنا ہے, ہر چیز کا استعمال, ہاتھ پاؤں ناک کان زبان کا, سننے کی حص ہے, بولنے کی حص ہے, اور جیسے ابھی ایک بتایا تھا مفہوم کیا ہے کہ جو چیزوں پہ عمل کرو گے تو کیا تھا کہ حسنِ خلق اپنا اخلاق بہت اچھا بنانا ہے, نمبر دو زیادہ خاموش رہنا یعنی فضول باتوں سے اوائڈ کریں. His first war is to be next. بالکل بالکل یہ ماشاء اللہ آپ کو کافی اچھی سمجھ آئے گی ہوگی, اور یہ انشاءاللہ کل کنٹینیو ہے. انشاءاللہ تعالی جو ہماری کل پچھلی استاذہ نے آج بھی بولا ہے نا کہ انشاءاللہ کل کا لیسن مس نہیں کرنا, کیونکہ جو آج آپ نے پڑھا ہے نا کل کی آپ کو اس سے بھی زیادہ سمجھ آئے تھے, کیونکہ اس کی جو پہلی اگلی آیت میں ہے نا, لباس جو چھپاتا ہے تمہارے ناقابل شرم حصوں کو اور لباس تقویٰ, یہ انشاءاللہ کل آپ سنیں گے تو آپ کو بہت زبردست ہے, بہت خوبصورت آیات. قرآن پورا ہی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس میں آگے پھر اور شیطان کا ذکر آئے گا اس میں ڈیٹیل سے, تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ انشاءاللہ آج ہم اختتام کریں گے, اس کا وائنڈ اپ کرتے ہیں ابھی کلاس کا, بلکہ ختم تو نہیں ہوتی لیکن ٹائم کے لحاظ سے بس اتنا ہی آج کے لیے. اور کوشش کیجئے گا جو آج کے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں ایک دفعہ ان کو سونے سے پہلے ضرور اپنے مائنڈ میں دیکھ لیجئے گا, سن کے دہرائیے گا اور سوچئے گا کہ کون سے کام ابھی ہم جو کر رہے تھے شیطان والے, ان کو ہم نے اس کو اگنور کر دیا, ان کو نظر انداز کر کے اچھے والے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ضرور انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کل. ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کون سی ایک بری عادت جو آپ نے تھی آپ نے چھوڑی, اس سے یہ ہوگا یہ آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. اس کی ٹپ بھی بتانی ہے کہ آپ نے اس کا اگر آپ کے پاس الٹرنیٹ لازمن دینا ہے, اگر آپ نے غلط کام تھا تو اس کا آپ نے اس کا کیا کیا ہے, اس کا الٹرنیٹ کیا لیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا کوآپریٹ کرنے کا, ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. جزاکم اللہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نستغفر و نتوب الیک, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الهي امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.